لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد وأنت لك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك اللهم صل على محمد النبي أمي وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أرنا الحق حقا وزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وزقنا اجتناب لها آمين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसा रहा आपका वीकेंड? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर के कामों में लगा होगा आपका वक्त. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ. और मेरी आज की फेवरेट आयत सूरह मुल्क आयत नंबर 23 है. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. کہا اس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان آنکھ اور دل بنایا مگر تم میں بہت کم جو شکر کرتے ہیں. تو میں اس آیت کو, یہ میری فیوریٹ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں. سب سے پہلے آنکھ, اگر ہمارے پاس دو آنکھ نہیں صرف ایک آنکھ ہوتی تو ہم کیسے دیکھتے تھے. اور الحمدللہ اتنی بڑی نعمت ہے آنکھ, اللہ کی اتنی قدرت. میں پرسنلی شیئرنگ دیکھ رہی تھی کہ کلر بلائنڈنس پہ نا تھی, اللہ تعالیٰ جو ایک بچہ تھا وہ اپنی آنکھ سے کلرز نہیں دیکھ سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا اتنا نعمت ہے کہ ہم ہر چیز دیکھ سک رہے ہیں مگر شکر گزاری نہیں ہے ہمیں نا, کہ اسی لیے یہ میری فیوریٹ آیت ہے. دو آنکھ وہ بھی بیلنس, جہاں رہنا ہے وہاں, اور اتنی خوبصورت اتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس, جیسے کہ دولت, اولاد, ہر چیز ہے. پر ہماری ناشکریاں رہتی ہے, کیا کمپلینز رہتی کہ جو نہیں ہے اس پہ لسٹ بنی ہوئی رہتی ہماری. تو بس میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خلیلوں میں سے بنا دینا ہم کو. کیسے شکر گزار کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار وہ ہیں جو فرما برداری اپنی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں لگائے, اپنے اولاد کو اچھی تعلیم تربیت دیں. تو اس طریقے سے اپنی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں لگانا شکر گزاری ہے. اگر شکر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ مومن کے لیے دو چیزیں, شکر مشکل پر صبر, جنت ہے ان پہ, مشکل پر صبر اور نعمتوں پہ الحمد شکر. تو یہ ایمان والے کی نشانی ہے. اور میرے شکر کا ڈیفینیشن اگر دیکھیں تو میرے بندوں میں بہت کم ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. شکر کیسا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کریں. شکر یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں اور نافرمانیوں سے بچیں دل اور جوارح سے. جو بندہ صبر کر سکتا ہے اور وہ شکر بھی کرتا ہے پھر نا. اور شکر گزاری ایسی ہونی چاہیے نہ کہ بس ایک بار کر لیے اور بس چھوڑ دیے. کنسسٹنٹ رہنا چاہیے نا نیکیوں میں، ہمیشہ شکر گزار. کیسے بن سکتے ہیں؟ جیسے کہ اب نفیل کی اگر عادت کر لیں تو کنسسٹنسی رکھیں، وہی کنٹینیو کریں تو پھر ہمیشہ شکر گزار رہیں گے نا. بے شک اللہ کی نظر میں ہمیشہ کرنے والے اعمال ہی شکر گزاری ہیں. کنسسٹنٹ رہنا چاہیے اپنی چیزوں میں. اور شکر کا کیسے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے خواہش ہے نفس پہ کنٹرول کرنا. جیسے اگر مہنگا ڈریس پسند آ رہا تو اپنی خواہش کو کنٹرول کریں کہ وہ نہیں، اس سے کسی اور کو مدد بھی کر سکتے نا، تو اتنا اسپینڈ کرنا ضروری نہیں ہے ایسا میں سوچتی ہوں. تو اس طریقے سے بھی تو شکر ہوتا. تو اسی لیے یہ میری فیوریٹ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے، اور اتنی بڑی نعمت علم کی ہے تو ہم عمل کریں تو شکر گزار بندوں میں سے ہو جائے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلیلوں میں سے بنا دے. جی آتے ہیں اٹینڈنس کی طرف. عبیر یعقوب، جی اٹینڈنس اپنی مانگ کر لیں. عبیر یعقوب، سمیرہ جیبا، نگت اقبال، فریحہ اقبال، شیراز عرفائن، امت البصیر فرحیم، مریم بی بی، حاجرہ آصف، فیروزہ ثناء اللہ، فاطمہ رملہ خطیب، سبینہ عبید، نادیہ ناز، صالحہ بیگم. اگر میں کسی کا نام بھول گئی تو پلیز اپنا اٹینڈنس مارک کر لیں. اور سسٹر ہینا، آپ کے لیے مائک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آواز آ رہی ہے میری؟ اوکے الحمدللہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ جی میں بھی خیریت سے ہوں الحمدللہ. ٹھیک ہے، آج ہمارا لسننگ ڈے ہے. کہاں سے ہم پڑھے تھے؟ تھوڑا ریمائنڈ چاہیے مجھے. قیامہ ختم ہو گئی ہے. اوکے الحمدللہ. آج ہم پھر سورۃ الانسان شروع کریں گے. نیکسٹ ون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. First five ayat پڑھیں گے. From ayah number 1 till 5. ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنے اپنے ہینڈ ریز کر لیجیے جنہوں نے آج لیسن سنانا ہے. میں مائک چھوڑتی ہوں، فرسٹ فرسٹ آپ پڑھیے آیہ نمبر 1 سے لے کر 5 تک انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين وإياكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جي میری آواز کنفرم کر دیجیے پہلے اوکے الحمدللہ اچھا یہ لاسٹ ورڈ جو آپ نے پڑھا نا اس میں کاف کو تھوڑا سا اور اسٹریچ کریں گے کافورو یہ آپ کا کاف جو ہے یہ تھوڑا شارٹ تھا اگر باقی ہم دیکھیں تو ایک تو مخرج میں آپ کو نا ہا کے اوپر تھوڑی پریکٹس کرنی ہے ہا بہت اچھا اصل حلق سے نہیں آ رہا آپ کا ہا ان بٹوین ہا اینڈ ہا آ رہا ہے سی تو اس کو آپ نے تھوڑا اور ڈاؤن لے کر جانا ہے لائک ہدیناہ اب اس میں دونوں جگہ کے اوپر ہاں میں آپ نے اچھی رننگ آف ایئر بھی رکھنی ہوتی ہے رننگ آف ساؤنڈ بھی ہے ایئر بھی ہے تو اس کی اچھی آواز آنی چاہیے ہدیناہ ٹھیک ہے اس طرح سے پھر نبتلیہ فجعلناہ تو مخرج ہاں کا جو مخرج ہے اس کے اوپر آپ نے تھوڑی پریکٹس کرنی ہے پھر صفات میں کچھ جیسے جو لیٹر تا ہے اس میں آپ کی تھوڑی ہمز کم ہے اس کو مزید ہونا چاہیے ہل اتا اتا پھر نطفتن تا تا جس وقت آپ الگ کریں بہت زیادہ تھین تھی بھی نہیں ہوگا لیکن بہت تا تا یوں بھی نہیں ہوگا کہ اس میں بالکل ایئر نہ آئے ٹھیک ہے جیسے نبتا تلیہی تو تا اس جب آپ زبان کو الگ کریں مقصد سے تو اس وقت آپ نے اس میں ایئر کو ایڈ کرنا ہے پھر ایک دو جگہ کے اوپر گننا مجھے تھوڑا کم لگا جیسے آئے ٹو میں سمی آن بس کوئی ایرو تو یعنی جو ٹائم تھا وہ تھوڑا کم تھا پھر کچھ اور ایڈیشنل جو صفات ہیں جیسے آئے نمبر ون میں آپ نے اسٹاپ کیا مینت دہو تو رو آپ کا لائٹ تھا یہاں پر اس کو ہیوی ہونا چاہیے مینت دہو ٹھیک ہے پھر اوکے جیسے اغلالا تو غین کے اندر ہیوینس بھی اور ہوگی اور بالکل موومنٹ اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے اغلالا پھر کسرہ اور ضمہ کے اوپر ابھی مزید آپ نے پریکٹس کرنی ہے کہ ان کے اندر شارپنیس کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے, جیسے فار ایگزامپل دیکھیے علی الانسانی, تو یہ آواز آئی تھی ان اے این ای, تھوڑا ڈفرینس کر دی نا, نہیں انسانی, پھر جیسے نطفہ تین تین, تو تی تھوڑا لوور جو نیچے کر کے کانا, یعنی تھوڑا سا بھی لوور جو کو مزید نیچے کرنا ہے آپ نے نا. حینم, اگر آپ آواز کو ریکگنائز کرنے کی کوشش کریں تو یہ زیادہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا نا. دیکھیں اور پھر حینم حینم نو, تھوڑا اور سرکل, تو جب آپ پھر خود سے پڑھیں گی تو آپ کو نا اس آڈیبلٹی ڈفرنس جو ہے وہ انشاءاللہ سمجھ آنے لگ جائے گا. صحیح ہے جی, انشاءاللہ ان چیزوں کے اوپر تھوڑا سا مزید پریکٹس کیجیے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. صدق الله العظيم. جزاك الله خير.
آمين وياكم. بارك الله فيكم. جي. میری آواز کنفرم کر دیجیے پہلے. الحمد للہ. یہاں پر ایک جگہ کے اوپر مجھے آپ کی الف مدیہ تھوڑی کم لگی تھی, آئی نمبر 3 میں. اس میں فرسٹ اما تو مجھے ٹھیک لگا, سیکنڈ پہ مجھے اما کم لگا, یعنی فرسٹ ہے نا, تو یہ دونوں اکول ہونے چاہیے دو حرکات. اما شاکرون و اما تفورو. ٹھیک ہے, اس طرح سے. اچھا, اس کے علاوہ جو ایک چیز بہت زیادہ مجھے تھوڑی محسوس ہو رہی تھی, ساؤنڈ آف نون. جیسے آپ آئی نمبر 1 پر جب رکی ہے نا, لم یکن, تو اس میں بھی مجھے اچھا نون نہیں آیا. اٹ ساؤنڈ لائک لم یکن کن, اخفا لگا. اور پھر اسی طرح سے نا باقی جو پلیسز ہیں جیسے ان الابرار, اب مجھے اس میں تھوڑا یہ فیل ہو رہا تھا کہ آپ ساؤنڈ کو بہت پیچھے پش کرے ہیں, جس کی وجہ سے نا جو ٹپ کا ہٹ ہے وہ کمزور ہو رہا ہے اور ساؤنڈ تھوڑی سی اخفا کی طرف جا رہی ہے, مطلب بہت اچھا نون نہیں آ رہا, اظہار نہیں ہو رہا. اب آپ دیکھیں اس میں بہت پیچھے پش کر رہی ہوں, تو ساؤنڈ اس کی نون کی اپنی اچھی ساؤنڈ آنی چاہیے. تو جہاں جہاں یہ مشدد اور تھوڑا اظہار کی طرف ساؤنڈ کی وہ مجھے نا تھوڑی کمزور لگی ہے, اس کے اوپر آپ نے تھوڑا سا اس کو واچ آؤٹ کرنا ہے انشاءاللہ. پھر آئین کی جو آواز ہے وہ مجھے میڈیم سے کم لگی ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس کا ہٹ میڈیم ہے, توسط لرر ہے, یہ مجھے تھوڑا میڈیم سے ہٹ اس کا ویک لگ رہا تھا. اعوذ پھر فجعلناہ سمیعا اعتدنا سعیرا, ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر آپ نے تھوڑی پریکٹس کرنی. پھر آئی نمبر ون میں یہ جو ورڈ آ رہا ہے مذکورا, ایکچولی کہیں اور زال ساکن نہیں آیا, میں اس کو دوبارہ سے سننا چاہ رہی تھی کیونکہ جب آپ نے اس کو بولا نا تو اس نے مجھے بہت اتنی ایئر سنائی دی ہے کہ یہ زال سے زا کی طرف تھوڑی آواز جا رہی تھی, یعنی آواز میں تھوڑی بزنگ اور ایئر جو ہے وہ آ رہی تھی. تو اس کا ہیڈ بہت سافٹ ہوتا ہے اور ایئر باہر نہیں آتی, ساؤنڈ آپ رن کرتے ہیں مگر ایئر باہر نہیں آتی. مذکورا, ٹھیک ہے, تو یہ یعنی مز کی طرف ساؤنڈ نہ جائے نا, اس میں بہت ایئر نہیں نکالنی, باریک کر کے پھر اوپر سامنے کے دو دانتوں کے کنارے سے لگائیں اور بالکل ایئر باہر کی طرف نہیں آنی چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے جیسے تفخیم ہے تو وہ مجھے کہیں کہیں کم لگی. مین الشیطانی تو آپ کا الف لائٹ ہوا ہے, مین الشیطان لگا تھا, ٹھیک ہے, تو مین الشیطانی بالکل ٹل دی اینڈ آپ نے اس کو ہیوی رکھنا. پھر الابرار, اب رو اس میں آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں. خلقنا خو اور قو, ان دونوں میں لیٹرز میں مزید تفخیم ایڈ ہو سکتی ہے. خلقنا الانسان, یعنی خو کو بھی مزید ہیوی کریں, لام کو لائٹ کریں, قوف کو بھی مزید ہیوی کریں, ٹھیک ہے. ان شاء اللہ ان چیزوں کے اوپر آپ نے مزید پریکٹس کرنی ہے ان شاء اللہ. اچھا, اور کوئی ہے سنانے کے لیے؟ مجھے تو کسی کا ہینڈ نہیں ریز نظر آ رہا. یہاں پہ ٹائپ کیجئے ون تاکہ پھر مجھے بھی آئیڈیا ہو جائے, میں مائک چھوڑوں گی نا ان شاء اللہ. جب تک ہم تھوڑا سا یہاں پہ کو دیکھ لیتے ہیں ان ورڈس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, یہاں پر نا لاسٹ ویک جیسے ہم نے تھوڑے اسپیشل ورڈس کی بھی بات کی تھی, یہاں پہ یہ ایک اسپیشل ورڈ آج سورۃ الانسان میں ہی آ گیا ہے, یا آئی نمبر فور جو ورڈ ہے, آئی نمبر فور کے اندر ورڈ ہے سلاسلا, یہ والا ورڈ. آپ میں سے کوئی بتائے گا مجھے یہ اس کے اوپر جو یہ سفر ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں, کسی کو اس کے بارے میں آئیڈیا ہے؟ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو ہے اس کے بارے میں کچھ نو ہاؤ؟ ول ناٹ اسٹریچ ٹو کاؤنٹس. وٹ اباؤٹ اف یو آر اسٹاپنگ, لائک کنٹینیویشن میں تو ہے کہ آپ اس کو اسٹریچ نہیں کریں گے نا, آپ پڑھیں گے اس کو سلاسلا واغلالا وسعيرا, اسٹاپ نہیں کیسے کریں گے؟ ہاں, ایکچولی یہ ہمارے پاس نا دو طرح سے ورڈنگز آتی ہیں نا. ایک ایسے سفر ہوتے ہیں جن کو آپ اسٹاپ میں بھی نہیں پڑھتے, اور ایک ایسے سفر ہوتے ہیں جنہیں آپ اسٹاپ میں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک بہت کامن ایگزامپل ہے انا ورڈ, کہیں اور کہیں پڑھتا ہے قرآن پاک میں, تو آپ اسے کنٹینیویشن میں الف کو نہیں پڑھتے, مگر جب آپ اسٹاپ کرتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں انا, ٹھیک ہے. لیکن کچھ سفر ہوتے ہیں, ان سفر کے سائزز میں ڈفرینس ہے, اور یہ ڈفرنس آپ کو صرف مدینہ کے مصحف میں ملے گا, پاکستانی قرآن میں بہت زیادہ ڈفرنس نہیں محسوس ہوتا. یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا سفر ہوتا ہے جو نہ کنٹینیویشن میں پڑھا جاتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ وقف میں پڑھا جاتا ہے. ایک چھوٹا سفر, یہ چھوٹا ہوتا ہے اور سرکل ہوتا ہے, بہت سرکل ہوتا ہے. اگر آپ میں سے کسی کے پاس مدینہ مصحف ہے تو آپ چیک کریں, آپ آن لائن بھی چیک کر سکتے ہیں. اور ایک ادھر تھوڑا بڑا سفر ہوتا ہے اوول شیپ کا، ذرا کھلا ہوتا ہے اس کا جو سرکل ہے اور وہ اوول ہوتا ہے نا. یہ سفر انا کے اوپر پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، انا ویٹ کے اوپر. اس سفر کا مطلب ہوتا ہے آپ نے وقف میں تو سلف کو پڑھنا ہے مگر کنٹینیویشن میں نہیں پڑھنا. یہ جو ورڈ ہے یہ اسپیشل ورڈ ہے سلا سیلا کا، اس کے اوپر آپ دونوں سفرز اپلائی کرتے ہیں. دس دا اونلی ورڈ، ٹھیک ہے، یہ واحد ورڈ ہے جس کے اوپر دونوں سفرز اپلائی ہوں گے. مطلب کنٹینیویشن میں تو دونوں سفرز پڑھے نہیں جاتے سلا سیلا و لا لا، مگر اس کے اوپر وقف کرتے ہوئے ہم اس کو اسٹیبلش بھی کر سکتے ہیں اور ہم اس سفر کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، آئی مین اس الف کو، ٹھیک ہے. کیسے آپ پڑھ سکتے ہیں سلا سیلا، ون وے آف اسٹاپنگ، اینڈ وی ہیو اندر وے آف اسٹاپنگ، کیسے سلا سیل سلا سیل. یہ آپ نے پوائنٹ یاد رکھنا ہے، اسی سورہ کے آگے اندر ہم انشاءاللہ مزید دو الفاظ اور آئیں گے جو اس سفر کے ساتھ ہیں. میں پھر آپ سے پوچھوں گی وہاں پر کہ آپ کو کتنا یاد رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ ایکچولی اس کے اوپر نا یہ ایکچولی یہ جو سفر ہے نا اس کا سائز یہاں پر میرے پاس مصحف میں چھوٹا ہے، ٹھیک ہے. بعض مصاحف میں یہ ذرا بڑا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کے اوپر دونوں سفر اپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اسپیشل ورڈ میں تجوید میں پڑھا جاتا ہے کہ جب آپ اس ورڈ کے اوپر اسٹاپ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ٹو ویز ہیں. جیسے آپ نے را میں دیکھا نا وہ جہان آ جاتے ہیں، ٹو ویز آ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح اس ورڈ میں بھی آپ کے پاس ٹو ویز آف اسٹاپنگ ہے. آپ اس کے اوپر الف کو پڑھ بھی سکتے ہیں ایز الف مدیا ٹو کاؤنٹس، اور الف ڈیلیٹ کر کے لام کو ساکن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سلا سیلا اور سلا سیل دونوں طرح سے اسٹاپ کر سکتے ہیں، لام کو ساکن اور الف کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کنٹینیویشن میں تو آپ الف کو اسٹیبلش کریں گے فور شور الف مدیا کے طور پر. اچھا سمجھ میں آئی ہے یہ بات؟ ٹھیک ہے، الحمد للہ. ان شاء اللہ اس کو چیک کیجیے گا آپ مدینہ مصحف میں کہ یہ آپ کو اس میں سائز میں ڈفرنس جو ہے وہ محسوس ہوگا. اور اگر اس ورڈ پر آپ کو، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس میں بعض مصاحف میں یہ بہت چھوٹا سرکل ہے، بعض میں یہ اوول ہے نا، اور اس کی ریزن یہی ہے کہ آپ اسے دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ اس کا سفر کا ریفرنس ہے یا آیا 15-16 میں جو دو ورڈز آ رہے ہیں نا جن کے اوپر یہ سفر موجود ہے، اس میں آپ زیادہ بہتر طور پہ چیک کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کنزیکٹو ورڈز ہیں، ون ورڈ آفٹر اندر، یعنی قواری را قواری را، دو طرح دو ورڈز آ رہے ہیں 15 میں اور 16 میں. اس میں آپ اس کا ڈفرنس جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ 15 میں ذرا تھوڑا بڑا سرکل ہوگا، اوول ہوگا، اور 16 کے اندر جو قواری را ہے اس کا سرکل چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا ہے اور زیرو ہے، بالکل سرکل ہے، اوول نہیں ہے، سرکل ہے، چھوٹا سرکل ہے. جی بالکل، تو یہ ڈفرنس ہے. اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ پھر جب نایات پہ پہنچیں گے تو پھر تھوڑا ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اچھا اب ہم تھوڑا سا اس میں سے انالیسس کرتے ہیں. اور ہے کوئی جسے سنانا ہے؟ میرے سے کوئی میسج مس تو نہیں ہوا؟ پھر اگر کسی نے سنانا ہے لیسن تو پلیز دوبارہ سے ٹائپ کیجیے. اچھا یہاں پہ یہ جو آ رہا ہے آئی نمبر 1 میں حل اتا، یہ نام کون سی ٹائپ کا نام ہے؟ ٹائپ آف نام کون سی؟ حرف ہے بالکل. اور یہاں پہ کون سے رول آپ اپلائی کریں؟ اظہار، صحیح. ایک اور نام ساکن بھی آ رہا ہے ڈفرنس کا، یہاں پر آیا نمبر 2 میں فجعلناہ. اس کے اندر لام ساکنہ ہے فجعلناہ. بالکل، یہ لام الفعل ہے اور اس میں بھی اظہار ہو رہا ہے. اچھا پھر اس میں دیکھیے یہاں پر کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے؟ الدہری. الدہری نام تعریف ہے. اور حکم کون سا ہے؟ جی ادغام, ادغام شمسی ہے. کہیں نام تعریف کے اندر ادغام شمسیہ ہے. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیے الانسان, اس کے اندر کون سا حکم ہے؟ اظہار قمری ہے, صحیح. پھر دیکھیے ام شاجن, ام شاج, یہاں پر کون سا حکم اپلائی ہو رہا ہے؟ تو اس کو اس اظہار کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار قمری. سوری 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 نہیں ام شاج, یہاں پر یہ کون سا اظہار ہو رہا ہے؟ میم سکن کا. اظہار شف ہوئی, ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر گنہ کا غین کون سا ہوگا؟ نہیں پڑھ کے دیکھیے کیا ہم اس کو ام شاج رکتے تو نہیں ہیں, کیسے پڑھیں گے؟ ہاں جی میم کے اوپر, بالکل میم ساکنہ کے اوپر اظہار ہے نا, اظہار شف ہوئی ہے. تو یہ غنہ ناقص ہوگا, بالکل اظہار کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ غنہ ناقص ہوتا ہے. اینڈ واٹ اباؤٹ ام شاج جن ابتلی ہی, اف یو کنیکٹڈ تو پھر کون سا حکم اپلائی کریں گے؟ ہاں جی غنہ کامل نہیں ہوگا, ادغام ہے اس میں. ادغام کون سا ہے؟ بغنہ ہے بھی غیر غنہ. ادغام کی کون سی ٹائپ ہے؟ بالکل ادغام اس میں بغنہ ہے. اور کیا یہ ادغام کامل ہے یا ناقص ہے؟ بغنہ سوری کامل ہے ناقص ہے؟ یہ ادغام کامل ہے. ناقص ادغام ہوتا ہے اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد واؤ یا میں سے کوئی حرف آ جائے, اور اگر ادر دن دیٹ ہو تو پھر ادغام جو ہے وہ کامل ہوتا ہے. اور غنہ ادغام کے اندر اکمل ہوتا ہے, ہائیسٹ ون. سیم دیکھیں من نطفہ یہاں پر آ رہے, یہ بھی ادغام بغنہ کامل ہے, نون ساکنہ کے بعد نون ہے اور غنہ اکمل ہے. جی یہاں پر بھی ادغام بغنہ کامل اور غنہ اکمل ہے. شیئن مذکورا, یہاں پر بھی ادغام بغنہ کامل ہے اور غنہ اکمل ہے. یہاں پر دیکھیے آیا فور میں جو ہے وہ اغلالو, یہاں پر کون سا ادغام ہے؟ ادغام بغنہ ناقص, ٹھیک ہے. اور غنہ یہاں پر کون سا ہوگا؟ غنہ کا رینگ ناقص سے 50 نون ہوگا, 50 واو ہوگا. اور غنہ کا رینگ کون سا ہوگا؟ اکمل ہوگا. ادغام کے اندر ہمیشہ جو رینک آف ورنہ ہے وہ اکمل ہوتا ہے. اچھا پیچھے چلیے آیا نمبر ٹو میں, یہ جو ورڈ آ رہا ہے سمیع بصیر, یہاں پہ کون سا حکم اپلائی ہو رہا ہے؟ بالکل اختلاف ہو رہا ہے, اور اختلاف کے اندر غنہ کا کون سا رینک ہوتا ہے؟ اقلاب کرتے ہوئے گناہ کا کون سا رینک ہوتا ہے؟ جی اکمل نہیں ہوتا, اکمل جو ہے وہ صرف ادغام میں ہوتا ہے. ادغام میں تو یہ اگر نون تشدید آ جائے, میم تشدید آ جائے نا, اقلاب ہو تو اس میں ہوتا ہے کامل ون, سیکنڈ لیول کامل ہوتا ہے اقلاب کے اندر. اچھا یہاں پہ کون سا رول ہے نمبر فائیو میں جو ورڈ آ رہا ہے مین کا سین؟ بالکل یہ اخفاء حقیقی ہے اور اس میں گناہ کا کون سا رینک ہے؟ کامل گناہ, بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اچھا اس میں آیا لاسٹ جو ہے پورشن, لاسٹ ورڈ کافو را, یہاں پہ ہم کون سے حکم کے مطابق وقف کر رہے ہیں؟ بالکل مدل آئی وب ہو رہی ہے. اچھا پھر آئی سکس میں دیکھیے آئی نائن یشرب, یہ کون سا رول ہے؟ ادغام بہنا بہیو گنا ادغام ناقص, ویری گڈ. اسے بہونا, بالکل بہونا ہے اور وہ ناقمل ہوگا. ٹھیک ہے, ادغام بہونا ہے, ادغام ناقص ہے یعنی, اور غنہ کی جو ٹائمنگز ہیں وہ اکمل ہوں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, تو آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں, آج کم لوگ تھے سنانے کے لیے بہت. انشاءاللہ پھر ہم تھرسڈے کو آگے رولز کو بھی کنٹینیو کریں گے. انشاءاللہ کوئی اور سوال آپ نے سے کرنا چاہتے تو آپ کہہ لیجیے.
بارکم اللہ فیکم, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جزاک اللہ خیر سسٹر ہینا. جی اب آتے ہیں ہم خلاصے قرآن کی طرف, جوز 29 سورہ الجن رکوع 3. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
صلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں ہم 29 پارے کا تیسرا رب دیکھیں گے, سورت جن کے آغاز سے. سورت جن کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی ضروری ہے. سورت کا نام سن کے ہی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اس میں جنوں کی سٹوریز ہیں, جنوں کے حالات ہوں گے, جن سٹوریز. لیکن آپ دیکھیں گے کہ پوری سورت میں جنوں کی بات جو ہوئی ہے وہ انذار اور تبلیغ کے ناطے سے ہوئی ہے, کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کے نبی کی زبان سے قرآن سنوایا اور انہوں نے سننے کو ایک موقع سمجھا, غنیمت جانا, اور اس کو سنتے ہی وہ اپنی قوم کی طرف چل پڑے. معروف روایت موجود ہے صحیح بخاری کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے اور اس کو سن کر جنوں نے جا کے پڑھا. اب کب پڑھا, کیا ہوا, اس وقت ہماری اس میں اتنی زیادہ بات کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو مقصد ہے وہ دیکھنا ہے, اور خاص طور پہ آپ کے کورس کے ناطے سے کہ جب آپ ایک قرآن کو اتنے تپاک سے ایک سے دو بار سن چکے تو کیا اب آپ کے اندر بھی یہ تڑپ ہوئی ہے کہ ہم دوسروں کو سنائیں, دوسروں کے سنانے میں مددگار ہوں. اس سارے تھیم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سورت کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اے نبی کہو میری طرف وحی بھیجی گئی کہ جنوں کے گروہ نے غور سے سنا. نوٹ کیجئے, ہدایت کا نقطۂ آغاز قرآن پاک کو غور سے سننا ہے. صرف سننا نہیں، آپ کوئی کیسے چلا دیں، چلتے پھرتے کام کرتے رہے، کئی باتیں تو آپ کو یاد ہی نہیں آئی کہ یہ آئی تھی. ہمیشہ وہاں بندہ رکتا ہے جہاں اس سے اپنے متعلق کوئی بات ہوتی ہے، تو غور سے سننے کے بعد ہی ہدایت ملتی ہے، اور غور سے سنے بغیر تو انسان کے کانوں پہ صرف ایک بوجھ ہی لگا ہوتا ہے. پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، سنتے ہی فوراً جا کے داعی دین بن گئے. ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے. اس ایک جملے کو غور کیجئے، سنتے ہی مبلغ بن گئے، کوئی کورسز نہیں کیے، کوئی پانچ چھ علوم نہیں پڑھے. دوسری بات ہے کہ عجیب قرآن. ادھر سے ایک بات سمجھ لیجئے چھوٹی سی، شروع شروع میں جب قرآن سنا جاتا ہے تو قرآن کا صوتی حسن خوبصورت لگتا ہے، شروع میں عجب ہے. آپ دیکھیں گے کہ آگے جا کے اس کا نام بدل جائے گا. کیا پتا چلا کہ شروع میں انسان کو قرآن بڑے ہی خوبصورت اور مٹھاس والے طریقے سے سنانا چاہیے، پھر پہلی دفعہ سننے کے بعد راہ راست کی تو یہ دینا رشدی، بعد میں رشد کا خیال ہے. تو یاد رکھیے، جو چیز کانوں کو اچھی لگتی ہے نا، اسی کو ماننے کو دل جاتا ہے. بعض دفعہ ہم اپنی سخت اور اونچی آوازوں کے ساتھ قرآن عجبا نہیں رہنے دیتے، پھر کہتے ہیں لوگ ہدایت والے نہیں آتے. تو ہدایت کوئی بعد میں لے گا، پہلے اس کتاب کا ظاہری حسن آپ کی زبان سے سنے گا. قرآن کا مقصد نزول پہلی ہی بار میں سمجھ گئے کہ ہدایت کی رہنمائی. ان کو کیوں خیال نہیں آیا کہ ہم نے قرآن سنا ہے، آؤ اس کا وظیفہ کرتے ہیں، اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، اس کو اتنے لوگوں کو ملا کے پڑھتے ہیں. یہ فطرت کی پکار تھی، اور اب ہم اس پر ایمان بھی لے آئے، اور قرآن کا جو بنیادی نقطہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کو مان گئے کہ اب ہم کبھی شرک نہیں کریں گے. اللہ کرے کہ جس طرح جنہوں نے قرآن کو سنا، ہم بھی اسی طرح سن کے یہ سارے نتائج اخذ کرنے والے بن جائیں. ہم مسلمان تو کبھی بھی پہلی دفعہ سن کر اتنے مختلف نتیجے نہیں لاتے، بلکہ ساتھ ہی ان کے دل میں قرآن کو سنتے ہی ربط آئی، رب کی بڑائی کا پتہ چلا کہ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ عرفا ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا، اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا. یہاں دیکھیے، توحید کے ساتھ ساتھ اب ان کا رسالت کا نقطہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے. اس دور میں جو جنات کے اندر خرابیاں تھیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ عیسائی جنات بھی ہوں کہ جن کا عقیدہ حضرت عیسیٰ کو بیٹا سمجھنے کا ہو، انہوں نے اس کا بھی رد کر دیا، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ رسول جو آتے ہیں وہ ہدایت کے لیے آتے ہیں. اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ تو پہرے داروں سے پٹا ہوا ہے، اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے. اور یہ کہ پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے. اور یہ کہ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا زمین والوں کے ساتھ کسی کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا، یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے. یہاں سے بھی دیکھیں کہ جنات نے قرآن کی اوتھینٹیسٹی کو بھی ویریفائی کر دیا کہ اب آسمان پر اتنے پہرے جو لگے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص آرڈر آ رہا ہے. ایک ایک لفظ سے بات دیکھیے کہ اللہ نے جنوں کی بات کے ساتھ ہمیں کتنا سبق دے دیا. اور یاد رکھیے کہ جنات بھی انسانوں کی طرح مکلف ہے. قرآن جس طرح ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اس طرح ان کے لیے بھی ہے. شاید جنوں میں بھی کچھ لوگوں نے قرآن کو بس برکت کی کتاب سمجھا اور وظائف کی کتاب سمجھاؤ، لیکن یہ سمجھدار جن لگتے ہیں کہ جو ہر چیز کو اچھے طریقے سے لے رہے ہیں. پھر ساتھ ہی بتا دیا وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ حصے بھی مختلف ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں. یہاں سے پتا چلتا ہے کہ جنوں میں بھی عقیدے ہیں، اور نماز روزے یا عقائد کے اعتبار سے ان میں مختلف سوچے ہیں. اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں. اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے. اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا، اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا کوئی خوف نہ ہوگا. آخرت کا عقیدہ دیکھ لیجئے جنات کا کتنا درست ہو گیا. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم یعنی اللہ کی اطاعت گزار ہیں، اور کچھ حد سے منحرف ہیں. تو جنہوں نے اسلام یعنی اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا، انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. گویا کہ آپ دیکھیے، صرف ایک ٹاک سے جنات کو جینے مرنے کے بعد نیکیوں کے بدلے گناہوں کے معاملات سب کا بدلہ پتا چل گیا, ان کو پتا چل گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نیکیاں کرتا جائے اور آخرت میں جہنم مل جائے اور کوئی صرف من موجیاں کرتا جائے اور بعد میں لوگ اس کے لیے قرآن پڑھتے رہیں اور اس کو جنت مل جائے. یہ سب چیزیں قرآن کے اندر بہت واضح بیان ہوتی ہیں جو جنات کی ان باتوں سے ہمیں ایک خلاصے کے طور پہ ملتی ہیں. اور اے نبی کہو مجھ پر وحی یہ بھی کی گئی, مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم ان کو خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں, اور جب اپنے رب کے فکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. یہاں سے دیکھیے کہ دین کی رخ بتا دی, فرقہ واریت کے لیے نہیں, دنیاوی باتوں کے لیے نہیں, فن فیئر کے لیے نہیں, میلوں ٹھیلوں کے لیے نہیں, بلکہ مسجدیں وہ ہیں جہاں جا کے رب یاد آئے. کسی کے گھر جائیں اور وہاں وہ شخص خود نہ ہو تو ہمارا دل نہیں لگتا. اسی طرح جب لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں اور ان کو روحانیت اور اسپرچویلٹی نہیں ملتی, اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہونے والی باتوں سے زیادہ لوگوں سے کٹنے والی باتیں ملتی ہیں, تو لوگوں کو پھر مسجد میں جا کر بھی فائدہ نہیں ہوتا. اور مسجد سے مراد عبادت گاہیں ہیں, ہر طرح کی مسجد, ہر طرح کی عبادت گاہ. اور اس پہ یاد رکھیے کہ زمین پوری کی پوری عبادت گاہ ہے, اللہ کی کس زمین پر کہیں بھی شرک نہ کیا جائے. ادھر اس سے یہ بھی مراد لی جاتی ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے لیے پوری جگہ عبادت کی جگہ اور طہارت کا ذریعہ بنا دی گئی, حتیٰ کہ یہاں تک کہتا ہے کہ مساجد سے مراد وہ عذاب بھی ہیں جن پر آدمی سجدہ کرتا ہے, ہاتھ, گھٹنے, قدم اور پیشانی. تو گویا کہ یہ عذاب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, ان پر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدے کرنے کا کوئی ظلم نہ کرو. اگر اس کو دیکھ لیں تو اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت طریقے سے شرک پرستی کی جڑ کٹ گئی. اور ایک اور دیکھیے گا اس میں عقیدہ, ارے نبی کہو مجھ پر وہ وحی کی گئی کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں, اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. اور یہ کہ مسجد اللہ کے لیے, بس ان میں سے کسی کو اللہ کے ساتھ نہ پکارو. اور یہ کہ اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا, یہاں اللہ کا بندہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. کس طرح ٹوٹ پڑنے کے لیے؟ یا تو کہتے ہیں شوق کے مارے محبت کے ساتھ, اور یا یہ کہ جو ابتدائی دنوں میں مکہ میں آپ کے اوپر ظلم و ستم تھا اس کی اس طرف اشارہ ہے. ایک اور چیز اس میں غور طلب ہے, اللہ استقام اور طریقہ تلسقینا ہمان غدا کا, کہ لوگ اگر دین پر عمل کریں گے تو اللہ ان کو میٹھا پانی پلائے گا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین پہ عمل کرنے سے دنیا گھٹتی نہیں ہے بلکہ اللہ دنیا زیادہ دے دیتا ہے. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا, اے نبی کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. کہو میں تم لوگوں کے لیے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ بھلائی کا. کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا, اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں. میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں. اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے, اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہاں دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لمیٹیشن کی طرف اشارہ ہے کہ آپ ہر کام نہیں کر سکتے, نفع نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ لوگ اپنی روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے, تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور اور کس کا گروہ یا جتھا تعداد میں کم ہے. کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے. عالم الغیب ہے, اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو, تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے. کیا پتہ چلا کہ گناہوں اور نیکیوں کو کر کے تم تو بھول جاتے ہو, اللہ ہر چیز کو لکھتا ہے, ہر چیز اس کے پاس ریٹرن ڈاکیومنٹیشن کی صورت میں موجود ہے. اس کا تو زبانی علم بھی بہت ہے لیکن تمہیں دکھانے کے لیے کل تمہارے نام اعمال تمہارے سامنے کھول دے گا کہ آؤ دیکھو تم نے کیا کیا ہے, میرے فرشتوں نے تمہارا ایک ایک جملہ ایک ایک بات لکھ لی ہے, تو لہٰذا زندگی کو کیئرفل ہو کے گزارو. اور یہ جو آخری بات ہے, انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے, تو اس کے تین معنی ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ رسول یہ جان لے کہ فرشتوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے پیغامات ٹھیک پہنچا دیے, کچھ چھپایا نہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ چلے کہ فرشتہ نے رب کے پیغامات اس کے رسول تک صحیح پہنچا دیے. اور تیسرا اس سے اگلا سلسلہ کہ رسولوں نے اللہ کے بندوں تک رب کے پیغامات ٹھیک ٹھیک پہنچا دیے. سبھی معنی ایک ہی لگتے ہیں لیکن دیکھا جائے تو قرآن کتنے پروٹوکول کے ساتھ اترا, کتنی حفاظت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچایا. تو یہ تھی سورج جن. نہ تو اس میں فیری ٹیل والا کوئی انداز آپ کو دیکھ رہا ہے, نہ اس میں کوئی ایسی کہانی ہے کہ جس کو پڑھ کر ایک انسان فکشن سمجھے. تو یاد رکھیے کہ بچوں کو کبھی جھوٹی سچی جنوں کی کہانیاں نہ سنائیں, سنانی ہے تو سورج جن سنا کر اس میں سے عمل کے نقطے دے دیں. اگلی سورت ہے مزمل. پہلا ہی لفظ سورت کے اندر مزمل ہے. اس سورت کے اندر دو رکوع ہیں اور دونوں کا انداز بالکل دو مختلف زمانوں کا ہے. پہلے رکوع کو پڑھیں گے تو صاف لگے گا کہ مکی سورت ہے, مکی دور میں نازل ہوا, اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار راتوں کو اٹھنے کی عبادت کی اور نبوت کے کام کو جو آپ پر ڈالا جا رہا ہے اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے. پھر اس میں نماز تہجد میں کمی اور بیشی کا تذکرہ ہے, قرآن کے پڑھنے کا حصے کی بات ہے. پھر تیسری چیز اس میں آپ دیکھیے کہ صبر کی تلقین ہے کہ جب لوگ مخالفت کریں تو صبر کرو, اس سے بھی لگتا ہے کہ یہ مکہ کی بات ہے. جبکہ دوسرے رکوع کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا انداز مدنی رکوع ہے, کیونکہ اس میں قتال فی سبیل اللہ کا ذکر ہے, مکہ میں تو ایسی بات نہیں تھی. رہ گئی بات زکات, تو اس سے مراد تزکیہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن صورت بہت خوبصورت ہے. دعوت اللہ کے راستے میں ایک بندے کو کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, پارے کے تھیم کے ساتھ دیکھ لیجئے تو دائی دین کے اپنے عمل کی اپنی راتیں کیسی ہیں. سورت مزمل میں قیام فی اللیل کی بات ہے, راتوں کو اٹھو, اور سورت مدثر میں قیام فی النہار کی بات ہے کہ اب دن میں انتظار کرو. تو ان کو ہم پارے کے تھیم کے ساتھ جوڑ کے بھی دیکھیں تو بڑی خوبصورت سورت ہے. آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا نصفه وانقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا. اے اور لپیٹ کر سونے والے, رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم, یعنی پوری رات نہیں. ہمارے ہاں جو شبینے کا تصور ہے وہ اس آیت کے خلاف ہے. آدھی رات چاہے اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا لو, اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں, در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے. دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں. اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو. وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے, اس کے سوا کوئی خدا نہیں, بس اسی کو اپنا وکیل بنا لو. اور جو باتیں لوگ بنا رہے ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ. کتنا خوبصورت تسلسل ہے. اگر آپ ان آیتوں کو دیکھیں, رات کو کھڑا ہونا اللہ سے پیار کی علامت ہے, اخلاص کی علامت ہے. کچھ رات سو جاؤ کچھ آرام کرو, یہ اللہ کے پیار کی بات ہے کہ اگلے دن کے کام نہ متاثر ہو جائیں. تو مومن کا تو سونا بھی عبادت ہے, اگر یہ سوچ کے سوئے کہ کل کام کرنے ہیں. فریش ہونے کے لیے تھوڑی دیر سونا, یہ بھی عبادت ہے. پھر اس میں ایک اور چیز بھی ملتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ قرآن کو پڑھتے وقت ترتیل اختیار کرو, آہستہ آہستہ ایک ایک لفظ زبان سے ادا کرو, ٹھہرو, غور کرو, سوچو اس کا مفہوم کیا ہے, اس کے مضامین میں میسج کیا ہے. کہ اللہ کی ذات اور صفات کا ذکر ہے تو اس کی عظمت اور حیبت دل پر طاری ہو, اگر اس کی رحمت کا ذکر ہے تو دل جذبات تشکر سے لبریز ہو جائے, کبھی اس کے غضب اور اس کے عذاب کا ذکر ہے تو دل پر اس کا خوف ہو, کہیں کسی چیز کا حکم ہے کسی چیز سے منع کیا گیا تو سمجھا جائے کہ کس چیز کا حکم ہے اور کس چیز سے منع کیا گیا. تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ قرأت صرف الفاظ کو زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں بلکہ غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھنے کا نام ہے. اللہ کے نبی الفاظ کو کھینچتے تھے, کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے تو رحمان اور رحیم کو مت کے ساتھ کھینچتے, یہ بخاری کی روایت ہے. ام سلمہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہر آیت کو الگ الگ پڑھتے اور ہر آیت پر ٹھہرتے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں سے نماز میں قرأت کا انداز بھی ملتا ہے. بعض دفعہ کچھ ائمہ حضرات اتنی تیز قرأت کرتے ہیں تراویح میں یا نمازوں میں کہ پیچھے والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. پھر اس طرح بعض دفعہ اللہ کے نبی کا ایک ایک آیت پہ رات پوری کھڑے ہو کے پڑھنا بھی ملتا ہے, تو پتہ کیا چلتا ہے کہ جب قرآن سمجھ آتا ہے تو پھر ایک انسان واقعی غور و فکر کرتا ہے. اور ایک اور چیز اس حصے سے پتہ چلی کہ دن کو تبلیغ کے کام وہی کر سکے گا جو راتوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ راز و نیاز کر چکا ہوگا. سکون اور اطمینان ملے گا مومن کی روح کو جب رات کو اللہ کے ساتھ بات کرے گا. ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد کا عادی کر دے, ہماری راتیں زندہ ہو جائیں اور ہم سوکھی لکڑیوں کی طرح سو سو کے پوری رات نہ اٹھا دیں. پھر جب صبح قرآن اٹھتا ہے پڑھتا ہے تو اس میں پھر زبان کھلتی ہے. اللہ کے نبی پر جب وہی اترتی تھی آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپکتا تھا, یہ چھوٹا کلام تھوڑی ہے. آپ کی اونٹنی اپنا سینہ زمین پر ٹکا دیتی تھی جب تک وحی کا سلسلہ رک نہ جاتا, حرکت نہیں کرتی تھی. تو آج کیوں ہم سے قرآن نہیں پڑھا جا رہا, کیوں کام پورے نہیں ہمارے ہوتے؟ شاید اس کی وجہ ہمارے سونے اور جاگنے کی وجہ بھی ہے. اور اسی طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملے کو مزید بہتر کر سکتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک اور بات بتاتا ہے, ان ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا فرعون رسولا, ہم نے آپ کی طرف تم لوگوں کے پاس, اب اس میں مراد مجھے آپ سے زیادہ مکہ والوں کو اور اس دور کے لوگوں کو کہا گیا, لیکن دیکھا جائے تو سارے اس میں آتے ہیں, کہا کہ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول گواہ بنا کر بھیجا جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا, پھر دیکھ لو جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا, اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن سے کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا, اور اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے, یہ ایک نصیحت ہے, اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے, جس کا دل چاہے چوائس کی گئی ہے, نہیں دل سب کا چاہنا چاہیے, مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, پتا کہ چلا یہ اس قرآن کو نصیحت کی کتاب سمجھو, ایسی نہ سمجھو کہ جس کو دیکھ کر پڑھ کر بس صرف گنتے ہی رہو. اے نبی تمہارا رب جانتا ہے تم کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی ایک تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو, اور تمہارے ساتھیوں میں سے ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے, اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے, اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے, بس اس نے تم پر مہربانی فرمائی, فقر ما تیسر من القرآن, اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو, اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے اور کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں, پر جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو, نماز قائم کرو, زکات دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو, اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے, وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے, اللہ سے مغفرت مانگتے رہو, اللہ بے شک بڑا غفور الرحیم ہے. اس سلسلے میں بہت خوبصورت باتیں ہمارے لیے عمل کی نکلتی ہیں. پہلی بات یہ کہ جب اکیلے عبادت کریں جتنی مرضی لمبی کریں نفل عبادت, لیکن دوسروں کے ساتھ ہوں تو تھوڑی سی رعایت کی جائے, ہر طرح کے لوگ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی کھڑا ہے, کوئی بوڑھا ہے, کوئی سارے دن کا تھکا ہوا ہے, کسی نے اگلے دن کام پہ جانا ہے. پھر اسی طرح اس میں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے اور وہ کیا ہے کہ صرف رات کی عبادت نہیں بلکہ دن کا جہاد بھی ہے. صحابہ ایسے ہی تھے, فرسان بن نہار و رحمان فی اللیل, راتوں کو اللہ کے آگے کھڑے ہونے لے راہب تھے اور دن کو جو شخص سوار بن جاتے تھے, گھوڑوں پہ سوار ہوتے تھے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے, ہم دن میں نیکیاں کر لے تو رات پڑے رہتے ہیں, رات کبھی عبادت کا موقع مل بھی جائے تو دن ہماری آنکھیں نہیں کھلتی کیا کریں گی, رات تہجد پڑھ لی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے طریقے سے کام کریں اور ہماری راتیں ٹھیک ہو جائیں گی, ہمارے دن خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ کے راستے کے کام اور اللہ کے راستے میں رزق حلال کمانا, یہ جو ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ کے ذمن میں آتا ہے. حضرت عمر نے ایک بار فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے بعد اگر کسی حالت میں جان دینا مجھے زیادہ محبوب ہے تو وہ یہ حالت ہے کہ میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے کسی پہاڑی درے سے گزر رہا ہوں اور وہاں مجھ کو موت آ جائے. پھر انہوں نے اس کے بعد یہی آیت پڑھی. تو جو رزق حلال کمانے کے لیے مرد اور دھوپ کرتے ہیں وہ بھی خوش قسمت ہیں, اگر اس میں وہ اللہ کی حدوں کو صحیح رکھے تو انشاءاللہ اس میں بھی ان کو فائدہ ہوگا. اور آخری بات کہ جو اپنے لیے آگے بھیجو گے وہ تمہارے ہی فائدے کا ہے. دیکھا جائے تو ہم دوسروں کے فائدے کے لیے دنیا بناتے رہتے ہیں ان کی, بعض دفعہ اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ ساری زندگی بندہ کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال, لیکن اس کے مال میں جو کھا لیا جو پی لیا اور جو اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج دیا باقی سب ورثہ کے. ہم خود سوچیں کہ ہم ورثہ کا مال زیادہ پسند کرتے ہیں. آپ نے کہا تمہیں کوئی ایسا ہے جس کو وارثوں کا مال زیادہ پسند ہو؟ کہا نہیں. تو کہا اے نمو ما تقولن, سوچ لو کہ کیا کہہ رہے ہو. کہا جی اللہ کے نبی ہمارا یہی حال ہے. تو کہا پھر یہ جو سنبھال رہے ہو یہ تمہارا تھوڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دل کی گہرائی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے مال کی محبت نکال دے اور ہمیں نیکیوں کی محبت ڈال دے, اور یہ نیکیاں کرنا کرانا ہمارے لیے اتنا آسان ہو جائے جس طرح لوگوں کے لیے دنیا کا مال کمانا اور اس کو خرچ کرنا. اگلی سورت سورت مدثر. مدثر مدثر سے ہے اور مزمل زمل زملونی زمل دونوں چادروں کو کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اللہ کے نبی چادر اوڑے ہوئے تھے, اور دسرونی اور زملونی کے الفاظ بھی آتے ہیں جب پہلی وحی کے بعد اب گھر آئے تھے, اور کہتے ہیں کہ جب سے سلم ایک چادر اوڑے ہوئے تھے اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں. یہ سورت بھی بہت خوبصورت صورت ہے دعوت اللہ کے راستے کی. وہاں قیام فی اللیل تھا تو جہاں قیام فی النہار ہے. ابتدائی دور کی صورتیں جب اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا اٹھیے اقرا بسم ربک اللذی کی آیتوں میں, اس کے بعد کچھ عرصہ وہی نہ آئی, اور اس کے بعد جب آئی تو سورۃ مدثر کی نایات ہوئی. اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ختیجہ اس وقت اللہ کے نبی کے پاس تھی جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی, تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلیاں دے رہا ہے کہ اب آپ کے سونے کے دن گئے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فتأخر, اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو. ایسا لگتا ہے کہ ایک خوبصورت پیکج دیا گیا دعوت اللہ کا کام کرنے والوں کو, چاہے وہ ٹیچر ہے یا ہیلپر ہے یا کوئی بھی ہے. جب تک ہم اپنے کردار کو اس طرح خوبصورت نہیں رکھیں گے دین کا کام نہیں کر سکتے. دامن پہ لگے ہوئے دھبوں کو دور کرنا ہے, اور اسی طرح سے ہر طرح کی گندگی ظاہری جسمانی روحانی دور کرنی ہے. رب کی بڑائی کا اعلان کرو, اپنی بڑائیاں نہ کرو, اپنے اداروں اپنے اسکولوں کے نام اپنے استادوں کے ناموں کو ہائی لائٹ کر کے شہرت حاصل نہ کرو, بلکہ رب کی بڑائی کا اعلان کرو, اللہ تمہارے نام کو بھی بڑا کر دے گا. کپڑے پاک رکھنے کو بھی دیکھ لیجئے, اور دین کے نام پہ آج جو معیار ہے لوگوں کے ذہنوں میں اس کو بھی دیکھ لیجئے, کس طرح سے لوگ اپنے آپ کو بالکل دنیا سے کٹا ہوا اور بالکل حواس باختہ دکھا کر نیک سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت زیادہ ادا اور دکھاوے کی تو اجازت بھی نہیں ہے, اور نیک بندے کو تو اچھا بھی نہیں لگتا کہ وہ ادا کے ساتھ پہنے اٹھلاتا ہوا اپنے آپ کو دکھائے, لیکن تقدیسِ نعمت پر اللہ کی نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے تو انسان اپنے آپ کو رکھے. پھر گندگی سے دور رہنے سے مراد اخلاق کی گندگی, کردار کی گندگی, سوچ کی گندگی, زبان کی گندگی. دامن پہ لگے ہوئے دھبوں سے بچنا ہے, کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے لوگ تم پہ انگلیاں اٹھائیں. لوگ تو پہلے بھی اٹھاتے ہیں اور بھی اٹھائیں گے, تم اپنے آپ کو بچا کے رکھو. پھر احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کو, کیا مطلب ہے؟ اس لیے نہ کام کرو نیکی کا کہ تمہیں لوگ اب اس کے بدلے میں تحفے دیں, تمہیں سلامے کریں, تمہیں پیسے دیں. نہیں, اللہ کا احسان سمجھتے ہوئے اس کام کو کرو, نہ کہ لوگوں پر احسان ڈالو, اور رب کی خاطر صبر کرو. اس راستے میں جہاں مشکل آئے چیخو نہیں, چلاؤ نہیں, لوگوں کو نہیں سناؤ, شوہر بیوی کو تنگ نہیں کرو, اللہ کو سناؤ. اور دیکھیے یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا گیا, یا یہ رسول اور نبی نہیں کہا گیا, کیونکہ یہ پیار کا انداز ہے. اٹھو وہ سونے والے اٹھ جاؤ, کتنا اچھا لگتا ہے سوتے بندے کو جب آپ اس کو اتنے پیار سے کریں گے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زبان کی مٹھاس دے دے. پھر اس کے بعد فرمایا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ, اچھا جب سور میں پھونک ماری جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا, کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا. چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا, بہت سا مال اس کو دیا اور اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے, اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی, پھر وہ تما رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. ہرگز نہیں, وہ ہماری آیتوں سے انعد رکھتا ہے, میں تو اسے انقریب کٹھن چڑھائی پر چڑھاؤں گا. اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی, ہاں اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. ولی پھر مغیرہ کی طرف اشارہ, ایک موقع پہ اس نے اس طرح کے ایکشن بنائے تھے. پھر لوگوں کی طرف دیکھا, پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا, پھر پلٹا اور تکبر کیا, آخر کار بول اٹھا انہا اللہ صفر یو سر, یہ تو ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے, یہ تو ایک انسانی کلام ہے. سوسلی ہی سکر بما درا کما سکر, ان قریب میں سے دوزخ میں جھونک دوں گا, اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ, نہ باقی رکھے نہ چھوڑے, کھال جھلس دینے والی 19 کارکن اس پر مقرر ہیں. ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں, اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے, تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے, اور اہل کتاب مومنین کسی شک میں نہ رہیں, اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے. اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے, اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا, اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو. ہرگز نہیں, کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لحد الکبر, قسم ہے چاند کی اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہے, اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتی ہے, یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے. انسانوں کے لیے ڈراوا, تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے. ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے. ہاں مگر اللہ اصحاب الیمین، مگر دائیں بازو والے کون ہے وہ؟ تو جنتوں میں ہوں گے. وہ مجرموں سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، قالوا لم نک من المصلین، تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے، اور روزے جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا. اس وقت سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ آیات میں کتنے خوبصورت تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گائیڈ لائن دے دی کہ جب بھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نیکی کے کام کا موقع دے گا تو اس کے سامنے کتنا خوبصورت نقطہ ہے آخرت کا کہ لوگوں کو اس کی فکر لگا دو. بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں جب ایک انسان لوگوں کے اندر یہ سوچ پیدا کر دیتا ہے کہ تم نے مرنا ہے، تمہیں جانا ہے، بے لوس ہو کر دین کا کام کرتے جاؤ، جو راستے میں کام آئے کر دو، اس کے بعد نتائج اللہ پہ چھوڑ دو. آپ دیکھتے کہ آخری صورتوں میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک بے نیازی کا انداز ہے، بس ٹھیک ہے ہو گیا، جیسے بھی کرنا ہے کر لو. اور اس کے بیچ میں آپ دیکھیں ولید بن مغیرہ کو ایک کردار بنا کر پیش کیا، 10-12 بیٹے تھے، خالد بن ولید کا باپ تھا، بیٹا کتنا معروف ہوا نیکی میں، اور باپ کے اللہ نے ایکشنز تک قرآن میں لکھ دیے. بیٹوں اور دولت کی رغبت رکھنا اچھی بات ہے، لیکن ایسی اولاد جو بندے کو مزور کر دے، ایسا ریس جو اللہ کے آگے لے جائے، یہ درست بات نہیں ہے. فخر کی چیز بیٹے نہیں ہیں، نیکیاں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنم میں جانے والوں سے پوچھو کون چیز جہنم میں لے گئی، اس کو ہائی لائٹ کر لیں. پہلی چیز جس کا ذکر ہوا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. آپ سوچئے کہ کتنی بڑی دلیل ہے نا نماز نہ پڑھنے والے کے جہنمی ہونے کی. لیکن آج جب ہم دنیا کے کاموں میں پڑھتے ہم کہتے ہیں نماز کا ٹائم ہی نہیں ملتا، کیا کریں، وقت ہی نہیں، دن چھوٹے ہیں، راتیں ایسی ہیں، کام بہت ہے، ٹریفک کا ٹائم ہے. اتنی ادا سے ہم کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کل اللہ کو بھی ہم یہی ادائیں دکھا دیں گے کہ اللہ بس ہم نے جو کہنا تھا کر لیا اور جو ہونا تھا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو فکر لگا دے اپنی، اور ہم حقیقت میں اپنی غفلت سے نکل کر دوسری طرف آ جائیں. آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو کیا ہو گیا، فما لهم عن تذکرة موردین کأنهم عمر مستنفرة فرت من قسورة بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرة. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا یہ جنگلی گدے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں. ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے. ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، اور وہ اس کا بھی اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے. آپ کو لگتا ہے لوگ قرآن سے بھاگتے ہیں؟ اچھے بھلے بات کر رہے ہوں گے، آپ قرآن کی بات شروع کریں فوراً کھڑی دیکھیں گے، بس نکل رہی ہے، اب جانا ہے، اب وہ کرنا. کیسے اللہ نے جنگلی گدوں سے ان کو نسبت دی. اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم قرآن سے بھاگنے والے نہیں، قرآن کی طرف بھاگنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے. جتنی زیادہ اپنی اصلاح کریں گے، اتنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم دوسروں سے بے نیاز ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر کریں گے. یہاں پہ ہمارا رخ پورا ہوتا ہے.
جزاک اللہ خیر واسم جزا سادہ جی. الحمدللہ رخ پورا ہوا، اور بہت ہی آخری آیات دلے لانے والی ہیں. ایسا ہی ہے نا، کیا سیکھا آج کے لیسن سے آپ لوگوں نے؟ دیکھیں گے ایک سینٹینس میں. آپ لوگ کو میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ. اگر کسی کو آواز نہیں آ رہی تو پلیز ریلاگ ہو جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آواز آئے گی. سورہ جن کے حوالے سے کیا سیکھا آپ لوگوں نے اپنے لیے؟ ہر سورہ میرے اپنے لیے ایسے ہی فیلنگ جاتی ہے نا. اور ہم جنہوں کو کیا سمجھتے ہیں, اور جن دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, تو یہ دوسروں تک پہنچانا چاہیے. جی بالکل, جو یہ قرآن کو نا جس طرح جنہوں نے انہوں نے قرآن کو دوسروں تک پہنچانا شروع کر دیا, تو ہمارے بھی عمل کی کیا بات نکلتی ہے کہ جب بھی ہم ہر بات کو سنیں گے اس کو دوسروں تک پہنچانے والے ہو جائیں گے. اور کہاں جنہوں کا قرآن سننا آتا ہے, اور کیا جن مسلمان بھی ہوتے ہیں؟ جی الحمدللہ, انسانوں سے پہلے جو مخلوق تھی دنیا میں وہ جنوں ہی کی تھی, ان میں بھی پیغمبر آتے تھے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے, وہ تورات پر, کیونکہ اس کا قرآن نہیں تھا. جب نبی کے انسان سمائے اور ان سے قرآن سنا تو انہوں نے کیا کیفیت اختیار کی؟ جب انہوں نے قرآن کی وحی سنی تو انہوں نے کیا کیا؟ لکھیے گا, غور سے سنا, فوراً ایمان لے آئے. یہاں سے ہمیں اپنے لیے کیا عمل کی بات ملتی ہے, ماشاءاللہ بارک اللہ. باقی لوگ بھی جو لسنر ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ صرف اسٹوڈنٹ ہی لکھ سکتے ہیں. جی سمعنا واطعنا والی کیفیت ہونی چاہیے, بالکل جو ہی سنیں اس پر عمل کرنے والے ہوں. جیسے آج ہم نے بہت سارے احکامات سنے ہیں اور اس میں ہمارے اپنے لیے عمل کی باتیں بہت ساری ہیں, تو ان کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو ان پر عمل کرنا ہے. اور پھر انہوں نے سننے کے بعد کیا کیا؟ ایک انہوں نے خود سن لیا اور انہوں نے اس بات پہ یقین کر لیا, ایمان لے آئے, پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا, کیا؟ کہ اس پیغام کو صرف اپنے پاس رکھا, آگے پہنچایا, آگے پہنچایا, بالکل انہوں نے اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کی, دوسروں کو بتایا. تو ہمارے لیے عمل کی کیا بات ملتی ہے کہ ہم بھی جب خیر کی کوئی بات سنیں, کوئی بھلائی کی بات ملے جس سے ہمیں بھی موٹیویشن مل رہی ہو, تو ہمیں دوسروں کو ضرور بتانی ہے کہ شاید کوئی عمل کر لے اور حق کے راستے پہ چلنے والا ہو جائے. آگے دیکھیں آیت نمبر 16 سے لے کے 18 تک. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یا جو انصاف والے ہیں, آیت نمبر 14 اور 15 میں اس چیز کو بھی دیکھ لیں کہ 14 اور 15 میں سورہ جن ہم دیکھ لیتے, ہمیں بھی علم صرف اپنے اندر لے کر دنیا سے نہیں چلے جانا, جی خود عمل کریں دوسروں کو بتائیں. اس سے کیا ہوگا, سورہ جن ہے اور اس سے کیا ہوگا, جب ہم دوسروں کو بتائیں گے تو اگر ہم کسی وجہ سے مکمل طور پر عمل نہیں کریں یا تھوڑا تھوڑا عمل کرتے ہیں تو ہمیں پھر اس چیز کا خوف آئے گا کہ اچھا میں نے دوسروں کو تو بتایا ہے لیکن میں خود تو عمل نہیں کر رہی, تو پھر ہمارے اندر عمل کا بھی جذبہ پیدا ہوگا, کیونکہ پھر بعض دفعہ شیطان ہمیں اس خوف میں مبتلا کر دیتا ہے, خود تو عمل نہیں کرتی دوسروں کو نہ بتاؤ, لیکن ہمیں اس کا پازیٹو لینا ہے کہ ہم نے دوسروں کو بتانا ہے اور پھر خود بھی اس کے ساتھ عمل کرنا. اگر وہ چیز ہمارے عمل میں نہیں ہے, جیسے ہم نے جنہوں کو دیکھا انہوں نے سنا اور وہ فوراً جا کے انہوں نے دوسروں کو بتایا, سننے کے بعد انہوں نے پہلے خود عمل نہیں کیا بلکہ دوسروں کو جا کے وہ اچھی بات بتائی, ایمان لے آئے, ہمارے اندر بھی ایمان موجود ہے, تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو ہم اچھی بات سنیں اس کو دوسروں کو بتائیں, یہ ہمارے اپنی بھلائی کے لیے ہے. اور جو لوگ فرما بردار ہیں اور ایسے ہی لوگ پھر کس چیز کا راستہ اختیار کریں گے, جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں, انصاف پسند ہیں, اللہ کے حکموں پہ چلنے والے ہیں, اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا, جنت ہے, بھلائی کا راستہ ہے, آخرت آسان ہے, اور جو قوم پھر اللہ کے حکموں پہ چلیں گے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کریں گے؟ آیت نمبر 16 میں اور 17 میں دیکھیں. یہ ہمارے لیے خوشخبری ہیں. جو بے انصاف ہے ان کے لیے تو عذاب جہنم ہے, لیکن آیت نمبر 16 میں, اور جو لوگ سیدھی راہ پہ چلیں گے, پانی وافرات, پانی کی مثال کیوں دی گئی؟ پانی کیا کرتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے تو کیا ہوگا؟ سکون ہوگا, پاک پانی ہوتا ہے, رزق میں اضافہ کرتا ہے, خوشحالی آتی ہے, کھیتوں میں فرمانی ہوتی ہے, نباتات اگتے ہیں. جی بالکل. اور جو شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس کے لیے عذاب دردناک عذاب ہے. مسجدیں کس لیے ہوتی ہیں؟ جی پانی زندگی کا جز ہے, اس کے بغیر تو انسان اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا. مسجدیں کس لیے ہیں؟ اللہ کا ذکر بلند کرنے کے لیے, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. تو وہاں پھر ہمیں بدعت سے بچنے کی کوشش کرنی ہے, اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا. پھر اور شرک سے خود کو بچانا ہے. ان سورت میں ہم نے شرک کے حوالے سے بھی بہت چیز دیکھی نا, کیونکہ یہ مکی سورہ ہے اور اس میں جو ہے وہ مکہ والوں کا شرک ہے, اور آج کے دور میں بھی ہمیں یہ شرک بہت نظر آتا ہے. اچھا, کیا آج بھی ایسا ہوتا ہے جیسے کافر قرآن سننے کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور ان کے دل بدلنے شروع ہو جاتے تھے؟ تو ہمیں عمل کی یہاں سے کیا بات ملتی ہے؟ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو کیا تو ہمارے دل بھی کیا بدلتے ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں اثر کرتا ہے؟ جی. تو پھر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ گھروں میں اپنے اونچی آواز سے خود بھی تلاوت کرنی ہے, اور یا کبھی اونچی آواز سے تلاوت لگا دیں تاکہ دوسروں پر بھی اس کا اثر ہو. پھر ہم نے یہاں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا غیب کا علم ہے. آخری آیت میں دیکھیں, آیت نمبر 26 میں, عالم الغیب فلا یظہر علی غیبی احد. نہیں, اونلی اللہ نوز غیب. اور اللہ اپنی غیب کی باتیں اپنے نبیوں کو کس طریقے سے بتاتے تھے؟ وحی کے ذریعے, فرشتوں کے ذریعے. اور جب وحی آتی تو اس کے پیچھے کون محافظ بن کے آتے؟ وحی کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی حفاظت کا خود ہی انتظام فرما دیا. اور فرشتے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام, اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ کے اطاعت گزار ہیں, اور اللہ کے حکم کے سوا کچھ نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں بھی, ہماری زندگیوں میں بھی قرآن کو ایسے نافذ کر دے کہ ہمارے گھروں میں بھی ایسے ہی بہار اور رحمتیں ہوں, اور ہم اللہ کے کلام کو آگے بھیجنے والے ہوں, اور اپنی اعمال صرف اس دنیا تک نہ رکھنے کی کوشش کریں بلکہ آخرت کے لیے بھی. سورہ مزمل بھی سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ملتا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بالکل ابتدائی دور ہے, نیا نیا دین کا کام شروع کیا تھا, کوئی ان کے ساتھ نہیں تھے, یتیم تھے, اور اللہ تعالیٰ ان کو کیا دے رہے ہیں؟ قیام اللیل. اس سے ہمیں ایک چیز یہ سمجھ آتی ہے کہ رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات کھڑے رہا کریں, یعنی قیام اللیل کیا کریں, صبر کی تلقین کی جا رہی ہے. تو یہاں ہمیں اپنے لیے عمل کی کیا بات ملتی ہے؟ ہم بھی جب دین پہ نئے آتے ہیں تو ہمیں بھی تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا. ہم دین اس کو کہیں گے کہ جب ہم پورے فہم کے ساتھ قرآن اور سنت کو سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو یہاں سے ہمارے لیے عمل کی کیا بات ملتی ہے؟ وی شوڈ کیپ ٹرائنگ. اور جب ہمیں دین کے کام کو کرنا مشکل لگے تو رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کرنی ہے, کیونکہ رات کی عبادت جو ہے وہ طاقت دیتی ہے, وہ حق پاک کو آگے پہچانے کی توفیق دیتی ہے. اس لیے ہمیں پھر یہ بھی پتا چلتا ہے نا کہ جب تک ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئے گی, دین کا کام دائیں دین کو کرنا ہے, تو اس کے لیے پھر اس کو اپنے آپ کو بدلنا بھی ہے. قرآن آہستہ پڑھنا غور سے تدبر کے ساتھ. جی, یہاں سے ہمیں عمل کی یہ بھی بات ملتی ہے, قرآن ترتیلا. یہاں سے ہم نے اپنے لیے عمل کی بات لی. اب یہاں ہمیں یہ ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی تھی, ہمیں تو نہیں دی گئی. کیا یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ دین کی تبلیغ کریں؟ ہماری ہے جی. اب ہمیں کوشش کرنی ہے. اور رات کا اٹھنا نفس کے لیے کیسے ہے؟ بھاری لگتا ہے جی, لیکن کس کے لیے آسان ہوتا ہے؟ پر کوشش نہیں چھوڑنی. کنٹرول سکھاتا ہے جی, نفس پہ کنٹرول سکھاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے انسان اٹھتا ہے. پہلے بھاری لگتا ہے, مشکل لگتا ہے, شیطان بھی مشکل کرتا ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتے ہیں. یہاں دیکھیں کلاس کا تپتر, یہ آیت نمبر 8 میں تبتر, اس کا لغوی معنی کیا ہوگا؟ لکھیں آپ نے, یعنی کس چیز کو کاٹ کر کس چیز سے جدا کر دینا. بتل اور تبتل کیا ہے؟ کہ ہر قسم کی مصروفیات سے فارغ ہو کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا, خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا. اور یہ کام ہم دن میں تو نہیں کر سکتے نا, تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں راتوں کو حکم دے رہے ہیں کہ دن کے وقت لمبی چوڑی مصروفیات ہیں, تو رات کو وقت نکالو, اللہ سے باتیں کرو. کیا ہمیں اللہ سے باتیں کرنی آ گئی ہیں؟ وداؤٹ ڈسٹریکشن جی. تو پھر ہمیں رات کی عبادت میں بھی پھر مزہ آنے لگ جائے گا. اور جب ہمیں کبھی مشکل لگے تو ہم نے اللہ کو کیسے پکارنا ہے؟ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. تو جب بھی کوئی چیز مشکل لگے تو اللہ تعالیٰ کو وکیل بنانا ہے. اللہ یا اللہ, میں تجھے وکیل بناتی ہوں, تو میرے سارے معاملات کو درست کر دے. مجھے یہ کرنے نہیں آتے لیکن تو مجھے سکھا دے گا. پھر ہم نے دیکھا اس چیز کو, انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس 3-4 منٹ اور ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن کے حوالے سے کیا آپ نے اس سے اپنے لیے, جو لوگ نافرمان ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں؟ قیامت کیسی ہوگی؟ جس دن لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ قیامت کے دن بھڑکتی آگ ہے جی, اور قیامت کے دن ایسی وحشت اللہ ہوگا کہ بچے کو بوڑھا کر دے گی. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ, تو ہمیں اس وقت سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اس وقت میں بے غم ہونے کے لیے دنیا میں ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما, کہ ہماری راتیں جو ہیں وہ تیری یاد میں گزرنے والی ہو جائیں, ہم اپنے آپ کو حق بات پہ چلنے والا کر لیں, اور ہمارے راتیں تہجد والی ہو جائیں, اور ہمیں آخرت کی فکر لگ جائے, اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ہم نے آخر میں اس چیز کو دیکھا نا کہ ہمارا مال اصل میں وہی ہوگا جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. جو ہم دوسروں کے لیے جمع کر کر کے رکھتے ہیں وہ ہمارا مال نہیں, ہمارا ورثہ ہوگا, اور وہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہر جگہ پہ لگے گا کہ نہیں. اس لیے اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بننا ہے. پھر سورہ المدثر میں ہم نے جو چیز دیکھی وہ سب سے پہلے تو کیا ہے اللہ کی کبریائی بیان کرنی. پھر ہمیں یہاں لباس کی صفائی کا جو ذکر آیا اس سے ہمیں کیا پتہ چلنا ہے کہ صرف ظاہری لباس کی صفائی ہونی چاہیے. مسیح آبا کا فتح ہے بہت ظاہری بہت ظاہری اینڈ بات نہیں پاتی اس کی. جی بالکل, صرف لباس کی اور ظاہری طور پہ صفائی نہیں ہونی چاہیے بلکہ باطنی طور پہ بھی انسان کو اپنے آپ کو ہر قسم کی نجاست, میل کچل, حسد, غیبت, شیطان کے وسوسے, برے خیالات سے خود کو بچانے کی کوشش کرنی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ ولید بن مغیرہ کے حوالے سے اس چیز کو ہم کوئکلی دیکھ لیتے ہیں کہ قریش کا سردار تھا, بڑی اس کے پاس عزت تھی, سب کچھ تھا, لیکن اس کا نام کیوں متکبر لوگوں میں آیا اور کیوں اکڑنے والوں میں آیا, اس کی وجہ کیا تھی؟ مال اور اولاد پر گھمنڈ تھا. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ایمان نہیں لایا تھا اور تکبر کرنے والا تھا اور اپنی بڑائی کو ہر وقت ظاہر کرنے والا تھا. لیکن ہمیں یہاں سے ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہم نے ان کے بیٹے کے حوالے سے اس چیز کو دیکھا کہ خود وہ اتنا متکبر تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کی اولاد میں سے ایک ایمان والا شخص بھی رکھا. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں کہیں کچھ لوگ ایسے نظر آئیں تو پھر بھی ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور ان کی اولادوں کے لیے بھی, کہ ہمیں سے کسی کو نہیں پتا کہ کس کی اولاد میں سے زیادہ خیر نکلا ہے. اور منافق اور مومن کی مثال کیسی ہے انہیں اگلی آیات کی اسے دیکھیں. جسے اللہ چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے اللہ ہدایت دے. اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں اب ہمارے بریک کا بھی ٹائم آ رہا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں کہ وہ جسے ہدایت دے. لیکن ہدایت اسے ہی ملتی ہے جو ہدایت کو حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ بھی میں غلط کام کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے. اور ہم نے یہاں سے اپنے لیے جو سب سے بڑی عمل کی بات لینی ہے یہ ہے کہ جس طرح بارش زمین پہ برستی ہے, جی میں جس میں تڑپ ہوتی ہے اسے ہی ملتی ہے. جی بالکل صحیح. اور جس طرح بارش زمین پہ برستی ہے تو دونوں طرح کے اس میں کام آتی ہے نا, کہ جہاں سبزہ ہوتا ہے وہاں بارش پڑتی ہے تو ہر طرف گرینری ہو جاتی ہے, اور جہاں کوڑا کرکٹ ہو تو وہاں جب بارش برسے گی تو وہاں کیا ہوگا, وہاں جو ہے وہ بو پھیل جائے گی, تعفن ہوگا. اور اسی طرح قرآن بھی جو کی جو بارش ہے نا وہ منافق کے دل پہ اثر نہیں کرتی, اس کو اور گمراہ کرتی ہے. جس طرح ہم نے ولید بن مغیرہ بھی دیکھا کہ اس نے بھی قرآن سنا تھا لیکن اس نے اسے نصیحت نہیں لی. اللہ ہمیں بھی خیر والی بارش بنا دے. آمین ثم آمین. اور اس کے برعکس جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے تو وہ قرآن کو سن کر ان کے دلوں کے ایمان بڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تو ہمارے دل قرآن کو ہمارے دل کی واقعی بھار بنا دے اور ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے نیک اعمال کے سبب گروی رکھے جائیں, نہ کہ جیسے کہ یہاں اس آیت نمبر 38 میں ذکر ہو رہا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گر بھی پڑا ہے. تو کہیں ایسا نہیں نہ ہو کہ ہم بائیں ہاتھ والوں میں سے ہو جائیں, اللہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچا کے رکھے. ایک اور چیز جو بائیں ہاتھ والے تھے جو دوزخ والے تھے وہ اپنے دوزخ میں جانے کی ایک وجہ کیا بتائیں گے؟ ایک تھی دو تین ان کی وجوہات میں, وہ کیا تھی لکھیں گے آپ لوگ؟ آخری میرا یہ آپ سے کوشچن ہے. اور ہمیں اس سے اللہ تعالیٰ خود بھی ہمیں ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے بچوں کو بھی اس چیز کا ڈر دینا چاہیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, بلا وجہ شکوک و شبہات میں مبتلا رہتے تھے, پھر آخر کو جھٹلاتے تھے, یہاں تک کہ انہیں موت آ گئی. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں موت دینا, اور ہمیں نماز پڑھتے ہوئے ایمان کی حالت میں رکھ, اور قرآن کی بارش جو ہے ہمارے دلوں پر ایک ہریالی سبزہ لے کے آئے, اور ہمارے دلوں کو تڑپا کے رکھ دے, اور ہم دوسروں کی ہدایت کا باعث بنے. جزاک اللہ خیر. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی 10 منٹ کی بریک ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم اپنے اگلے سیشن اصلاح القلوب کی طرف چلیں گے, بک دل کی اصلاح, اس میں بھی ہم ڈفرینٹ ٹاپک کو ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں گے. چلے پھریں اور اپنی بریک سے واپس پھر آ جائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك, والصمد السيد والمبين, والأحد العظيم والمتين, وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك, وإنه المجيد والعليم, والقادر القدير والحليم, وإنه السميع والبصير, والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك, والظاهر الباطن والكبير, والوارث الرقيب والنصير, سبحانه البارئ والمصور, والقابض الباسط والمسعر. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك, والصمد السيد والمبين, والأحد العظيم والمتين, وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله,
له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القادر والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعال الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب بریک سے واپس آ گئے ہوں گے ریفریش ہو کر. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے سیشن کی طرف. دل کی اصلاح پارٹ خوف پارٹ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اس کے بعد ایک اور چیز جو ہمیں بہت زیادہ اللہ کا خوف دیتی ہے وہ قبر ہے. قبر کی وحشت اور ہولناکیوں پہ غور کریں. گو کہ آپ کہیں گے یہ ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں لیکن آپ الگ الگ ایک ایک چیز پہ غور کریں گے تو ہر ایک کا خوف الگ ہے. موت کا خوف بالکل فرق ہے. ذہن میں آتا ہے بہت سارے لوگ ہمارے ارد گرد ہوں گے پھر ایک دم ہماری جان چلی جائے گی, لیکن قبر کا سوچیں تو ذہن میں آتا ہے کہ تنہا. حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ جب قبر کا فکر ہوتا تھا تو اتنا روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. کہا کہ آپ حشر پہ نہیں روتے, میدان حشر کے معاملات اور قیامت کی سختیوں پہ نہیں روتے, یہ قبر پہ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے کہا قبر کیا ہے؟ آخرت کی گھاٹیوں میں پہلی گھاٹی ہے. اگر میں اس میں پار ہو گیا تو اگلے راستے بھی آسان ہو جائیں گے. تو لہٰذا قبر کی بات سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی کی وہ حدیث بھی موجود ہے کہ میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن اب کہتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو, کیونکہ دل میں رقت اور نرمی پیدا کرتی ہے اور آنکھوں میں نمی لا کر ڈب ڈبانے پر مجبور کرتی ہے اور آخرت کی یاد تازہ کرنے کا وسیلہ بنتی ہے. اور بدگوئی سے بچو, نامناسب بات زبان سے مت نکالو. تو حقیقت ہے قبروں سے جا کر احساس ہوتا ہے. اور اگر قبروں پہ بھی میلے ٹھیلے لگ رہے ہوں, پھولوں کی چادریں ہوں اور قبروں پہ جا کر لوگ جھگڑے کریں کس کی قبر اونچی کس کی نیچی, تو خشیت پھر کم ہو جاتی ہے. اسی طرح حضرت براء بن عازب سے ایک بڑی معروف روایت ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایک جنازے میں ہم شریک تھے. کہتے ہیں کہ قبر ابھی کھودنے میں ٹائم تھا تو ہم انتظار کر رہے تھے. پھر اللہ کے نبی وہاں بیٹھ گئے, اتنا روئے کہ مٹی نرم ہو گئی. پھر فرمایا بھائیو اس مرحلے سے نمٹنے کی تیاری کرو. کیا خیال ہے میرے اور آپ کے اوپر یہ مرحلہ بھی آنا؟ کبھی آپ اپنے گھر کے چھوٹے سے کلوزٹ میں خود کو بند کر کے قبر کا منظر سمجھے. بعض لوگوں کو فوبیا ہوتا ہے, جہاز میں نہیں بیٹھ سکتے, لفٹ میں نہیں بیٹھ سکتے. چلے نہ بیٹھیں نہ جہاز میں بیٹھیں, گزارا ہو جائے گا نا. قبر میں جائے بغیر تو گزارا نہیں ہوگا. تو قبر کا خوف بندے کے دل میں خشیت لے کے آتا ہے. پھر اسی طرح اگلی چیز ہے قیامت کے بارے میں غور و فکر کریں. سورہ لقمان آیت 33 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا واخشوا یوما لا یزوی والدن ولدہ. لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کھاؤ جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا سا بھی کام آئے گا. یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے, تمہیں دنیا کی زندگی بہکاوے میں نہ ڈالے اور نہ دغا باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دے. تو قیامت کے لیے سوچے میں کہاں رل رہی ہوں گی, میں کہاں بھاگوں گی, میں سورج قریب ہوگا, چلنا پڑے گا, کھڑا ہونا پڑے گا. اپنے اوپر تاری کریں اور یہ آپ ایکٹیویٹی کے طور پر سب کے ساتھ مل کے بھی گھر میں کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح اگلی چیز جہنم کے بارے میں سوچنا. سورہ مدثر آیت 35 میں آتا ہے انھا لاحد القبر, یقیناً وہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے, چھوٹی نہیں ہے. آج تو چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں میری زندگی جہنم بن گئی, اللہ نہ کرے کہ وہ جہنم دنیا میں ہمیں دیکھنی پڑے. تو لہٰذا جہنم کے بارے میں سوچنا. اللہ کے نبی کی روایت ابو ہریرہ سے, آپ نے کہا میں نے جہنم سے بڑھ کر نیندوں کو اڑا دینے والی کوئی چیز نہیں دیکھی. خود سے پوچھے کیا میری بھی نیند اڑی جہنم کی وجہ سے یا اس کا سوچ کر. حسن کہتے ہیں تمام مخلوقات کو جہنم اس کے عذاب سے بڑھ کر کسی اور چیز سے نہیں ڈرایا گیا. یعنی جہنم سے صرف انسانوں کو نہیں ڈرایا گیا, باقی مخلوقات کو, درختوں کو, پہاڑوں کو, دریاؤں کو, ان کو بھی جہنم سے ڈرایا گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ بعد میں بے جان چیزوں کو بھی آگ میں ڈال دے گا. کون سی چیزیں؟ جن کی لوگ پوجا کرتے تھے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سورج اور چاند کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. بھائی وہ کیوں, ان کا کیا قصور؟ قصور کوئی نہیں, ان کو درد بھی نہیں ہونی. جیسے جیسے آپ اس مگ کو جا کے اون میں ڈال دیں, کچھ نہیں ہوگا اس کو. لیکن جنہوں نے ان کی پوجا کی تھی ان کو شرمندگی ہوگی کہ ہمارے تو خدا بھی آج آگے ادھر جہنم میں, تو ہم ان کی کیوں عبادت کرتے رہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے جہنم کے اندر جو کچھ ہے اس کا فکر کریں. سیپ ہے, سانپ ہے, بچھو ہیں, کتنا کچھ ہے. ایک شعر ہے, اس کی شعر کیا ہے, کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہے کہ اہل علم کی آنکھیں نیند کی چسکیاں لے کر کیوں کر آرام و راحت محسوس کرتی ہیں, اور ان کی آنکھیں نیند کی مٹھاس سے کیوں کر ٹھنڈی پڑتی ہیں, جبکہ معتلل اعلان سر بازار ان کو دعوت مبارزت دے رہی ہے. مبارزت کیا ہوتی ہے؟ جنگ شروع کرنے کی دعوت. بارہ گز سے ہے, قرآن میں بھی یہ لفظ آتا ہے, دو تین دفعہ آتا ہے, سالوت جالوت کے واقعے میں بھی آتا ہے. جب جنگ شروع ہوتی تھی پہلے دور میں تو ایک طرف سے آتا تھا ایک اس طرف سے, تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دعوت دیتے تھے کہ آؤ مقابلہ شروع کریں. تو مطلب یہ ہے کہ جہنم انسان کو دعوت دے رہی ہے کہ آؤ میرے سامنے, اور دھمکی دینے پر تلی بھی ہے. اگر لوگوں کے پاس حقیقی سماعتیں ہوتی, یعنی اگر سن سکتے, تو وہ اس کو اپنے کانوں سے سن لیتے. وہ کہہ رہی ہے یا تو اس جنت میں تیرا ٹھکانا متعین ہے جس کے حصول کے بعد اب کبھی نہیں نکلنا, یا جہنم جہاں نہ تو رحم و کرم کا معاملہ کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی کسی کی سنے گا اور نہ ہی رونا دھونا کام آئے گا. اس لیے موت سے قبل اس کے علم سے عالم کو فائدہ پہنچنا چاہیے کہ موت کے بعد لوگوں نے دنیا میں واپسی کی درخواست کی تاکہ اعمال صالح کر لیں, مگر موت کے بعد کہاں واپسی. سچ ہے نا, کہاں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا, اگر ان کو واپس دنیا میں بھیج بھی دیا جائے یہ وہی کچھ کریں گے جو کچھ کرتے تھے. تو لہٰذا جہنم کے حالات پہ غور و فکر بھی انسان کو فائدہ دے گا. بارہویں چیز جس سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے, کامیاب ہونے والوں کی صفات میں غور کرنا. کن کے لیے کامیابی کی باتیں ہیں؟ تو اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ملے اور میرا خاتمہ اچھا ہو, موت میرے حق میں اچھی ہو, میں کامیاب ہو جاؤں, تو وہ ساری صفات ڈھونڈیے جو قرآن و سنت میں موجود ہیں لوگوں کی کامیابی کے لیے. مثلا سورہ طہٰ آیت 82 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى, اور بے شک میں نے بخشنے کے لیے تیار ہوں جو توبہ کرے, ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین چیزیں تو یہی آ گئیں, توبہ, ایمان اور عمل صالح, اور آخری کیا چیز ہے, ثم اهتدى. ہدایت پہ کامیاب رہنے کے لیے کیا ہے کہ انسان موت تک استقامت کے ساتھ وہاں کھڑا رہے. ان چار کاموں کو کرنے سے انشاءاللہ اللہ کی بخشش کا وعدہ ہے, اور یہی چار چیزیں سورت تصر میں بھی ہے. وَلَسْرِ مِنَ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ چار ہی کام ہے ساری زندگی کے, پہلے دو انفرادی ہیں, آمنو کے بعد عمل الصالحات, یہ آپ کی پرسنل نیکی ہیں, گڈ ڈیڈز. لیکن پھر وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر, یہ اجتماعی نیکی ہیں. اس پہ کافی ڈیٹیل سے بات ہو چکی ہے, لیکن یہاں اتنی بات سمجھ آئی کہ یہ چار کام کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کا خوف بھی پیدا ہوگا اور انشاءاللہ اللہ کی طرف سے لگائی ہوئی پابندیاں اس پہ رکنا بھی آسان ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے؟ اس بات کا احساس پیدا کرنا کہ جہنم انسانوں اور جنوں سے بھری جائے گی، اس پہ بھی اللہ کا خوف آتا ہے. سورہ سجدہ 13 میں بھی آتا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، البتہ بھروں گا جہنم کو لوگوں اور جنوں سے. پھر اسی طرح پل صراط پہ غور و فکر کرنا، ہائے میں وہاں سے گزروں گا، کیونکہ سورت مریم آیت 71 میں آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک اس کے اوپر سے ضرور گزرنے والا ہے، یہ تیرے رب کے ذمہ قطعی فیصلہ شدہ بات ہے. تو یہ مسئلے سوچیے، آپ دیکھیے بعض دفعہ لوگ دنیا کے غموں میں ہوتے ہیں، آپ کسی کو بھی دیکھیں، مثال آپ کے ہسبینڈ ہیں، کاروباری پریشانی ہے بالفرض، حالانکہ یہ کوئی پریشانی ہے نہیں جو ہمیں سب سے زیادہ لگتی ہے، کوئی ریزن ہی نہیں ہے پریشان ہونے کی، لیکن باہر اب ان سے بات کریں، چلے آئیں تھوڑا سا سوچتے ہیں. اور اس طرح ایک چیز پل صراط ہے، اس کے اوپر سے گزرنا ہے، وہاں کیا کیا مرحلے آئیں گے، میرے عمل کیسے ہوں گے، کہ کھوٹ تو نہیں، کہ اندر راستے میں بیچ میں اندھیرا تو نہیں ہو جائے گا، کٹ کٹ کے تو نہیں گروں، اس طرح سوچتے جائیں تو آپ کو فائدہ ہوگا. ابو میسرہ کہتے ہیں جب بستر پر جاتے تو کہا کرتے تھے کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، پھر آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے اور رونا شروع کر دیتے. ان سے پوچھا گیا ابو میسرہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو رلاتی ہے؟ تو جواب دیا کہ ہمیں یہ بات بتلا دی گئی کہ ہم کو جہنم کے اوپر سے ضرور بن ضرور گزرنا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کا اس پر پہنچنے کا ذکر کیا گیا، لیکن اس سے نکلنے کا کوئی تذکرہ نہیں. تو پتہ نہیں کہ اس وقت ورود ہمارا کیا حال ہوگا. جو لفظ ہے نا ورود، ورادہ، پانی لینے کے لیے گزرنا، جہنم کے اوپر پل سراتا ہے. جو لوگ نہیں پہلے سن چکے ہوں یہ جملے، نیچے آ گئے، ایک طرف میدان حشر ہے تو دوسری طرف جنت ہے. حتیٰ کہ جن لوگوں کو جنت میں بھی جانا ہے نا، ان کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا پڑے گا. نیچے آگ، اوپر پل، اور وہ بھی سلپری اور کانٹوں والا، اور اس کے اوپر آنکڑے لگے ہوئے، کیا حالات ہوں گے. تو اس کو سوچنے سے انشاءاللہ زندگی کا پل صراط آسان لگے گا. پھر اسی طرح حقیر اور معمولی گناہوں کا انجام کیا ہونے والا، اس کے بارے میں غور و فکر کریں. اور یہ وہ گناہ جس کی لوگ پرواہ نہیں کرتے، مثلاً زبان کی ٹنگ سلپس، ہاتھوں کے نقص، تانا تشنی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ کسی سکیل پہ تلتی نہیں ہے، اس کا وزن ہی نہیں ہوتا کسی بھی ترازو پہ. اسی طرح ہم بہت سارے کام دن رات کرتے ہیں، اس کی مثال اللہ کے نبی نے کیسے دی، سہل بن سعد سے ہے، فرمایا چھوٹے اور معمولی گناہوں سے ہوشیار رہو، اس کی مثال ان لوگوں کی طرح جو کسی وادی میں پڑاؤ ڈالیں اور کھانا پکانے کی غرض سے ہر ایک لکڑی کا ایک ٹکڑا چن کر لے آئے، حتیٰ کہ اس لکڑی کے ایک ایک ٹکڑے کو جمع کرے اور آگ جلا کر کھانا تیار کرے. اور معمولی قسم کے گناہوں کی پاداش میں اگر اس کے انجام دینے والے کی گرفت ہو گئی تو ہلاکت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. یعنی ایک چھوٹی سی لکڑی، اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب بہت ساری چھوٹی بڑی لکڑیاں جمع ہوں گی تو اس سے کھانا بھی پک جاتا ہے، تو کیا انسان نہیں پکے گا؟ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جہنم میں جو جا کر تکلیف ہونے والی ہے، سورت نساء 56 ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. سکن جسم کی بدلی جائے گی، اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ کھالوں کے تبدیل کرنے کا عمل ایک دن میں 70 بار بھی، اور بعض جگہ 70,000 بار بھی آتا ہے. اس پہ بھی ایک آرٹیکل کسی نے بھیجا تھا کہ جس شخص نے یہ ڈسکور کیا کہ جلنے کا عذاب صرف سکن کو ہوتا ہے، یعنی ہڈیوں کو نہیں ہوتا، ٹیشوز کو نہیں ہوتا، سکن جل جاتی ہے تو درد ختم ہو جاتا ہے. تو اس نے یہ بات پیش کی تو ایک عالم تھے وہاں، تو انہوں نے کہا یہ بات تو ہمیں پہلے ہی پتا، یہ آیت سنا دی. ان کو بڑا شک ہوا، کہنے کہ اس کا ترجمہ سنو، ترجمہ سنایا. پھر کسی اور شخص کے پاس گئے، کہا چیک کرو کہ اس نے جو ترجمہ بتایا وہ ٹھیک بتایا. اس نے کہا کہ ٹھیک بتایا. پھر اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھ لیا. کہ میرے سے پہلے یہ بات کسی نے ڈسکور نہیں کی کہ جلنے کا عذاب سکن کو ہے، تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ آپ لوگوں کو بات پتا تو یقیناً پھر ان کو اللہ نے بتایا ہوگا. تو یہ ساری تکلیفوں کا یاد کرنا بھی ہمارے اندر اللہ کا خوف لاتا ہے. پھر پھر اسی طرح توبہ کی توفیق ختم ہونے اور توبہ کے دروازے کے بند ہونے کا شعور پیدا کرنا اللہ کا خوف لاتا ہے. ہم ڈیلے کیوں کرتے ہیں؟ ابھی بہت وقت ہے. موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ سورت مومنون آیت 99 سے 100 میں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے میرے رب مجھے واپس بھیج دو تاکہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کر لوں. ہرگز نہیں, یہ تو ایک بات ہے جسے وہ کہنے والا ہے اور ان کے پیچھے اس دن تک وہ اٹھائے جائیں گے ایک پردہ ہے. تو گویا کہ توبہ کی رغبت دلانا اور توبہ میں ڈیلے نہ کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کو دیتا ہے. اور آپ دیکھیں صرف ٹالتے ہیں, ابھی نہیں ابھی نہیں. یہی بات کسی سے کل بھی ہو رہی تھی, میں نے کہا آخر کب, سیکھنا تو ہے. پہلے تو یہ مان لیجئے کہ آپ کو اللہ کی کتاب سیکھنی ہے, پھر آپ وہ سارے کام جو کر رہے ہیں وہ لکھ لیں. میں نے ادارے بنوائے, شام کا جو سیشن تھا اس میں یہی بات ہوئی کہ آپ لکھیے آپ کیا کیا کرتے ہیں زندگی میں. پڑھتے ہیں لکھ لیں, ایک دائرہ بنا لیں, پھر جاب کرتے ہیں لکھ لیں, سوشلائزنگ کرتے ہیں, بچے ہیں, گھر داری ہے, یہ ساری چیزیں لکھیں. پھر ایک ایک کے بارے میں سوچیں, پڑھنا کتنا اہم ہے لکھیں, کب تک ویلیڈیٹی ہے لکھیے, پڑھنے کے فوائد کیا لکھیے, پھر اسی طرح جاب کے لکھیے. اس کے بعد ہر چیز کے بعد یہ پوچھ لیجیے کہ ان ساری چیزوں میں سے نکل کر کب میرے پاس وقت ہوگا کہ دا موسٹ امپورٹینٹ تھنگ جس کو بھی چھوڑے ہوئے اس کو سیکھو. بات تو سمجھ سب کو آتی ہے, پھر عملی میدان میں لوگ پیچھے کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ راستے میں خوش فہمی ہے اور سنجیدگی نہیں ہمارے اندر آ پاتی. پھر اسی طرح ایک اور چیز سورت مریم آئے 39 میں, وانذرہم یوم الحسرتی اذ قضی الامر, اور ان کو ڈرائیے اس حسرتوں کے دن سے جب معاملے پورے ہو جائیں گے اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے. تو قیامت کے دن کی حسرت سامنے رکھی, امیجن کریں خود پہ لے, اگر آج شام تک میری موت کا وقت آ جائے تو میں ڈیتھ بیڈ پہ ہوں گی, میری توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا, میرے عمل کرنے کی مہلت ختم ہو چکی ہوگی, کسی سے حساب کتاب چکانا تھا اب اس کی ہمت نہیں رہی. اپنے سارے پینڈنگ معاملوں کو سوچیں اور ان کو لکھ لیں, کیونکہ زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد آپ سوچیے, اب میں مر رہی ہوں, اب میری جان نکل رہی ہے, اب بس قریب ہے کہ میں دنیا چھوڑ دوں, اور اتنے میں ایک دم آپ کو ہوش آتا ہے, کہتے نہیں یہ تو میری سوچ تھی, الحمدللہ میں زندہ ہوں. آپ کو لگے گا آپ کو ایک نئی زندگی ملی, اور یہ نئی زندگی کا مل جانا انسان کو ایک نیا موٹیویشن دیتا ہے. پھر اسی طرح اپنا برا انجام سوچیں. ایک اور چیز جو انسان کے اندر اللہ کا خوف لاتی ہے, برے اختتام کے بارے میں غور و فکر کرنا. اور ہمارے اسلاف اس سے بڑا ڈرتے تھے, آج نیکیاں کر رہے ہیں کل کیا ہوگا, برے خاتمے سے ڈرتے بھی تھے اور خوف بھی کھاتے تھے. جو جتنا تقوی کے بلند درجوں پہ جاتا تھا نا, اس کو اتنا ہی یہ خوف ہو جاتا تھا کہ وہ پتہ نہیں اینڈ پہ کیا کر رہا ہوگا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی, اے دلوں کو پھیرنے والے میرا دل اپنے دین پہ جما دے. اور برا خاتمہ جو ہوتا ہے نا, وہ انسان کے لیے ایک قسم کی نوید بن جاتا ہے کہ زندگی میں جو نیکیاں کی تھی نا وہ اخلاص کے ساتھ نہیں کی تھی. سورۃ انفال آیت 50 میں بھی آتا ہے, ولو ترائز یتوفی الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم وذوقوا عذاب الحریق, کاش کہ تو دیکھتا جب فرشتے کافروں کی رخ قبض کرتے ہیں تو ان کے منہ اور ان کی پیٹھوں پر مارتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم عذاب کا مزہ چکھو. پھر اگلی چیز جو بہت ہی زیادہ آپ کو اللہ کا خوف دے گی وہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے. وہ صالحین ہو سکتے ہیں, وہ علماء کرام ہو سکتے ہیں, اچھے لوگوں کی صحبت آپ کے بھی دل میں اللہ کا خوف ڈالے گی. سورہ کہف آیت 28 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, اور حقیقت ہے آپ سخت دل لوگوں کے ساتھ رہیں گے نا آپ کا دل سخت ہو جائے گا. عذر تراشنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے نا آپ بھی عذر تراشیں گے, معذرت خواہانہ انداز لوگوں کی باتیں سنیں گے نا آپ بھی معذرتیں پیش کریں گے. اور اسی طرح کے حالات ہیں, ایسی کسی سے بات تھی, یہاں کی بات نہیں دور کی بات ہے, تو کچھ سسٹرز مسجدوں میں قرآن پڑھاتی ہیں. میرے سے کسی نے ایک سوال کیا کہ یہ بتائیں, ہم 10 سال سے ان کلاسز میں جاتے ہیں اور یہ بہت عام ٹرینڈ ہے, آپ آگے جاتے جائیے جتنا تو عام ٹرینڈ ہے کہ مسجدوں میں ونس اے ویک کلاسز ہوتی ہیں. کہتی لیکن ہمیں اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اور پھر کہنے لگیں کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ہمیں پڑھاتے ہیں جب ان کے گھروں میں بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو کہ ہمیں لگتا کہ نہیں ہونا چاہیے. پھر جب ہم کبھی اپنی ان باجیوں سے پوچھتے تو وہ کہتے ہیں ہاں میں بچوں کے ہاتھوں مجبور ہوں, ہاں میں بچی کے سسرال سے مجبور ہوں. پھر کیا تھا, پھر شادی کے بعد دو چار ویک گزرتا پھر وہ پڑھانے بھی آ جاتی ہیں. پھر کیا تھا, پھر وہ پڑھاتی ہیں, پھر وہ ایسے موضوع بیچ میں آ جاتے ہیں, پھر وہ کہتی ہیں ہاں سب ٹھیک تو ہے لیکن ایسے وقت میں بھی مجبور تو ہم ہوتے ہیں. اب مجھے بتائیے 10 سال تک کوئی ایک آ کے یہی جملہ سنتا رہے کسی سے, تو جب اس کے اپنے گھر مسئلہ آئے گا تو اس کے لیے رول ماڈل کون ہے؟ وہ مجبور انسان ہے نا. اسی لیے میں اکثر کہتی ہوں مجبور لوگوں سے کبھی قرآن نہ پڑھیں, وہ آپ کو بھی مجبور کر دیں گے. کمپرومائزنگ لوگوں سے قرآن سیکھیں گے آپ بھی کمپرومائزنگ ہوں گے, مانے نہ مانے لیکن بات وہ سنیں تو جو دی ٹاپ کلاس کی بات ہوگی. تو کہنے کا کہ آپ کو اثر کیوں نہیں ہو رہا, جو آپ کے خیال میں پوری ڈوز نہیں ملتی آپ کو, نہ وہ ماحول ہوتا ہے مچھروں کا, آپ اپنے استادوں کے نام لے رہے ہوتے ہیں, آپ اس طرح باتیں بعد میں کھل کھل کے ہنس رہے ہیں, اس قرآن کا آپ کو اثر کیوں ہونا ہے؟ تو اٹس ٹرو, یہ بات سچ ہے کہ جب آپ ایک خاص رنگ میں رہتے ہیں نا تو اس کا اثر چڑھتا ہے. تو ہم سب اپنی دوستی کو دیکھتے ہیں, ہماری دوستیاں کن سے, بھٹی پھونکنے والے سے نہیں. کسی کی گاڑی میں بیٹھے تو ایک دم سگریٹ کی بو آئی, اب بدگمانی تو یہی ہو سکتی ہے نا کہ جو گاڑی چلا رہے ہیں وہ پی رہے ہیں, یہ کہنے کی جو آپ سگریٹ کی پی رہے ہیں. اگر یہ کہہ دیے تھے لگتا ہے کہ آج گاڑی میں تو سگریٹ پینے والا بیٹھ گیا, اب انہوں نے پیا یا دوسروں نے پیا سمجھ تو ان کو بھی آ گئی, کہتے ہیں جی سگریٹ پینے والا کوئی بیٹھ گیا تھا. تو آپ سوچیے سگریٹ پینے والا چھوٹی سی گاڑی میں آپ کے ساتھ بیٹھا تو آپ کے لنگس میں کتنی کاربن گئی. تو مجھے فوراً وہ حدیث یاد آئی ایک ایسے موقع پہ, تو میں نے بات تو نہیں کی لیکن میرا دل کیا کہ اللہ کے نبی کی حدیث سناؤں کہ پھر بری دوستی بھٹی پھونکنے والے کی طرح, جو تیرے کپڑے جلا دے گی, تیرا رنگ کالا ہو جائے گا, تجھے اس کی لو پڑے گی. اور اچھا دوست خوشبو بیچنے والے کی طرح ہوتا ہے کہ جو انسان کے زندگی میں بھی نیکیوں کی خوشبو لے آتا ہے. پھر اسی طرح اگلی چیز جو بہت ہی انہوں نے ڈیٹیل سے لکھی ہے ادھر, وہ کیا ہے کہ اسلاف کی سیرت میں سے وہ واقعات جس میں ان کا اللہ سے ڈرنا ثابت ہوتا ہے اس کو پڑھیے. یہ سچ ہے, دوسروں کو ڈرتا دیکھ کر ہم بھی ڈرتے ہیں. ہم سب بیٹھے ہیں اور کوئی نہ ڈرائے تو ہم ٹھیک رہتے ہیں, کوئی ڈرانے لگے نا لگ رہا چور آ رہا ہے, بھائی جی یہ قدم ہے, آپ بھی ڈرنے لگ جائیں گے. کہیں جا رہے ہیں ایک دم آپ کو شک پڑتا ہے اندھیرے میں کوئی پیچھے سے آ رہا ہے, آپ کو کوئی نہ کہ نہیں پتا چلے گا لیکن کوئی دوسرا ڈرے گا نا آپ بھی ڈرنے لگتے ہیں. اسی طرح ڈرنے والوں کے حالات پڑھیے اور آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے. ہمارے اسلاف کا تو سب سے بڑا شغل ہی یہ تھا کہ وہ اللہ سے بہت ڈرتے تھے اور حالانکہ ان کے پاس نیکیاں بہت ساری تھی. اس میں سب سے بڑا کون تھا اللہ سے ڈرنے والا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور پھر اس کے بعد ابو بکر تھے, پھر عمر تھے, پھر عثمان تھے. آئیے چند واقعات ان کے سنتے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی یادگار جن کی حیثیت واقعات صالحات کی تھی ان کو دیکھا. کون مراد ہے؟ صحابہ کرام, یعنی آپ کے بعد آپ کے صحابہ کو دیکھا جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ تھے. میں نے ان جیسا اللہ والا کسی کو نہیں پایا جو ان کے ہم مثل ہو. اللہ کی قسم ان کی صبح پرگندہ حال اور پرگندہ بال اس حال میں ہوتی تھی کہ بکری کی مینگنی کے مثل نشان ان کی پیشانی پر ہوتا تھا. مراد کیا؟ ساری رات رب کے سامنے جھکے رہتے تھے, بس شد وقت ترب, اور مارے خوف کی ان کا رنگ زرد پڑ چکا ہوتا تھا. اب ایک ایک چیز سے نا آپ بھی سوچیں اپنے لیے, کیا میرے بھی ماتھے پہ کوئی نشان پڑ گیا؟ کیا میرے بھی صبح اٹھ کر حالات ایسے ہی ہوتے ہیں, خوف سے میرا رنگ زرد ہوتا ہے؟ انہوں نے رات کتاب اللہ کی تلاوت میں کھڑے ہو کر یا سجدے کی حالت میں اللہ کے سامنے پیشانیاں ٹیک کر گزاری ہوتی. کبھی آپ کسی کو دیکھیں نا کہ رات وہ ٹھیک نہیں سویا تھا, آپ کہتے ہیں آپ کی آنکھیں نہیں سوجی ہوئی ہیں, یہ آپ کو دیکھ کے لگ رہا کہ آپ رات کو نہیں سوئے. تو ہم پہ تو 10 لوگ رحم کرنے والے ہوتے ہیں نا, صحابہ تو اپنی خوشی سے اس طرح سے کرتے تھے, تو مجبوری بھی نہیں ہوتی ہوگی. جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا تمہارے خوف کے جھک جاتے, ٹھیک اسی طرح جس طرح آندھی کے جھونکے سے درخت جھکنے لگتا ہے, اور ان کی آنکھوں سے ارکے انفیال یعنی شرمندگی کے آنسو رواں ہونے لگتے, حتیٰ کہ بخدا ان کے آنسوؤں سے ان کے کپڑے تر ہو جاتے, اور ان کے سامنے دیگر لوگ گویا کہ اللہ کی یاد سے غافل محسوس ہوتے. یعنی جتنا صحابہ اللہ سے ڈرتے تھے اس کو دیکھ کر لگتا تھا کوئی اور ڈرتا ہی نہیں ہے, سب غافل ہیں. ایسا لگتا کہ ان کے علاوہ باقی لوگوں کی راتیں غفلت اور لاپرواہی میں کٹتی ہیں. آج کسی ایسے کی بات سنیں تو بعض دفعہ لوگوں کو لگتا ہے نا اس کے آگے پھر ہمارا تو کوئی خوف ہی نہیں ہے. تو صحابہ ایک رول ماڈل تھے کہ ان کی نیکیوں کے آگے دوسروں کو اپنی نیکیاں کم لگتی تھی اور وہ جتنا گناہوں سے ڈرتے تھے لوگوں کو اپنا ڈرنا یاد آتا تھا. ابو بکر صدیق اپنی زبان کو پکڑتے اور کہتے گوشت کا یہی وہ لوتھڑا ہے جس نے ہمیں ہلاکت کے دھانے پر لا کھڑا کیا. زبان حضرت عمر کہتے کاش میں گھاس پھوس کا تنکا ہوتا, کاش کہ میرا اس کائنات میں وجود ہی نہ ہوتا, کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا, کاش کے سرے سے میرا وجود ہی نہ ہوتا, کاش میں بھولا بسرا ہوتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جن کے لیے اللہ کے نبی کی زبان سے خوشخبریاں موجود ہیں, جو عشرہ مبشرہ میں وہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں. پھر کہتے اگر بلا وجہ حیران و سرگرداں ہو کر کوئی اونٹ دریائے فرات کے کنارے مر جائے تو مجھے خطرہ ہے کہ کل روز قیامت اللہ کہیں مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہ کر دے. جواب دہی کا احساس, ذمہ داریاں تھیں ان کے کندھوں پہ. تو کہتے تھے ایک اونٹ بھی ادھر سے ادھر ہو گیا تو مارے جائیں گے. حضرت عمر کا ایک کال ہے, اگر آسمان سے کوئی منا دی یعنی پکارنے والا پکار لگا دے, اے لوگوں تم سب کے سب جنت میں داخل ہونے والے ہو سوائے ایک شخص کے, تم مجھے خوف لاحق ہوگا کہ کہیں وہ شخص میں تو نہیں ہوں, وہ جو جنت میں داخلے سے محرومی کا شکار ہو گیا. ہمیں احساس ہوتا ہے اس وقت کا کہ ہم جنت سے کہیں محروم تو نہیں ہو رہے. کئی دفعہ دنیا میں بالکل ہاتھوں آئی چیزیں چھپ جاتی ہیں, کہیں وہاں بھی ایسا تو نہیں ہوگا. حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے میری خواہش جب میں مر جاؤں تو پھر حساب کتاب کی غرض سے دوبارہ نہ اٹھایا جاؤں. اور عثمان کا حال یہ تھا کہ ان کی راتیں اللہ کی تسبیح اور تحلیل اور تلاوت قرآن میں گزرتی. ان کا وہ مصحف یعنی قرآن جس سے یہ تلاوت کیا کرتے تھے کثرت تلاوت کی وجہ سے گھس کر پھٹ چکا تھا. ہمارے قرآنوں کا کیا حال ہے؟ رمضان کے بعد کتنی بار کھلے, چھٹیاں ہو جائیں کلاسوں میں تو بالکل ہی بند. آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو شہادت کا خون آپ کے مصحف پر پڑا ہوا تھا اور آپ نے سنا ہوگا وہ آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, پھر ان کا خون گرا ہوا ہے. آج بھی ٹرکی کے کسی میوزیم میں یہ موجود ہے کہ پسند قریب اللہ تجھے ان سے بچا لے گا, اور عین اسی وقت دروازہ کھلا اور شہید کر دیے گئے. حضرت ابن عباس کا حال یہ تھا کہ خوف الہی میں روتے روتے آنکھوں کے نیچے گالوں پر جوتے کے تسمے کی مانند لکیریں بن گئی تھیں جس سے آنسو بہا کرتے تھے, یعنی یہاں لائنیں پڑ چکی تھی اور وہ جیسے وہ ڈیپ گھڑے ہوتے ہیں نا تو اس میں سے پھر لڑیوں کے آنسو گرتے, یعنی آنسو ادھر ادھر نہیں جاتے تھے. میں سوچتی ہوں ہم کتنے بے خوف لوگ ہیں, کھا کھا کے مری عقلیں موٹی ہو گئی, فن کر کر کے مرے دل سخت ہو گئے, خواہشیں پوری کر کر کے ہماری آنکھیں چدھے آ گئی. یہ جو من چاہی زندگی ہے نا اس میں میں کہیں کا نہیں رکھا. اور جب ساتھی سوالات کرتے ہیں نا تو مجھے اکثر کے جواب میں یہی بات سمجھتی ہے کہ ہمارے اندر کمی کی درد اور کمی نظر نہیں آتی ہمیں, لیکن ہوتی اندر ہی ہے, اس کی وجہ سے ہمیں دین پورا نہیں سمجھ آ رہا. دین سمجھ آنے کے باوجود ابھی ہم دوڑ بھاگ کیوں نہیں رہے؟ اور جب کوئی نیا نیا دین میں آتا ہے تو جو اس کا جوش اور جو طلبہ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر میں کہتی ہوں اگر یہ جذبہ اس کا قائم رہا تو یہ دنیا کی حالت بدل دے گا. بے حس ٹھنڈے بے خوف لوگ کچھ نہیں کر پاتے. حضرت عائشہ کا سن لیجئے, نماز کی حالت میں اللہ کا یہ قول تلاوت فرماتی, فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم, سورۃ طور کی آیت 27 ہے. پھر ہزاروں کتار رونے لگتی, روتے روتے بے حال ہو جاتی اور فرماتی جاتی کاش میں بھولی بسری ہو جاتی, میرا وجود تک نہ ہوتا. عائشہ جن کی اتنی شان ہے, ابو عبیدہ مارے خوف الہی کے کہا کرتے تھے میری تمنا ہے کہ میں میڑھا یا دمبا ہوتا اور میرے گھر والے مجھے ذبح کر کے میرا گوشت کھا جاتے اور اس کا شوربہ بنا کر پی جاتے. اور یہ باتیں اوپرے دل سے نہیں ہوتی, یاد رکھیں, یہ دل کو لگتی ہیں تو بندہ بولتا ہے. عمران بن حسین کہا کرتے کاش میں راکھ کا ڈھیر ہوتا جسے ہوا اڑاتی پھرتی. حضرت حذیفہ کہتے میری خواہش ہے کہ مجھے کوئی ایسا شخص مل جائے جو میرے مال و دولت کی دیکھ بھال کرے, پھر میری ذمہ داریاں پوری کرے اور میں کمرے کی کنڈن کر کے اندر تن تنہا بیٹھ جاؤں, پھر میرے پاس کوئی نہ پہنچ سکے اور اسی تخلیے یعنی اکیلے پن کے عالم میں میں رفیق اعلیٰ یعنی اللہ تعالیٰ سے جا ملوں. یہاں حال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ڈیتھ بیڈ پہ بھی چابیاں میرے ہی پاس ہوں خزانے کی. حضرت ابو ہریرہ عید کی نشست میں اس وقت جبکہ وہ حدیث بیان کر رہے تھے جس میں تین آدمیوں کے بارے میں کہا گیا جن کے ساتھ جہنم کی آگ جلائی جائے گی. سنی ہوگی آپ نے بھی حدیث, قاری قرآن ہوگا ایک, اور ایک سخی ہوگا اور ایک شہید ہوگا. ان تین سے جہنم شروع ہوگی اور اس کے بعد پھر تین مرتبہ غشی تاری ہوگی. کیونکہ خود بھی صاحب علم تھے نا, تو غم تھا کہ میں بھی ان میں نہ جاؤں. عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی زوجہ محترمہ جب ان سے کچھ پوچھتی تو وہ بڑی ہی غم کی آواز میں جواب دیتے ہوئے یہ آیت تلاوت کرتے, اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ اور خوف ہے. بس ان کی بیوی جن کا نام فاطمہ تھا, انہوں نے اپنے شوہر کا جب یہ جواب سنا تو رونے لگی اور فرمانے لگی, اللہ میرے شوہر کو جہنم کے عذاب سے پناہ عطا فرما اور اپنے سائے عاطفت میں لے لے, یعنی میرے شوہر کو جہنم سے بچا. راتوں کو اٹھ اٹھ کے جاگتے تھے یہ لوگ. تو لہٰذا یہ قصے ہمارے اپنے دلوں پر بھی اثر کرتے ہیں, اور ہم اپنا حال کی تو دیکھیں کب آخری بار, اب تو قرآن پڑھ کے بھی نہیں روتے. سچی جو بات ہے, اتنی دفعہ تو پڑھا دیا پھر رو, اتنی دفعہ سن لیا پھر رو. قرآن کی تلاوت چلتی ہے, لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں محفلوں میں بیٹھے, کہتے اس کو بند کر دیں, بے ادبی ہو رہی ہے کیونکہ ہم سن جو نہیں رہے. خوف نہیں ہے نا اندر. اشعار بھی ہیں, من کی دنیا من کی دنیا, سوز و مستی جذب و شوق, تن کی دنیا تن کی دنیا, سود و سودا مکرو فن. یعنی من ہے جو آپ کو کچھ کرنے کو کہتا ہے, دنیا تن زندگی یہ تو بس آپ کو دنیا کی طرح ہی لے جاتا ہے, یہ سب بیکار ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ والے تو وہ ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا جو خود بھی بعمل ہوں, ہمارے اندر چلے ان کو دیکھ کر ریگریٹمنٹ ہی ہو یا کچھ بھی ہو, لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس کام کو کرنے کی خواہش رکھتا ہے. پھر اسی طرح اگلی چیز جو بڑی اہم ہے, واعظ اور نصیحت کی مجلسوں میں حاضر ہونا, اس سے لوگ بھاگتے ہیں. فرت من قصورا, سورت مدثر میں آتا ہے نا, شیر کو دیکھ کے جنگلی جانور بھاگ جاتے ہیں نا, یا گدھے بھاگ جاتے ہیں شیر کو دیکھ کر. آج لوگ واعظ اور نصیحت کی محفلوں سے ایسے ہی بھاگتے ہیں کیونکہ عمل پہ چوٹ پڑتی ہے. قرآن پڑھ لیں, درود پڑھ لیں, میلاد کر لیں, کچھ نہ کچھ لوگ آئیں گے. یسن کی کسی نے شیئر کیا تھا کہ انہوں نے درس رکھا تھا اپنے گھر, جب وہ کوئی میلاد یا کوئی اس طرح کی بات قرآن کی کرتی ہیں تو 40-50-60 لوگ آنے کو تیار ہیں. اور اب حال یہ ان کا تھا جب انہوں نے فون کیا کہ میں ایک ایک کو کہہ رہی ہوں پلیز آ جائیں, صرف 45 منٹ کا درس ہوگا اور پھر لمبی سی دعا ہوگی. اور لوگ کہتے ہیں دعا بڑی لمبی کرائیے گا پھر ہم آئیں گے. دعا کون کراتا ہے؟ یہ مسلمان کا حال ہے. آج ہم دین کی باتوں سے اتنا دور بھاگتے ہیں تو دل کیسے نرم ہو؟ یہ دل کی مٹی کو نرم کرے گا. دیکھیں دل مٹی کا ہے, قرآن پانی ہے, پانی دل میں جائے گا دل نرم ہوگا. تو دل نرم کرنے کا خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ دل سوزی والی باتوں کو سنا جائے. پھر اسی طرح دعا اور مناجات, اللہ سے دعائیں مانگنا, رو رو کے اکیلے میں بیٹھے روئیں. ہمیں رونا نہیں آتا, اکیلے بیٹھے روئے. چلے کسی کے سامنے ڈر لگتا ہے نا کہ ریاکاری یا دوسرے کیا کہیں گے, اکیلے میں بیٹھے. اللہ کے نبی کی دعا ابن عباس سے ہمیں ملتی ہے, اے رب میری مدد کر, میری اعانت فرما, اور میرے خلاف میرے دشمن کی دستگیری نہ کر, اور میری مجھ پشت پناہی فرما, اور میرے خلاف کس کی پشت پناہی نہ فرما. یہ معروف دعا ہے, ربی اعنی ولا تعن علی وانصر ولا تنصر علی, یہ اسی کا اردو ترجمہ. اور کہتا ہے کہ اللہ میرے لیے کوئی راستہ نکال, اور میرے خلاف کسی کو کوئی مدد نہ دے, مجھے رشد و ہدایت سے نواز اور ہدایت کا راستہ دے. بہت ہی خوبصورت دعا ہے, آپ اس کو عربی میں بھی سن سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اسی رمضان میں بھی اس کو کروایا تھا. لیکن ساری بات یہ ہے کہ دعا بھی تبھی فائدہ دے گی جب شعور کے ساتھ کریں گے. اور آخری چیز جو ہم سب کے لیے اس ٹاپک کے خاتمے پہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے خدا کا خوف ختم ہو جائے اس سے خود کو دور کر لیں. کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو بے خوف کرتی ہیں؟ گناہوں کا ارتکاب, زیب و زینت, دنیا کی محبت, برے دوست, غفلت, لاپرواہی, بے حسی, بے شک. آپ سوچ سکتے ہیں کہ دلوں کی اصلاح کی بات ہو اور کسی میں یہ تڑپ ہی نہ ہو کہ میں نے اپنا دل ٹھیک کرانا ہے. حیرت کی بات ہے نا, یہ دل کی سختی کی علامت ہے. ہم خود کو بیمار سمجھتے ہی کوئی نہیں تو علاج کہاں سے کریں گے؟ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو مجھے اپنا خوف دے دے, کیونکہ جب اللہ کا خوف بندے کے دل میں آتا ہے نا تو اس کا اثر بندے کے اعضاء سے دکھتا ہے. اس کی آنکھیں جھک جاتی ہیں, اس کا دل دھڑکنے لگتا, پھر وہ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکتا ہے اور اللہ نے جو حکم دیا ان کو مانتا ہے اور جس سے روکنے کا حکم دیا اس سے رکتا ہے, اور نتیجہ کیا آتا ہے کہ ایک ایک کر کے انسان پھر اللہ کی طرف آتا ہے. امام ابن شبرما کہتے ہیں, مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو مرض لاحق ہونے کے خطرے سے کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرنے میں ذرا کمی نہیں کرتے, مگر جہنم کے خوف سے اور گناہوں کے ارتکاب سے پرہیز کرنے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. سچ ہے, پھونک پھونک کے کھاتے ہیں ہم لوگ, پھونک پھونک کے پہنتے ہیں, موسم دیکھ دیکھ کے کپڑے پہن کے جاتے ہیں, لیکن جہنم کی چیزوں سے اور گناہ والی چیزوں سے نہیں بچتے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی اور معصیت کرنے والا شخص محض جاہل ہے, اور اللہ کی ذات سے خوف کھانے والا شخص عالم با عمل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ کہا سنا ہے اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنا جائزہ ضرور لیا کریں ہر ٹاپک کے بعد, میں نے اس کو پڑھنے سے کیا سیکھا, پھر اس کو اپنے نوٹس میں لکھیے, میری باتیں, میرے خیالات, میں نے کیا سیکھا, تاکہ بعد میں کبھی آپ صرف وہ نیچے سے اپنی تھاٹس پڑھتے جائیں تو آپ کو فیل ہو کہ آپ نے اپنے لیے کیا گول بنایا ہے, کیونکہ یہ ایک قسم کی بیماریاں دکھ رہی ہیں نا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے والا بنا دیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقہ قولی, رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اصلاح القلوب کے سلسلے میں آج جو ٹاپک شروع کریں گے وہ ہے امید کی حقیقت. اس ایک ٹاپک میں ہم مختلف طرح سے امید کے اینگل دیکھیں گے. شاید آپ میں سے کچھ کو یہ نام سن کر لگے گا کہ یہ بھی کوئی سیکھنے اور سننے اور پڑھنے کی چیز ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بہت کچھ ہے. صرف اس ایک ٹاپک کے اندر ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ امید, تمنا اور ارمان میں کیا فرق ہے, اس کے مختلف معنی دیکھیں گے. پھر اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے چار عوامل ہیں جن کو اختیار کر کے امیدیں پوری ہوتی ہیں. پھر اسی طرح ہم اس میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جب بندہ امیدیں لگاتا ہے تو اس سے کیا فوائد اور ثمرات اس کو حاصل ہوتے ہیں. پھر اسی طرح ہم مومن کی زندگی کو بھی دیکھیں گے کہ اس کی زندگی کے شب و روز کس طرح امید میں گزرتے ہیں, حتیٰ کہ موت کے وقت بھی مومن پر امید ہوتا ہے. پھر اسی طرح ہم امید اور رجا کی مختلف اقسام کو دیکھیں گے, اور اس کے بعد اگلا ٹاپک اس میں ہوگا درجات کا, امید اور رجا کے مختلف درجے کے, اور تین درجوں میں سے دیکھیں گے کہ دو درجے پسندیدہ ہیں اور ایک درجہ ناپسندیدہ ہے. پھر اسی طرح پر امید ہونا اور گناہوں کا تذکرہ کہ کیا کریں, پھر گناہوں سے لڑیں یا امید رکھیں, اس کا بیلنس دیکھیں گے, اور انشاءاللہ دل کی کیفیات کے ساتھ امید کا کیا تعلق ہے, اور اللہ کی ذات سے امیدیں لگاتے لگاتے انسان موت کے بعد کے لیے بھی اچھی سے اچھی امیدیں لگاتا ہے, اور پھر آخر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ کے ماسیوا سے امیدیں لگانا شرک کیوں ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹاپک کے اندر کتنا کچھ آتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ امید ہی وہ سہارا ہے جس کے تحت ایک انسان اللہ کی طرف جانے کے راستے طے کرتا ہے. آپ اگر امیجینیشن میں لائیے کہ ایک روڈ ہے اور کوئی اس پر چل رہا ہے, کیا چیز ہے جو اس کو چلاتی ہے؟ امید چلاتی ہے. دنیا کا بھی کوئی سفر اگر آپ کریں تو آپ امید کے سہارے چلتے ہیں نا, کہ 8 گھنٹے کا سفر ہے, چلیں گے تو کٹ ہی جائے گا. اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کا قرب پانا چاہتا ہے نا, وہ بھی امید کے سہارے اللہ کے قریب ہوتا ہے. آپ اس میں عبادت کر کے بھی مدد کر سکتے ہیں اپنی, اور مختلف طریقوں سے اللہ کی بات کو مان کر بھی پر امید رہ سکتے ہیں. اگر انسان کی زندگی سے ایک سیکنڈ کے لیے امید کا دامن چھوٹ جائے, امیجن کریں, یہ بس ایسے ہی ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے رسی چھوٹی یا دل کی دھڑکن ٹوٹی, تو یاد رکھیے کہ انسان نہ صرف یہ کہ خود ہلاک ہوتا ہے بلکہ دوسروں کو ہلاکت کے گھڑے پہ ڈال دیتا ہے.
ناامیدی ہی کا دوسرا نام ڈپریشن ہے، اور ناامیدی ہی لوگوں کو سٹریس میں ڈالتی ہے، اور ناامید انسان ہی اصل میں پھر اور گناہوں میں جاتا ہے۔ مسلمان جو ہوتا ہے نا، کبھی اس سے گناہ بھی ہو جائے، نافرمانی بھی ہو جائے، تو کس چیز کے سہارے اس گناہ سے نکل آتا ہے؟ وہ امید کا سہارا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے لوگو جو گناہ کر چکے ہو وہ اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو۔ پھر اسی طرح امید ہی وہ چیز ہے کہ جس کے سہارے انسان اپنے عیب دور کرتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ میں کوئی عیب ہے، کمی ہے، شارٹ کمنگز ہیں، آپ کے اندر بہت ساری کمی ہے، تو کیا چیز ہے جو آپ کو اپنی کریکٹر بلڈنگ پہ مائل کرتی ہے؟ امید۔ لکھ لیجئے کہ امید بندے کی کریکٹر بلڈنگ میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر کسی کو یہ امید ہی نہ ہو کہ میں ٹھیک ہو سکتا ہوں یا میں اپنے عیب اور نقص دور کر سکتا ہوں، تو کبھی بھی وہ انسان پھر اپنی اصلاح کی کوشش نہ کرے۔ پھر اسی طریقے کہ ایک انسان نیک عمل کرتا ہے، کس آس پہ کرتا ہے؟ قبولیت کی نا، تو قبولیت کیا ہے؟ امید۔ یعنی تیسری وجہ لکھ لیجئے کہ ایک انسان قبول ہونے کی آس پہ نیک عمل کرتا ہے، یعنی اگر آپ کے اندر سے امید نکل جائے گی نا، تو آپ نیک عمل چھوڑ دیں گے۔ میری کون سی قبول ہوتی ہیں، مجھے کون سا فائدہ ہونا، آج تک کی نمازوں نے مجھے کیا دیا، اور اس طرح کے جملے اگر آپ کسی سے بھی سنیں تو آج سے سمجھ جائیے گا کہ وہ نا امید شخص ہے، اس نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا، اس نے ان چیزوں کو نہیں رکھا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ امید ہی استقامت دلاتی ہے۔ انسان اپنی کی ہوئی نیکیوں پہ کبھی بھی جم نہیں سکتا اگر اس کو اس بات کی امید نہ ہو کہ میں جس راہ پہ چلا ہوں وہاں سے اگر اس راہ پہ چلتا ہی گیا تو ایک وقت آئے گا کہ میں ضرور اپنی منزل پہ پہنچوں گا۔ اور ایک پانچویں چیز بھی نوٹ کیجیے گا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یعنی آپ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، سوچیے ذرا، اللہ کا قرب حاصل کر کے اس کے سامنے حاضری کی تمنا، یہ انسان کی زندگی کی معراج ہے۔ کسی کو کہتے ہیں کہ ولی من خاف مقام ربہ جنتان، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امید کی یہی وہ کیفیت ہے جو ایک انسان کو اللہ تک پہنچانے میں مددگار کی حیثیت رکھتی ہے، دین پر جمنے میں مددگار ہوتی ہے۔ اس مادی دور میں جس کو فتنوں کا دور کہہ سکتے ہیں آپ، ہر طرف آپ دیکھیے شہوت پرستی ہے، خواہشات ہیں، مصیبتیں ہیں، شک ہے، ڈاؤٹس ہیں، کہیں منکر ہے، کہیں کچھ ہے۔ ان سب چیزوں سے جو چیز ایک مسلمان کو نکالتی ہے نا، وہ امید ہے کہ نہیں، سارے معاشرے کی گندگی کے باوجود اللہ مجھے بچا لے گا، میرے بچے کیچڑ میں کھلے ہوئے پھول ہوں گے انشاءاللہ، معاشرے کی گندگی ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی۔ تو امید نکل جائے تو جینے کی تمنا نکل جاتی ہے۔ آئیے ذرا اس کے مختلف الفاظ دیکھتے ہیں۔ اردو میں لفظ میں امید بول رہی ہوں، لیکن اصل میں اس کو ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ تین لفظوں میں یہ ڈھلتا ہے۔ عربی زبان میں دیکھیں تو لفظ ہے رجا، رجا، رجا عربی زبان میں تین لفظوں، را، جیم اور حمزہ، ٹھیک ہے، را، جیم اور حمزہ کے ساتھ ہے، یعنی اس کا روٹ یہ ہے۔ اس کے دو مختلف معنی ہوتے ہیں۔ اب آپ لکھیے کہ رجا کہتے ہیں، لیکن اس کے ڈفرنٹ ٹو میننگز ہیں، اور دونوں ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ ہیں۔ مثلاً اس کا ایک معنی کیا ہوتا ہے، امید اور آس، ہوپ، آس تو اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، اور رجا کہتے ہیں کنارے کو، یہ دوسرا معنی ہے۔ دونوں کو انشاءاللہ الگ سے ہم دیکھیں گے۔ اگر پہلا معنی لیجئے جو اس وقت ہمارے ٹاپک میں ہے، تو رجا سے امید کیا مراد ہے؟ کہ رجا بول کر انسان اس طرح کی امید دلاتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائے گا۔ قرآن پاک میں کس طرح سے یہ الفاظ استعمال ہوئے، سورۃ نوح کی آیت 13 ہے، مالکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو ہاں، آپ دیکھیے کہ ڈر کے معنوں میں آیا ہے، تو آپ لکھ لیجئے کہ جیسے اپوزٹ معنی ہے نا، تو امید کا لفظ کبھی کبھی ڈر اور خوف کے لفظوں میں بھی آتا ہے۔ خوف مراد لیا گیا، مار جو ہو، کس بات سے ڈرتے ہو، کیا ہو گیا تم کو؟ اسی طرح کنارے کے معنوں میں اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ کنویں کا ایک گوشہ ہوتا ہے یا کسی چیز کا آخری کنارہ، اس کو رجا کہتے ہیں۔ اس معنی میں یہ لفظ قرآن پاک میں سورۃ الحاقہ میں آتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کو قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں بھی اب سمجھ آئیں گی۔ ہم ایسی سوچیں، لا ترجون للہ وقارا،
کبھی اس آیت پہ غور ہی نہیں کیا تھا تر جون میں کیا چھپا ہے، اب پتہ چلا کہ رجا چھپی ہے. اسی طرح کناروں کے معنی میں یہ لفظ کیسے آیا؟ ول ملک ولا ارجا ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ. سورۃ الحاقہ آیت 17. تو آپ دیکھ رہے ہیں اور فرشتے اس کے کناروں ہوں گے، کس کے؟ آسمان کے کناروں پر ہوں گے. تو یہاں ارجا کنارے کے معنی میں آیا. پھر اسی طرح اس میں نہیں آ جاتا ہے حمزہ کے ساتھ کلمہ رجا جب آتا ہے نا، حمزہ الف یہ جو حمزہ را جیم حمزہ، تو تاخیر کا بھی معنی ہے. تاخیر کس کو کہتے ہیں؟ ڈیلے. آپ کی فلائٹ ڈیلے ہو گئی، وہی لفظ ہے. ٹھیک ہے، عرب لوگ کہتے ہیں ارجا تشیون، میں نے اس کو مؤخر کر کے ٹال دیا. اس معنی میں یہ قرآن میں کہاں استعمال ہوا؟ سورۃ الاحزاب 51. ترجی من تشاء منہن وتؤوی من تشاء. نبی کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہیں مؤخر کر دیں اور جن کو چاہیں اپنے پاس رکھ لیں. یہ آیت تخیر کے بعد کی آیات ہے. اسی سے ایک لفظ ہے، آپ میں سے جن کو تھوڑا سا ہسٹری پڑھنے کا اتفاق ہوا، مسلم ہسٹری اور جو ڈیویٹڈ سیکٹس گزرے ہیں، حق سے گزرے ہوئے فرقے جو گزرے، اس میں ایک تھا مرجیہ. یہ بھی وہی ہے، وہ بڑی جھوٹی امیدوں میں جیتے تھے. اب میں اس وقت ان کے عقائد نہیں بتانا چاہوں گی، لیکن بس وہ لمبی لمبی امیدیں لگاتے تھے، کہتے تھے کچھ بھی کر لو اللہ غفور الرحیم ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تو تھے ڈکشنری میننگز. اب آئیے ذرا اس کے اسلامک ٹرمنالوجی میں اس کے کیا معنی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ 6 مختلف معنی ہم اس کے ملیں گے. اس محبوب سے دل لگانا جو فوراً دستیاب ہونے والا نہ ہو. ذرا سوچیے، اب اس کو لیجئے مسلم ہوپ پہ. ہم اس اللہ سے دل لگاتے ہیں کہ جو فوراً تو ہماری دسترس میں نہیں ہے، لیکن موت کے بعد اور جنت میں جا کر ہمارے پاس ہوگا. اسی طرح سے ایک اور اس کی تعریف ہے، محبوب کے انتظار میں ملنے والی متوقع راحت کا احساس رجا کہلاتا ہے. لیکن اس کے سبب کا وجود ضروری ہے. آپ اس کو کیا سوچیں گے؟ بالکل میری آنکھوں میں وہ حدیث آ گئی کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اس کے بعد ان کی سب سے بڑی خواہش ہوگی کہ اللہ کے چہرے کا دیدار. اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں گے تو وہ راحت ان کو جنت کی حیمت بلا دے گی. تو گویا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک مومن پر امید ہے، تو اصل میں اللہ کے انتظار میں وہ ملنے کی جو متوقع خوشی ہے نا، جو راحت ہے، جو دل کا سکون ہے، اس کا نام امید ہے. اسی طرح ایک تیسری تعریف امام ابن قیم رحمہ اللہ کی بتائی بھی ہے. کہتے کہ رجا قلب کا محبوب کی طرف مائل ہونا. اس حال میں غور سے سنیے گا، یہ میرے اور آپ کے راستے کی باتیں ہو رہی ہیں. قلب کا محبوب کی طرف مائل ہونا، اپنے اوپر لیں، میرا دل اللہ کی طرف مائل ہوتا. جہاں بھی لفظ محبوب آئے اس کو اللہ پہ لے لیجئے. دل کا محبوب کی طرف مائل ہونا اس حال میں کہ اس راستے میں حائل رکاوٹ سے صرف نظر کرتے ہوئے، صرف نظر مین اوور لک، چھوڑ دیجئے، اٹس اوکے، اگنور کیجئے، محبوب کی محبت میں اس کی طرف لو لگانا امید کہلاتا. کتنی گہری بات ہے. امید کیا ہے؟ کیا آپ اللہ سبحانہ تعالی کی طرف جائیں اور جو راستے میں یہ ہرڈلز آ رہے ہیں نا، رکاوٹیں آتی ہیں، لوگ آپ کو کہیں اور کھینچتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام مجھے بلائے ہے اور کفر مجھے روکے ہے، یہ سب کیفیات کے اندر سے گزر کے چلتے جانا، اس کو امید کہتے ہیں. اور یہ وہ محبت ہے کہ جس کو پانے کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا. یہ زندگی ایک ہرڈل ریس ہے. کبھی آپ نے بچپن میں ایک گیم کھیلی ہوگی، لوگ اس کو میوزیکل چیئر کہتے ہیں، اور وہ کچھ نہ کچھ پلے کر کے لوگوں کو دوڑاتے ہیں، اور ایک ایک کر کے پھر راستے میں لوگ آتے جاتے ہیں، اور ایک پھر کرسی پہ بیٹھ گئے تو اٹھ گئے. یاد ہوگی آپ کو. اسی طرح کی ایک اور کھیل ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ لوگ یہاں کھیلتے ہیں کہ نہیں، ہرڈل ریس کہتے ہیں اس کو. بھاگنا ہوتا ہے، راستے میں رکاوٹیں ڈالتی ہیں، کہیں کرسی رکھ دی، کہیں میز رکھ دی، کہیں رسی رکھ دی، آپ نے ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے اور بس پہنچنا، اور جو اینڈ پہ جلدی پہنچ گیا وہ جیتا ہے. تو یہ ہرڈل ریس ہے. یہ جس جگہ ہم رک جاتے ہیں نا مجبوری کے نام پہ، ہم مجبور ہو گئے یا کر دیے گئے. جب بھی علم کا سفر شروع ہو، آپ کا جو قرآن نیا نیا شروع کرے، آپ کا تو ابھی سلسلہ شروع ہوا ہے نا، مت سوچیے کہ آپ کے لیے آج ہرڈلز ہیں، جو 10 دفعہ بھی کر رہے ہوں گے ان کے لیے بھی ہرڈلز ہیں. جس وقت ہم ہرڈل کی وجہ سے رک چکے ہوتے ہیں نا،
ہم امید چھوڑ چکے ہوتے ہیں. اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو نا کہ اللہ نے مجھے اس وقت نکلنے کے ایک ایک قدم پر ہزار ہزار کرون دینے ہیں, یا میرے ہر قدم پہ سو سو ڈالر کے نوٹ ہوں گے تو راتوں کی نیند ہی اڑ جائے, بستر چھوڑنا تو کیا بڑی بات ہے. پھر کھانے کو کون دیکھے, پینے کو کون دیکھے, پہننے کو کون دیکھے, پھر گھر میں پلمبر آنے والا اب اس لیے نہیں جا سکتی کون دیکھے. اور میں پوری شعور سے یہ بات کہوں گی جس وقت ہم پر امید ہو جائیں گے نا اللہ سے, ہمارے راستے کی سب رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. اس امید کا انعام ذوق خدائی ہے. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں, ذوق یقین ہی امید ہے. پھر یہ چوتھی تعریف تو بڑی ہی خوبصورت ہے. عربوں کی عادت تھی, تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں, کہ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے اور اونٹ من موجی جانور ہے. اگر اس کے پاس کوئی گول نہ ہو نا, انسینٹیو کہتے ہیں انگلش میں, یعنی کوئی پیچھے سے پش کرنے والا, یا جیسے کہتے ہیں جلدی 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 ایسے چابک مارتے ہیں نا, اونٹ کو جب تک جوش نہ دلایا جائے نا یہ تیز نہیں چلتا. ہم میں سے بھی کچھ لوگ صبح ایسے ہی چال چل کے کلاس روم کی طرف آ رہے ہوتے ہیں, بھی لے ڈالے چلے, ایسے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں جو یہ شیر لا رہے ہیں. جب صبح اپنے گھر سے نکلے نا تو اپنی رفتار کو دیکھا کرے کہ میں کتنی پر امید ہوں. میرا ایک ایک سیکنڈ جو اس کلاس روم میں یوز ہوگا, میں گاڑی میں بیٹھ گئی میرا انٹر چل پڑا نیکیوں کا, اور ایک ایک منٹ کی ڈیلائنگ میری نیکیوں میں کیا کمی لاتی. آپ کیا سو کے صحت بنائیں گے جو آپ کا ایک ایک سیکنڈ ادھر آنے سے بڑھے گا. تو صبح کے وقت آپ اپنا اٹھنا, بلکہ رات کی تیاری, حدیث میں آتا ہے جو راتوں کو جاگا وہ جلدی اٹھے گا, جو جلدی اٹھے گا وہ منزل پہ جلدی پہنچے گا. تو جس نے صبح وقت پہ آنا ہوتا ہے نا, اس کی رات سے تیاریاں بتا رہی ہوتی ہیں کہ صبح اس کی فلائٹ ہے. سامان باندھ کے کیا ہم لوگ دروازے کے پاس نہیں رکھ رہے ہوتے ایئرپورٹس پہ جانے کے لیے؟ کہتے نہیں گاڑی میں رکھ لو. ایک الارم, دوسرا الارم, سوتا کون ہے غم اور خوشی میں؟ وہ امید ہوتی ہے. جب اللہ سے مجھے امید ہوگی نا کہ میں اپنا نقصان کیوں کروں, یہ کام گھر میں کر لوں گی تو میرا گھر ہے, اور یہ کام اگر میں نے اللہ کے گھر میں آ کے کیا تو یہ میری عبادت ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ پھر امید آئے گی. تو اب اس تعریف کی روشنی میں رجا حدی خواہ, حدی خواہ کون ہوتا ہے؟ جو گاتا ہے. عرب لوگ کیا کرتے تھے کہ اونٹوں کو پھر جوش پلانے کے لیے نا گانے گاتے تھے, جو ہی اونٹ پہ پھر آ ہو ہی اس طرح کی آوازیں گاتے تھے, جس کو سن کے نا اونٹ تیز ہوتا ہے, پھر اور کرتے پچھا, پھر مستیاں کرتے. ایسے کبھی آپ کو اتفاق بھی ہوا ہوگا, عرب ملکوں میں آپ نے کبھی سفر کیا ہو تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ایسے ہی ایک موقع بنا تھا جب ہم زیارتوں پہ گئے تو وہاں اونٹ تھے, تو اونٹوں کے باڑے میں جو لوگ تھے نا تو وہ اسی طرح کی آوازیں نکال نکال کر اونٹوں کو چلا رہے تھے. تو جب کوئی اپنے اونٹ کو گانے سنانے والا چلانے والا, جو دلوں کو محبوب کے دیارے حرم تک پہنچانے کی خاطر حدی خوانی کا فریضہ انجام دے, اور محبوب کے دیر و حرم سے مراد باری تعالیٰ کی ذات اقدس اور دار آخرت ہے, اور جو چیز اس سفر کو خوشگوار بنانے کا کام کرے وہ رجا. اب آپ نے نہ اونٹ چلانے, نہ آپ نے حدی خوانی کرنی, آپ اپنے اوپر اس تعریف کو کہاں لیں گے؟ اور ہر وقت ہر دن تو حرم میں ہم جاتے بھی نہیں ہیں. واللہ یہ وہ آپ کا ذوق اور شوق ہے جو صبح قرآن کلاس میں آنے کے وقت آپ گنگنا رہے ہوتے ہیں. جہاں بھی جاتے وقت انسان کو مزہ آتا ہے نا, تو ایک دم جوش آ جاتا ہے. مجھے اسی طرح یاد ہے, ابھی ریسنٹلی ہم جو ٹرپ میں تھے کیلیفورنیا میں, تو ایک سٹی میں جب ہم اترے در شام کا تھا, تو جو ہمارے ہوسٹ تھے وہ ہمیں کہنے لگے کہ موقع کہاں ملے گا, چلیے آپ کو سٹی کا ٹور کراتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ ایک بس کھلی چھت ہوتی ہے, اس پہ بٹھاتے ہیں اور وہ ایک خوب دو ڈھائی گھنٹے کا چکر لگا کے آپ کو ساری سائٹ سین کراتے ہیں, کہیں سمندر اور یہ وہ. تو ہم اسی بس میں تھے, ہم چھت پہ تھے اور ہمارے ساتھ ہمارے علاوہ باقی سب لوگ ہو رہے تھے. تو وہ ایک جو ماڈریٹر ہوتا ہے نا, وہ ایک مائک ہوتا ہے, کھڑا ہو جاتا ہے وہ لے کے اس کو, تو وہ پورا وقت بولتا رہتا ہے. میں نے اس سے جو باتیں سیکھی, میں کہتی ہوں اگر کبھی ہم اس کو اپنے صبح کے لیے گھنٹے کے لیے ہائر کر لینا تو وہ سب کو تیز کر دے. وہ لوگوں سے باتیں کر رہا تھا, ہاں. پھر کہتا ہے یعنی ویسے اس بس سے جا رہی ہے نا, اب کہیں روڈ ہیں ٹیڑھی کے کچھ تو ٹنلز ہیں, تو ان کو جوش کا جاتا ہے, اوکے لک ہی ول میک دا وائسز, جب ہم ٹنل میں سے گزرے گا تو ہاں ہو ہا ہی کرنا. اب جب وہ ٹنل پہ ویس ون ٹو تھری, پھر ساری بس والے ہا ہی ہو کر, یہ ہے حدی خوانی. اس سے وہ ایک منظر کریٹ کرتا ہے نا, ایک ماحول بنتا ہے. اب جب ہم بولے نہ بولے لیکن سب کو آوازیں نکالتا دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے نا, یہ ہے حدی خوانی. اللہ کا کام کرتے ہوئے خوشی مزہ, یہ نہیں کہ اٹھ کے آ تو گئی ہوں, آنکھیں ابھی کوئی نہیں کھلی, دل گھر ہے, دماغ ہے ہی کوئی نہیں, کدھر چلا گیا پتہ نہیں, بچوں نے سارا لے لیا, مردوں نے لیا, قرآن اور دین کے لیے آنے والوں کے چہروں پہ وہی گنگناہٹ ہونی چاہیے جو دنیا کے لیے ہوتا ہے. میں تو ان کو ہی دیکھتی رہی, وہ شاعر دیکھ رہے تھے, اتنا میں نے ان سے سیکھا. اور وہ آدمی اتنا بیسٹ ماڈریٹر تھا, جوش دلا رہا تھا لوگوں کو اپنی باتیں. اور کیا بات, اگر ہوتی تھی میں جب بات کرتا تھا, اچھا جی آئیں جی یہ ہے, یہ شہر, یہ سڑک ہے سین فرانسسکو, جسے کون سنتا, آدھے سوئے ہوتے. تو جب بات کرے نا ایک اچھا دین والا, ایک ٹیچر, ایک ماڈریٹر, ویلکمنگ, صبح آ کے اب مائک پہ بیٹھے کہتے چلے آئے رول کا لے ہی لیتے ہیں, یہ کون سی کر لینے کا طریقہ ہے, کہیے اعوذ باللہ من الشیطان, الحمد للہ ہم اللہ کے گھر ہیں, چلیے اور بسم اللہ پڑھتے ہیں, چلے رول کال لیتے ہیں. یعنی ایک انسینٹیو دینے والا, ایک انکریجنگ سٹائل, ویلکمنگ سٹائل ہو تو ایسی کیفیت کو بھی بھیجا کہتے ہیں. اور اس سے آپ دیکھیے لکھا کہ سفر پھر خوشگوار ہوتا ہے. جو اسپیشلی صبح کے لوگ ہوں وہ تو بہت ہی زیادہ پر امید لوگ ہوں, وہ یہ نہ کہ آج اور بھی کسی نے نہیں آنا. بہرحال پانچویں تاریخ دیکھیے, رجا کی تاریخ کے اللہ تبارک تعالیٰ کے جود و کرم کی بشارت سے سرشاری اور اس کے انعام و اکرام کے دیدار کی خواہش اور تمنا ہے. اللہ اکبر, کیا ہے رجا؟ اللہ آپ پر کریم بنے گا. آپ پتہ کہ اللہ تعالیٰ کے دو نام الجواد اور الکریم ہے, وہی دو نام ہے تھے. آپ کو اللہ تعالیٰ کے جود و کرم کی خوشخبریوں کا یقین ہے اور آپ سرشار ہیں. کچھ بھی ہوگا میرے اس رب نے جو بہت سخی ہے اس نے مجھے معاف کر دینا, دیکھنا میں نے اینڈ پہ بچ جانا ہے. اس وجہ سے نہیں کہ میں گناہ نہیں کرتا, اس وجہ سے کہ جس ذات سے میرا تعلق ہے وہ بہت جنرس ہے. یہ جو جود و کرم ہے نا, اس کو انگلش میں جنرس سے سمجھ لیجئے. تو اللہ تعالیٰ کے رحم کی امید اور حتیٰ کہ اس کے دیدار کی امید, یہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھگاتی ہے. اور اسی طرح چھٹی تعریف کے رجا, رب کریم کے انعام پر بھروسہ اور اعتماد کرنا امید کہلاتا ہے. وہی بات ہے, ہوپ فل. آپ دیکھیں جب ہم اللہ کو پہچانیں گے نا, اصل میں اس کے ناموں اور صفات سے آپ ڈرنے سے زیادہ اللہ سے پیار کرنے لگیں گے. ڈرتا وہ ہے جو گناہوں میں زندگی بسر کرتا ہے. اب اندر ایک گلٹ تو ہے نا, اسی سے پھر آہستہ آہستہ بیزار ہونے لگتا ہے. جتنا آپ اللہ کا قرب پائیں گے, کسی کا بھی, مومن کی شان کے دور سے بڑا روب والا دکھتا ہے, لوگ اس سے ڈرتے ہیں, خوف کھاتے ہیں, لیکن جتنا کوئی اس کے قریب آئے گا تو وہ اس کو نرم پائیں گے. اللہ کے نبی کی یہ صفت تھی کہ نیا بندہ آپ کے پاس آتا تو آپ اس کو, آپ کو بہت سخت سمجھتا, بات نہ کرتے, آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالتے, لیکن جب وہ آپ کے قریب ہوتے یا آپ کا ان سے کبھی انٹریکشن ہوتا تو آپ کو بڑا نرم اور بڑا ایزی گوئنگ پرسن سمجھتے. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ کر پہ رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو جتنا آپ زیادہ جانتے جائیں گے اتنا آپ کو اللہ تعالیٰ پہ یقین بڑھتا جائے گا کہ اس اللہ نے تو مجھے معاف کر ہی دینا. وہ ایک بڑا پیارا شعر ہے جو مجھے اس وقت یاد نہیں, لیکن وہ کہہ کہ قصر میں نے بھی کوئی نہ چھوڑی گناہوں میں. یعنی ایک بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نے بھی گناہ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی, پر اللہ تیری ہر جگہ شان غفاری میرے کام آتی گئی. تو حقیقت ہے, اگر اللہ غفور اور نہ ہوتا, شکور نہ ہوتا, تو آج ہم میں سے ہر ایک پتہ نہیں کہاں گزر چکا ہوتا. تو لہٰذا خلاصہ کیا ہے رجا کے؟ اللہ کے ساتھ بندے کا امید کا تعلق, اللہ کی انعامات کی امید, اس کی جود و سخا کی امید, اس کے فضل و کرم سے خوشی کا محسوس کرنا, اور اس کو پیش کی بشارت سمجھنا. اس دنیا میں بیٹھے ہوئے امید ہو کہ ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان چیزوں کا آسان کرے گا, اور پھر نعمتوں کا مشاہدہ, ان ساری کیفیات میں جوتا, یہ سب کچھ رجا ہے. اب جب بھی کوئی چیز سمجھتے ہیں نا تو اس کا اپوزٹ ضرور سمجھنا چاہیے. تو امید کا اپوزٹ کیا؟ رجا کا امید, یس یس. یہ قرآن پاک میں لفظ کہاں ہے؟ سورۃ یوسف آیت 87, ولا تیسوا من روح اللہ. حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا تھا؟ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, بے شک حقیقت یہ کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہی جو کافر ہیں. تو یاس اور قنوط کیا ہے؟ نا امیدی ہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت کے فوت ہونے کا تذکرہ, اور احساس یہ ہونا کہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا, پھر دل کا اس کی بے دستیابی کے لیے کوشش کرنے کی طرف راغب بھی نہ ہونا. یعنی بالکل یہ وہ لوگ ہیں جو گناہوں میں پڑ چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم تو اس دلدل سے نکل ہی نہیں سکتے, اور پھر اس کے بعد اور گناہ کرتے ہیں. تو لہٰذا پتہ کیا چلا کہ امید ہی کے سہارے پہ جنک قائم ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا اور اس میں ہم نے دو ٹاپک بہت اہم دیکھے. کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ پہلے تو ہمارا جو خوف والا ٹاپک ختم ہوا تبارک اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اپنا فہم بڑھانے کی توفیق دے اور ہمیں اپنے اسلاف سے جو ان کی خوف کی حالت تھی اس کو سمجھنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ کوئکلی لکھیے گا. کیا ہمارا بھی قیامت کے بارے میں غور و فکر کرنے کو دل کرتا ہے؟ پوائنٹس میں آپ لوگ لکھتے جائیں کہ کس کس چیز کا خوف ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے گا. بک آپ بے شک اپنے سامنے کھول لیجئے جو ہم نے نوٹس دیکھے ہیں. تو ہمیں کس کے بارے میں؟ قیامت کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے, جہنم کے بارے میں. جب ہم قرآن کی آیات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ بالکل میرے سامنے یہ چیز کھڑی ہے. موت کے بعد کے مرحلوں میں غور و فکر کرنا ہے, جی بالکل اپنی قبر کو یاد کرنا ہے, قیامت کی ہولناکیوں کو یاد کرنا ہے, جہنم کی ہولناکیوں کو. تو ہمارے اندر پھر وہ خوف آئے گا جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوف کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر خوف آئے؟ کیونکہ خوف انسان کو آخرت کی تیاری کی طرف لگا دیتا ہے. اور ہم نے اس چیز کو بھی دیکھا نا کہ کامیاب ہونے والوں کی صفات میں کیا چیز تھی کہ وہ غور و فکر بھی خوف الہی کی کنجی کی سمجھتے تھے. یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ کیسے ملے گا؟ انہی چیزوں پہ ہم غور کر کے, موت کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, جنت جہنم کے بارے میں, تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. تو کیا ہمیں اس بات پہ سورۃ طہٰ کی سائز پہ یہ ہمیں یقین ہے کہ بلا شبہ میں انہیں بخشش سے نوازنے کے لیے تیار ہوں جو توبہ کرے, ایمان لے آئے, نیک عمل کرے اور راہ راست پر بھی رہیں. کیا ہمیں اس بات پہ یقین ہے؟ جی الحمدللہ. اور اللہ کی مغفرت کے لیے کیا چار چیزیں مطلوب ہیں؟ سب سے پہلے تو کیا ہے مغفرت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنی ہے, توبہ, ایمان, عمل صالح. اور چوتھی چیز راہ راست پر گامزن رہنا ہے, اس راہ مستقیم پر موت تک جمے رہنا ہے. یعنی حق کے راستے پہ چلتے رہنا ہے, اس میں استقامت مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے اور مرتے دم تک اس پہ قائم رہنا ہے. اللہ تعالیٰ خسارے سے نجات کے لیے کیا شرطیں بتائیے؟ کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ ایمان تو الحمدللہ خالص ہوتا ہے. کیا ہماری زندگی میں عمل صالح ہیں؟ کیا ہم حق بات کی آپس میں تلقین اور وصیت کرتے ہیں؟ کیا ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں؟ وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر کرتے ہیں؟ اس سے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا. اور اگلی چیز جو خوف ہمارے اندر ڈالے گی وہ کیا ہے؟ جہنم جو ہے وہ انسانوں اور جنوں سے بھر جائے گی. تو یہ چیز ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق دیتی ہے. پھر کیا ہمیں اپنے معمولی گناہوں کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے یا صرف بڑے بڑے گناہوں پہ غور و فکر کرنا ہے کہ ان سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے؟ بالکل چھوٹے چھوٹے بھی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ نقطے کی صورت میں ہوتے ہیں, دل پہ ایک ایک ڈاٹ پڑتا جاتا ہے اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اس لیے جو چھوٹے گناہ ہیں ہمیں اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرنا ہے. اور جب کبھی وہ ہم سے نادانستہ طور پہ یا دانستہ طور پہ سرزد ہو جائے, شیطان کے بہکاوے میں آ کے کوئی ایسے گناہ سرزد ہو, تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے. اور کیا چیز ہمارے اندر خوف الہی پیدا کرے گی؟ چونکہ سب سے مشکل کام توبہ کرنا ہوتا ہے نا, تو جب بندے کے اندر یہ خوف آ جائے گا نا کہ میں موت سے پہلے اگر توبہ نہ کی تو اللہ تعالیٰ میرے سے توبہ کی توفیق چھین لیں گے. یعنی موت کا جب غرغرہ آ جائے گا تو اس وقت جب توبہ کی جائے گی تو وہ فرعون کی بھی قبول نہیں ہوئی تھی. تو یہ خوف جو ہے مومن کو توبہ پر مجبور کرتا ہے اور خوف الہی دیتا ہے. اچھا یہ چیز بہت اہم ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اس چیز کو پیدا کر دے کہ برے اختتام کے بارے میں غور و فکر کیا ہمارے اندر خوف الہی کیسے آتا ہے ہمارے اندر, کہ جو ہمارے سلف اور صالحین تھے صحابہ اکرام تھے وہ کتنے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے اور کتنی وہ دعائیں کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہم سب کو یاد ہونی چاہیے, یا سر القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس دعا کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے اور اس کو ہمیں اپنی نمازوں میں اور ضرور مانگنا چاہیے اس دعا کو, کہ یہ دلوں کو پھیرنے والی ہے, کہ یا اللہ ہمارے دل دین کی طرف پھیر دے, ہماری اصلاح فرما دے, اتنے اچھے عمل کرنے کے بعد بھی اس کے نا قبول ہونے کا ڈر تھا ان کو. جی دیکھیں, اور پھر ہمارا ہم تو عام انسان ہیں اور وہ اتنے اخلاص اور پاکیزگی والے اور ایمان کی حالت میں, لیکن اس کے باوجود وہ کتنے اللہ سے ڈرتے تھے. تو یہ چیز پھر ہمیں بھی موٹیویشن دے گی کہ اتنے نیک لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں, تو میں کیا چیز ہوں کہ جو مجھے میرے اندر یہ خوف نہیں آتا. اور کیا چیز ہمارے اندر خوف پیدا کر سکتی ہے؟ وعظ و نصیحت کی محفلیں. اور اس کے لیے ہمیں کیا بنانا ہوگا؟ اپنے اندر ایک ماحول بنانا ہوگا. تو کیا ہم نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو چینج کیا ہے؟ کیا میں اپنے اس ماحول سے ہٹی ہوئی ہوں جو مجھے اللہ کی یاد سے روکتا ہے؟ اور کیا میرا رخ اب زیادہ مسجد کی طرف ہے یا نہیں؟ اس چیز کو اپنے اندر چیک کرنا ہے. اور اینڈ پہ جو ہمارے لیے محاسبے کی لسٹ تھی نا, وہ بہت زبردست ہے. اس کو ہم سب کو بعد میں آرام سے بیٹھ کے پڑھ کے کہ میرا دل میں کیا کیفیت ہوتی ہے, خوف اور خشیت آتی ہے, کون کون سے مقامات پہ خوف آنا چاہیے, اور جو شخص آج خوف و خشیت کی راہ اختیار کر لی کل اس کو خوف کا سامنا نہیں ہوگا. اگر آج ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو جائیں گے تو قیامت کے دن کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کے حکموں پہ چلنے والے ہوں گے, ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے دلوں کی اصلاح کرنے والے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارے دلوں کو بہترین امید کے ساتھ رکھ, کیونکہ اگلا جو چیپٹر ہے نا وہ نیکی کو بڑھانے والا ہے. امید سے آپ کے دل میں کیا چیز آئی؟ آپ لوگ آپ خود لکھیں. کیا چیز؟ لا تقنط رحمت اللہ. کیا امید ملی ہمیں؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا نا. جی انشاء اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. اللہ ارحم الراحمین ہے. جی بالکل. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اس لیے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہماری بخشش نہ کرے. آج صبح ہی میں ایک واقعہ دیکھتی تھی حسن رابعہ بسی کے بیٹے کا, کہ وہ بہت گناہگار ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں بہت گناہگار ہوں, تو میں نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا, تو اب میری موت کا وقت ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ کے جو شیخ ہیں وہ میری نماز جنازہ, آپ ان کے پاس جائیں ان سے کہیں گے میری نماز جنازہ پڑھائیں, شاید میری بخشش ہو جائے. تو والدہ ان کے پاس جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, تمہارے بیٹے نے آج تک کوئی نیکی کا کام ہی نہیں کیا, ہمیشہ برائی میں پڑا رہا, اس نے تمہاری بات نہیں سنی, تو میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گی. وہ واپس آئیں تو بیٹا رونے لگ گیا. اس نے کہا کہ دنیا میں میرے لیے نیک لوگ دعا نہیں کر سکتے, تو میں آخرت میں تو مجھے ایسی جگہ پھینک دو جو بہت گندی ہو, جہاں سے بو آئے اور لوگوں کو عبرت ہو کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اپنی ماں کی بات نہیں مانی, تو آج میں اس مشکل میں ہوں. تو ان کو اسی طرح وہ دعا کرتی ہیں اپنے بیٹے کے لیے اور روتے روتے سو جاتی ہیں. خواب میں دیکھتی ہیں کہ وہ شیخ آ گئے ان کے بیٹے کو جنازہ پڑھانے کے لیے, تو ایک دم ان کی آنکھ کھل جاتی ہے, دیکھتی ہیں تو وہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں آیا ہے کہ
تم میرے اس بندے کی جو میری رحمت کا طلبگار ہے اور اس کو اپنے گناہوں پہ ندامت ہے, تو میں نے تو اس کی توبہ قبول کر لی اور تم نے بندے کا جنازہ پڑھانے کے لیے نہیں گئے. تو انہوں نے پھر ان کا جنازہ پڑھایا. تو اصل چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ مطلوب ہے, اللہ تعالیٰ کو سچی توبہ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں, پر امید ہمیشہ رہیں اور کبھی بھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی 10 منٹ کی بریک ہے, میں نے شاید آپ کی بریک میں سے کچھ ٹائم لے لیا, معذرت. تو ان شاء اللہ تعالیٰ 10 منٹ کی آپ کی بریک ہے, اس کے بعد آپ لوگ واپس آئیں. جی بریک. اور سوری, ریلی سوری, اصل میں اس وقت دو کلاسز میں تھی, تو آپ لوگوں کی بریک نہیں ہے بلکہ درس و تدریس کے آداب کی بک ہے. جی جی بالکل, اتفاق سے میں دوسرے روم میں بھی ہوں, تو اس وجہ سے ان کو بریک دے کے آئی تھی, تو آپ اس کی لہر میں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم درس و تدریس کے آداب بک کرتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں. آؤ اس کی لائن میں شیخوان رجیب.
احمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. درس و تدریس کے آداب میں سے ہم انشاءاللہ تعالی اسی چکر کو کنٹینیو کریں گے جس میں ہم معلم کی اپنے اسٹوڈینٹس کے ساتھ ڈیلنگز اور ان کا کیسا معاملہ ہونا چاہیے, پیج نمبر 64 ہے. پہلے 7 پوائنٹس ہم دیکھ چکے ہیں, اس کو ایک لمحے کے لیے دہرا لیتے ہیں, ایک دفعہ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں پوائنٹس میں. پہلی چیز دیکھی تھی کہ پڑھانے کا یا تعلیم دینے کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو. پھر دوسری بات کہ اگر اسٹوڈینٹس کی نیت ابھی اتنی خالص نہیں بھی ہوئی کہ وہ علم سیکھے تو بھی ان کو تعلیم دے, یعنی نان سیریس لوگوں کو بھی تعلیم دے اور محروم نہ کرے. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ان کو علم کا شوق دلائے, یعنی اسٹوڈینٹس کو علم کی رغبت دلائے اور ان کے دلوں کی اصلاح کرے, یعنی تزکیہ کا عمل ساتھ ساتھ رکھے, موٹیویٹ کرتا رہے ان کو. پھر اگلی بات ہم نے دیکھی تھی کہ اسٹوڈینٹس کے لیے فیئر رہے, یعنی ان کی خیر خواہی کرے, اسٹوڈینٹس کے لیے سنسیئر رہے. اور پھر پانچویں چیز ہم نے دیکھی کہ اسٹوڈینٹس کو نرمی سے سمجھائے, غصہ نہ کرے. اور اطاعت نمبر 6 ہم نے دیکھی, طالب علموں کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کرے, یعنی اپنی پوری ایفرٹ لگائے اس کام میں, صرف اس کو ایک کام سمجھ کے نہ کرے بلکہ اس کو مشن کے درجے پہ لے. اور پھر 7 پوائنٹ دیکھا تھا ہم نے کہ اسٹوڈینٹس کے امتحان لیتا رہے, کبھی کبھی ان کو چیک کرے کہ کیا واقعی وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں. انشاءاللہ ہم پوائنٹ نمبر 8 سے ہم دیکھیں گے پیج نمبر 64 کہ جب طالب علم درست جواب دے تو اس کی حوصلہ افزائی کرے, یعنی اسٹوڈینٹس جب صحیح جواب دیں تو ان کے اپریشیٹ کرے. کبھی کبھار اسٹوڈینٹس کی یادداشت کا امتحان بھی لیا کرے, دیکھے کہ اس نے جو اہم رولز اور ریگولیشن یا جو مسائل ان کو بتائے ہیں کیا اسٹوڈینٹس ان کو یاد بھی رکھا ہے کہ نہیں. چنانچہ جو طالب علم درست جواب دے اس کے بارے میں خود پسندی وغیرہ کا اندیشہ نہ ہو تو اس کی ہمت افزائی اور تحسین کرے, یعنی تعریف کرے. یہ بہت اہم ہے, کچھ اسٹوڈینٹس بہت زیادہ اوور کانفیڈینٹ ہونے لگتے ہیں, ان کی تعریف کریں تو وہ اپنی اس تعریف کو بھی دوسروں کے لیے بہت ہی زیادہ یعنی مشکل میں کرنے کا سبب بنتی ہے, کہ بہت ہی خود پسندی کا شکار یا تکبر آنے لگتا ہے. اس میں تو تھوڑی سی اوائڈ کرے, لیکن عام طور پہ خاص طور پہ وہ اسٹوڈینٹ جن میں کانفیڈینس نہیں یا جھجک رہے تھے یا بات کرنا نہیں چاہ رہے تھے, تو ان کی بھی بہت اچھی ان کو ایڈمائر کرے کہ واقعی یو ڈیڈ گڈ جاب یا ونڈرفل جاب. وہ جیسے بچوں کو سٹارز ملتے ہیں نا, کبھی ان کے ہاتھ پہ کبھی چکس پہ. تو بہرحال یہ تو نئے دور کے نئے رنگ ہیں, لیکن یہ کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے ساتھ معاملہ
ایسا رکھے کہ وہ خوشی محسوس کرے، بلکہ اس کے ساتھیوں میں اس کی تعریف کرے، تاکہ وہ بھی اور اس کے تمام ساتھی بھی مزید محنت اور جدوجہد کے لیے راغب اور کوشش کرنے والے ہوں۔ یعنی یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہر انسان یہ ضرور چاہتا ہے کہ اس کے فرینڈز میں اس کی تعریف ہو۔ بچوں کے لیے بھی آپ اپنے یہ ذہن میں رکھیے، یعنی اپنے بچوں کو اگر کبھی سکھانا ہو کچھ تبھی بھی، اور اسٹوڈینٹس کے لیے بھی، کہ ان کے فرینڈز میں ان کی بڑی تعریف کرے نا، کہ ماشاء اللہ آپ کا فرینڈ از ویری نائس۔ پھر ماں باپ کو ملیں تو ان کے بچوں کی کریں، یور چائلڈ یا آپ کا بچہ از ویری گڈ۔ اس طرح بات کرنے سے اگلا خوش ہوتا ہے نا۔ تعریف کریں، دوسروں کے سامنے ان کو ڈانٹے نہیں، برا نہیں منائے ان کا، بلکہ تعریف کریں، اچھا لگتا ہے یہ انسان کو۔ ہم اپنے آپ کو دیکھ لینا، عموماً خواتین کا کیا دل ہوتا ہے، ہمارے سسرال والوں کے سامنے کوئی ہماری بڑی تعریف کرے، پتہ نہیں کیوں سوچتے ہیں یہ بات۔ اچھا شوہر کی نظروں میں تو بہت ہی اچھا بننا ہے، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے یا اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں، ان کے جو دوست ہیں نا، وہ ان کے لیے پرائم منسٹر سے بھی زیادہ اہم ہوتے ہیں، تو کبھی بھی ان کو ڈانٹنا نہیں چاہیے دوسروں کے سامنے۔ پھر اس کے بعد، جو طالب علم صحیح جواب دینے میں کوتاہی کرے، اس کے بھاگنے کا خوف نہ ہو تو کوتاہی پر کچھ سختی بھی کرے۔ تو نفر کہتے ہیں بھاگنے کو، نفرا بھاگنا ہوتا۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ جب کوئی غلط جواب دے، یعنی آپ کو لگے کہ یہ کیئر لیسنس ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو نہیں آنی چاہیے تھی، اس کے اندر کہ اس کی توجہ نہیں ہوتی، یا یہ کلاس میں بیٹھ کے کچھ اور سوچتا ہے، یا یہ فون پہ بات کر رہا ہے، یا اس وقت یہ ای میل چیک کر رہا تھا، اس نے یہ بات نہیں سنی، تو پھر تھوڑی سختی بھی کریں۔ ہاں کہیں ایسا لگے کہ بندہ ایسا بیٹھا ہوا ہے سامنے جس کو پہلے نہیں آنا تھا، یعنی گھر والوں نے مار کے بھیجا جاؤ پڑھو، آگے سے استاد کی ڈانٹ پڑ گئی، تو پھر کیا ہوگا، بھاگ جائے گا نا۔ حکمت حکمت حکمت، زندگی ہے ہی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حکمت سے جینا سیکھ لیا۔ واقعی قابل رحم ہوتے ہیں وہ لوگ کے جو حکمت کے بغیر جیتے ہیں۔ وہ ویسے تو چلیں کچھ نام بھی فائدہ لے دے سکے، وہ مظلوم بڑے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں، ان کو ہر وقت یہ شکوہ ہوتا ہے، سب مجھ سے کام کراتے ہیں، سب مجھے آگے لگا لیتے ہیں، باتوں میں آ جاتی ہوں، دیکھو سب کی میں باتیں مانتی ہوں۔ اس کا مطلب کہ آپ کی پرسنالٹی ویک ہے، آپ کو اپنی پرسنالٹی اسٹرانگ کرنی چاہیے، حکمت کے ساتھ جیے، آپ راج کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے حکمت کے دروازے کھول دے، اور حکمت کا دروازہ اللہ کا خوف ہے، راس الحکمت مخافت اللہ۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا خوف دے دے، اے اللہ ہمیں حلال اور حرام میں تمیز کرنے والا بنا، ہمارے لیے حکمتوں کے دروازے کھول دے انشاءاللہ۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ حصول علم میں مقام و مرتبہ حاصل کرنے اور اپنی ہمت کو بلند کرنے کی ترغیب دے، یعنی علم حاصل کرنے میں ہمیشہ گولز بتائیں۔ دیکھیں اس کو گول سیٹنگ کا آپ نام دے لیں۔ اچھا ٹیچر کون ہوتا ہے جو اسٹوڈینٹس کو آلویز گول دیتا رہے، بس تھوڑے دن کے بعد ایک نیا گول دے دے، تھوڑے دن کے بعد دوسرا دے دے، پروجیکٹس دیتا رہے، ایکٹیویٹیز دیتا رہے، تاکہ وہ ایک جگہ جم نہ جائیں۔ انسان کی فطرت جو ہے نا، نیچر بڑی اس طرح کی ہے، تھوڑے دن پر بور ہونے لگتے ہیں۔ ایک کام کیا شروع میں، لگا واہ بہت اچھی چیز ہے، ونڈرفل، ایکسیلنٹ، نیو آئیڈیا، پھر اس کے بعد کہتا ہے تھوڑے دن کہتے ہیں کلاس کسی جاری، ہاں ٹھیک ہے بس روٹین پہ ہے۔ اچھا جی وہی کچھ ہے جو پہلے تھا، ہاں ہے تو وہی سب کچھ۔ اچھا بھی شروع میں تو بڑے خوش تھے، اب کیوں ٹھنڈے ہو گئے؟ دیٹ مین کہ ان کو اب نیا کام دے دو۔ نئے کام دیتے رہنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے، دیکھو تم نے بہت بڑے کام کرنے ہیں، دیکھو تم نے آگے پہنچنا ہے، دیکھو میں تمہیں وہاں دیکھ رہا ہوں، اس طرح کی باتیں کرے۔ اور دیکھیے باتوں سے انسان وہ کام کر لیتا ہے جو بعض دفعہ مال لگا کے بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اسٹوڈینٹس کو موٹیویٹ کرے، ان کو ایک گول دکھائے کہ دیکھو میں تمہیں یہاں دیکھنا چاہتا ہوں، پھر ان کی ہمت بندھائے۔ خصوصاً جب اس پر سختی کرنا موجب نشاط اور قدر افزائی باعث انبساط ہو۔ آپ کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے اردو بھی اچھی ہو جائے گی اس بک کو پڑھنے میں، ہوں مشکل لفظ ہے، میں آسان کر دیتی ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ کہ جب اس پر سختی کرنا، یعنی جب اس پہ سختی کریں تو نشاط کہتے ہیں خوشی کو، اور قدر افزائی بھی خوشی ہے دونوں۔ یعنی خصوصاً جب اس پر سختی کرنا خوشی کا سبب بن جائے، اور اس کی قدر افزائی بھی خوشی کا سبب ہو، تو اس کے حال کے مناسب سبق کو دہرائے تاکہ وہ اچھی طرح سبق کو سمجھ لے۔ یعنی اس پوری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اسٹوڈینٹ کو موٹیویٹ کرے، پھر موٹیویٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے سبق کی دہرائی کرواتا رہے۔ اگر کہیں لگے کہ اس کی تعریف کروں گا تو اس کو خوشی ہوگی، اور سختی کرنے سے اس کو تھوڑی سی یعنی میں نے ایک جیسے گلٹی فیلنگ آتی ہیں. تو مراد یہی ہے کہ اسٹوڈینٹس کے ساتھ ٹیچر کا معاملہ بڑا لائیولی ہونا چاہیے. آپ دیکھیے کہ جب تک بیچ میں بونڈس نہیں بنتے نا, آپ نہ لے سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں. ویوز ہوتی ہیں, فیلنگز ہوتی ہیں. استاد پڑھاتے ہیں نا, اگر اس کمرے میں 10 لوگ بیٹھے نا تو 10 اس ٹیچر کی موجودگی کو فیل کریں. اچھا ٹیچر وہ ہوتا ہے ریئیکشنری, ایکٹیو ہو, سب طرف اس کی نگاہ ہو. میں نے دیکھا بعض لوگ ٹیچنگ کے لیے بیٹھتے ہیں نا, اتنا جھک کے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, یوں وہ جو اپنا بک لفٹر ہوتا ہے اس کے پیچھے چھپے ہوئے دکھتے ہیں, یا لیپ ٹاپ پڑا تو اس کے اندر چھپے ہوئے. سب سے کم ان کی آواز نکلتی ہے کلاس میں. ایسا نہ کریں, ایکٹیو ہو کے بیٹھے, سیدھے بیٹھے, اسمائلی, کیا حال ہے, آپ کیسی ہیں, آپ کیسی ہیں. اگلے کو پتہ چل جائے کہ جو بندہ آیا اس کی ہر ایک پہ نظر ہے. ان کے نام لے, ان کو بتائے کہ میں آپ کو پہچانتی ہوں, میں آپ کو جانتی ہوں, آپ کی موجودگی مجھے فائدہ دیتی ہے, کل آپ کہاں تھی, میں نے آپ کو مس کیا. کیا یہ جملے سن کے انسان کو اپنی امپورٹینس کا احساس ہوتا ہے؟ یقیناً ہوتا ہے. تو استاد کون ہوتا ہے؟ اللہ کرے کل آپ اس درجوں پہ جائیں, اور آپ کسی نہ کسی درجے پہ تو انشاءاللہ جائیں گے ہی, اور آپ پھر اس وقت ان ساری چیزوں کا اپنے نوٹس میں لائیے گا. اسی نیت سے سنیے, ٹھیک ہے؟ تو کیا بات ملی؟ اس پوائنٹ کا خلاصہ کیا ہے کہ اسٹوڈینٹ کو اپریشیٹ کرے, ان کو موٹیویٹ کرے, ان کو توجہ دے اور ان کی ہمت بندھائے. پیچھے پیچھے نہ رہے لوگ, آگے آگے آئے, ٹھیک ہے؟ پھر پوائنٹ نمبر 9, طالب علم کی ذہنی سطح کا خیال رکھے اور طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے. جی یہ بھی بہت اہم ہوتا ہے. میں سوچ رہی ہوں سنتے وقت آپ پتہ نہیں مجھے کتنا کریٹیکلی سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں تو بڑی باتیں بتا رہی ہیں, خود تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیسی ہوتی ہیں. کیونکہ ہر ایک کو خود تو نہیں پتا ہوتا وہ کیسا ہے. کچھ کچھ پتا بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ نہیں پتا ہوتا. دوسرے بہت اچھا پوائنٹ دیتے ہیں. جیسے ابھی مجھے آج کسی نے ایک بڑا اچھا تانا دیا ہے کہ آپ ایسٹرن ٹائم والوں کو بڑی اہمیت دیتی ہیں, سینٹرل کو نہیں دیتی. کچھ تو ہماری مرضی کا بھی ہو. تو میں نے بہت انجوائے کیا اس جملے کو, اور میں نے سوچا کہ کہنے والوں نے یہ بھی تو سوچا ہی ہوگا نا کہ میں خود بھی تو سینٹرل ٹائم میں ہوں نا, اگر کوئی مشکل ہوتی ہے تو مجھے بھی تو ہوتی ہوگی نا. لیکن بہرحال ایسے پیارے پیارے شکوے شکایتیں اچھی ہوتی ہیں جو محبت کے ساتھ ہوں, لیکن دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے گرج لے کے بیٹھے اور دل میں کچھ اور آنے لگے اور اس کی وجہ سے پھر جو علم کا نور ہے وہ چھن جائے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ سارے دین والوں کے دل آپس میں صاف کر دے, سیکھنے سکھانے والے, کام کرنے والے, آپس میں ایک دوسرے کے ہیلپر, سارے اسٹوڈینٹس, سارے کوآرڈینیٹر, سب کے دل شیشے کی طرح صاف ہوں اور سب کی نظریں مشن پہ ہوں کہ ہم سب ایک کام کرنے والے ہیں. بہت مقصد پیار, بہت بڑا مقصد ہے, تو اس میں یہ چھوٹی چھوٹی تو ناراضگیاں خیر ہیں. اگر اللہ ناراض نہیں تو لوگوں کی ناراضگی کی تو اتنی پرواہ نہیں ہوتی. تو بہرحال سب کو تو خوش نہیں انسان کر سکتا, لیکن یہ ہے کہ ذہنی سطح کا خیال رکھے. اب ظاہری بات ہے کہ ہر کلاس میں ہر لیول کا اسٹوڈینٹ ہوگا, کچھ کی لیول زیادہ ہوگا, کسی کا کم ہوگا. تو اسٹوڈینٹ بھی ٹیچر کیا کرے, میڈیم رہے, بیچ میں رہے, یا پھر اپنے کلاس کا ایک جو انہوں نے تھیم دی اس لیول کو سامنے رکھے. کچھ زیادہ اونچے ہیں, بلکہ اس میں زیادہ احتیاط اس میں ہوتی ہے کہ تھوڑے سے اوپر والے لیول والوں کو لے لے, وہ اچھے رہتے ہیں. اس لیے کہ اگر ان کو نہیں ملے گا نا, ان کو لگے اپنے کلاس بہت ہمارے لیے بیسک ہے, تو وہ بھاگ جائیں گے اور کلاس میں باتیں کریں گے اور لکھیں گے اور کہانیاں سنائیں گے, کیونکہ آپ ان کے ذہن سے نیچے کی بات کر رہے ہیں. ہاں آپ اونچی بات کریں گے نا, وہ جم جائیں گے. اور آپ کی کلاس کی کریم بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جو مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں, جو اسمارٹ ہوتے ہیں, جو وقت پہ کام کرتے ہیں, جو اہمیت دیتے ہیں اس کو. باقی رہ کے جو بےچارے چھوٹے نیچے تھوڑے درجے کے, تو وہ پھر اس طرح ہمت کریں گے, اچھا سمجھ نہیں آیا اور کوشش کریں اور کریں. کبھی بیچ میں کوئی ایک ایسی بات کر دی, کوئی چھوٹا سا سبجیکٹ ایسا شروع کر لیں کہ جس میں نیچے والوں کو بھی رکھ لیں ساتھ نا. جیسے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گی, ہمارے پاس ادھر ایک لائیو کلاس ہوتی ہے سیٹرڈیز کو. ہم نے شروع تو ٹین ایجرز کے لیے کی تھی نا, جس میں ینگ بچیوں کو ہم انگلش میں تفسیر کرواتے ہیں. سیکنڈ پارا الحمدللہ اس میں پورا ہونے والا ہے. اب ہم نے یہ سوچا تھا کہ 12 سے اب لوگ آئیں گے تو ٹھیک ہے, قرآن کا ایک رکوع وائز اور اس طرح سب ان کو الحمدللہ انگلش میں دیتے ہیں نا. جب ہوا کیا کہ پریکٹیکلی جب کلاس شروع ہوئی تو اس میں نائنس کی بچی بھی آگئی زبردستی, کیونکہ ایک گھر میں رہتی ہیں, ماؤں کو چاہیے کہ جی ہمیں اور ان کو بھی پڑھانا ادھر ہی ہے. کہا بھی جاتا ہے کہ آپ دوسرے سیشن میں لے لیں جہاں چھوٹے بچوں کو لے رہے ہیں, تو نہیں ان کو شوق ہے کہ آپ سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, وہ بچی ہٹتی ہیں. اب جب میں سیٹرڈے کو وہ پڑھانے بیٹھتی ہوں نا, تو میرے پاس 80% 80 to 85% کلاس سب یعنی 12 to 20 کے بٹوین ہوتی ہے. اب لیکن اس میں 10% 9 to 12 کی بھی بچیاں ہوتی ہیں, رائٹ. اب میں کیا کرتی ہوں, پھر ہم نے جب یہ سب دیکھا تو پھر ہم نے کلاس کا سیٹ اپ اس طرح کا کیا کہ بیچ میں جیسے تفسیر سے ڈرائی سیشن ہے نا, تجوید بھی ہے, دعائیں بھی ہیں, پھر ہم کیا کرتے, چلو بیچ میں 10 منٹ تجوید کے بعد یا کسی ایک بریک کے پہلے ہم ایک نشید سناتے ہیں. اب نشید سنائے پھر کہتے ہیں چلو بھی سب غور سے سنو. اچھا سن لیا, اس پہ کوئز کراتے ہیں. اچھا بتاؤ بھائی اس کا کیا, اس نے کیا سیکھا, آپ نے کیا سیکھا, بس اسلامک منتر چلو پڑھ کے سناؤ, پھر سارے بولو. بس میں دیکھتی ہوں وہ جو 9 سال کی بچی ہے نا, وہ سارا وقت بس وہ ایک نشید کے سیشن کے لیے جمی رہتی ہے. اس کو اس میں بڑا مزہ آتا ہے, بڑے بھی فریش ہو جاتے ہیں, ان کو بھی اچھا لگتا ہے. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز آنی چاہیے. اچھا ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی سائیکالوجی کو سمجھے. یہ نہیں ہے کہ ہم مشین کی طرح بول رہے ہیں اور آخر میں کہ خدا حافظ سبحانک اللہم وبحمدہ کا. ہاں اچھا, اب یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے کلاس ختم کر دی ہے. یہ کلاس ختم ہونے والا سبحانک اللہم نہیں تھا, لیکن ایک ٹیچر کو سائیکالوجی بھی آنی چاہیے, لوگوں کی ذہنی سطح کا خیال رکھے, لوگ کس بیک گراؤنڈ میں بیٹھے ہیں, لوگ کس حالات میں سن رہے ہیں, ان کی مجبوریاں, ان کے حالات سامنے ہو. اور یہ چیز صرف مشینوں سے نہیں ہوتی, اس کے لیے آپ کو انٹریکٹیو ہونا پڑتا ہے, اس کے لیے آپ کو انسانوں کو وزٹ کرنا پڑتا ہے, آپ ان کو دیکھیں. جب آپ قریب سے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو پھر اس میں الحمدللہ آپ اس کے مسائل سمجھتے ہیں. یعنی میں اس چیز کو اپنے لیے اگر آپ کو بتاؤں تو میں جب سے یہ دعوت ٹرپس شروع کیے ہیں اور الحمدللہ اس وقت ہم آلموسٹ اپنے ہاف آف دی گروپس والوں سے تو مل ہی چکے ہیں نا, جو یو ایس اے کے ہیں موسٹ لائکلی. تو مجھے اب پڑھاتے ہوئے ہر شہر کے لوگوں میں, ہر کیلپر کے لوگ, ہر اسٹیٹس کے لوگوں میں وہ میرے ذہن میں رہتے ہیں. پھر میں کوئی بات کہنے لگتی ہوں تو ایک دم میرے دم میں بچوں والی آ جاتی ہیں, کوئی بات کہنے لگتی ہوں تو میرے دام میں کوئی دوسرے اسٹیٹس کے لوگ آتے ہیں. تو میں محسوس کرتی ہوں کہ انہوں نے تو فائدہ اٹھایا ہو یا کیا ہوگا, مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے ان چیزوں سے کہ فیوچر میں پھر میں جو بات کروں وہ فائدہ مند ہو. تو جتنا بھی ممکن ہو سکے اسٹوڈینٹس کے ساتھ انٹریکٹیو رہیے تاکہ پھر وہ آپ کے کام کو محنت اپنی ہمت اور طاقت سے زیادہ حصول علم میں منہمک ہے, یعنی منہمک مین اس میں بہت زیادہ انوالو ہے, اور استاد کو ڈر ہو کہ کہیں وہ اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائے تو اسے نرمی سے سمجھائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد دلائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المنبت لا ارض الختم ولا زہر ابقا. اس کو اردو میں پڑھ کے بتاتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم کیا ہے, کسی شے کی تلاش میں اتنا آگے نہیں نکل جانا چاہیے کہ اس شے کو ہی کھو دے. کتنی پیاری بات ہے. اگر تو یہ حدیث ہے, کیونکہ حوالہ نہیں لکھا ہوا اس لیے مجھے اندازہ نہیں ہے کیا اس کی سند ہے, لیکن بات اچھی ہے کہ کسی چیز کو تلاش کرتے ہوئے اتنی دور نہیں جانا چاہیے کہ اس چیز کو ہی کھو دے, بعد میں پتہ چلے وہ چیز تو پیچھے رہ گئی. وہ جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا, تو مچھلی سے جہاں گرنا تھا انہوں نے وہاں مڑنا تھا, لیکن وہ آگے چلے گئے. پھر جو ان کا ہیلپر تھا, اسٹوڈینٹ تھا اور ساتھ ان کی ہیلپ کے لیے ساتھ بھی تھا, تو وہ کہنے لگا ارے وہ تو مچھلی پیچھے رہ گئی. تو کہا ارے بھائی ہمیں تو وہاں جانا تھا. تو پھر واپس پلٹے, رائٹ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کو سکھانا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. اس کے لیے انسان ایک اتنا سینسٹیو ہو, اتنا انٹریکٹیو ہو کہ چھوٹی چھوٹی چیز کو دیکھے. میرے اسٹوڈینٹس بور تو نہیں ہو رہے, ان کو اب سٹریچ کی ضرورت ہے, اب ان کو ایک اسمائل کی ضرورت ہے, اب ان کو ایک ڈانٹ کی ضرورت ہے. بس الحمدللہ میرا تو اپنا یہ تجربہ میں آپ سب کے سامنے شیئر کروں گی, مجھے کبھی اتنا نہیں پڑا اسٹوڈینٹس کو, آج سے نہیں الحمدللہ, پچھلے جتنے بھی سالوں کو میں سامنے رکھوں مجھے نہیں, یا تو شاید مجھے ڈانٹنا نہیں آتا یا میں یہ میرا ویک پوائنٹ کہہ لیں, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے ضرورت ہی نہیں پڑتی. اتنے نائس لوگ, ہر چیز کرنے والے, کوشش کرتے, اور جہاں کوئی نہیں کرتا میں سمجھتی ہوں کہ ان کی کوئی مجبوری ہے, سم تھنگ از رانگ, بلکہ میں اس کو اس اینگل سے دیکھتی ہوں کہ میں نے تو نہیں کوئی غلط کر دیا, جو ان کے اوور برڈن تو نہیں کر دیا, ان کو اسٹریس آؤٹ تو نہیں کر دیا, میں نے ٹائم زیادہ تو نہیں لے لیا, بات میں نے آہستہ تو نہیں کہی تھی انہوں نے سنی نہیں, یا میرا اس وقت دھیان کہیں اور تھا. اس طرح اپنے آپ کو چیک کیا کریں. اگر آپ اچھے ٹیچر بننا چاہتے ہیں نا تو آپ کو ہمیشہ اسٹوڈینٹس کی ذہنی سطح کا خیال رکھنا پڑے گا. ادروائز ایک مشین تو بن سکتے ہیں, آپ ٹیپ ریکارڈر تو بن سکتے ہیں, آپ اپنا میسج تو فٹافٹ کنوے کر دیں گے, اندر نہیں جائے گا, اوپر تہیں لگتی جائیں گی, دل میں علم نہیں جائے گا. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے, علم کی تہوں کی تہیں لگی ہوئی ہے, اوپر اتنے بوجھ ہے, اتنے نام ہے, یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, وہ بھی ہو گیا, اندر نہیں گیا, ابزارپشن نہیں ہے. ابزارپشن کب ہوتی ہے؟ جب اسٹوڈینٹ کے ساتھ ٹیچر کا معاملہ انٹریکٹو ہوتا ہے اور اس کو پھر اسی قسم کا ٹریٹمنٹ کرے کہ یہ ایک زندہ انسان بیٹھا ہے میرے سامنے, یہ گوشت گوشت کا انسان ہے, اس کو گرمی بھی لگتی ہے, اس کو بھوک بھی لگتی ہے, اس کو پیاس بھی لگتی ہے, یہ کبھی خوش ہوگا, کبھی یہ دکھ ہی ہوگا, کبھی یہ کسی کو مس کر رہا ہوگا, کبھی اداس ہوگا. یہ ساری چیزیں سامنے لے کے چلیں گے, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ کتنی خیر پھوٹے گی آپ سے. پھر آگے لکھتے ہیں کہ علاوہ ازیں وہ امور جس سے محنت کے سلسلے میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنے پر آمادہ کریں, اس کو سامنے ذکر کریں. یعنی اس وقت ہم اس اسٹوڈینٹ کو دیکھ رہے ہیں جس کو ہماری زبانوں میں کہتے ہیں کتابی کیڑا. آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگوں کے بارے میں یہ کمنٹ, یہ تو بس ہر وقت پڑتی رہتی ہے. اچھا بعض لوگ واقعی دماغ پہ سوار کر لیتے ہیں نا, ہر چیز کو, چھوٹی بھی چیز بڑی بھی, ہائے ہائے کر کے. اب ایسے اسٹوڈینٹ کو آپ کیسے ڈیل کریں گے؟ پہلی بات جو ہم نے ابھی تک دیکھی کہ دیکھیں کہ وہ اکتا نہ جائے, نرمی سے سمجھائیں, پھر اس کو بتائیں کہ دیکھو کسی چیز کی تلاش میں اتنا آگے نہیں جانا کہ وہ چیز ہی پیچھے رہ جائے. پھر اس کے بعد آپ نے کیا سیکھا کہ ان کو ایسی باتیں بتائیں کہ جس میں اعتدال, ڈونٹ ٹیک اٹ ٹو مچ, ٹیک اٹ لائٹ لائٹلی, یا مطلب جس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈونٹ ٹیک اٹ ٹو سیریس, اپنی جان پہ نہ لو, میانہ روی, سافٹنیس, اس اوکے, اچھا نہیں ہے نا تو نہیں ہے, ختم, چلو جتنا ہو گیا ٹھیک ہے. اسی طرح اگر طالب علم پر اکتاہٹ, سستی وغیرہ کے آثار نظر آئیں تو اسے آرام کرنے اور مشغولیت کم کرنے کا کہے. جی فیلنگ آتی نا, کیونکہ بعض لوگ بہت ایک دفعہ لے لیتے ہیں نا اسٹریس, پھر آپ دیکھیے بعد میں وہ ہاتھ ہی نہیں آتے. کیوں؟ ہم تھک گئے جی, بہت پڑھ لیا, اب تو بہت ہو گیا, اب تو بہت سخت مشکل ہے, بہت تھک گئے, اب تو گھر والے بھی تھک گئے. شاید آپ نے یہ باتیں سنی ہوں لوگوں سے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے ان کو بہت زیادہ اسٹریس آؤٹ کر دیا. پھر ایسے لوگوں کو تھوڑا ریلیکس, چلیں آپ پکنک پہ جاتے ہیں, چلیں آپ چھوڑے آج نہیں پڑھتے, آج باتیں کرتے ہیں. وہ باتیں نہیں ہوتی, استاد کی باتیں بھی آپ کو پتہ نصیحت ہوتی ہیں. آپ اگر ایک استاد کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں نا اکیلے میں, تو وہ آدھا گھنٹہ آپ کا بات کرنا بھی اصل میں آپ کو بعد میں بہت فائدے دیتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک علم والے کے ساتھ ایک گھنٹہ بات کرنا کئی بڑی بڑی کتابوں کو پڑھنے سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. اور اٹس ٹرو, کتابیں پڑھیں گے آپ اتنی آپ کو پتہ نہیں چلے گا اس میں سے میرے لیے کیا تھا, کیا رکھوں, کیا چھوڑوں, لیکن استاد آپ کو ایک نچوڑ دیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو لہٰذا اسٹوڈینٹس کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کریں. طالب علم کو ایسی بات کے سیکھنے کا مشورہ نہ دے جس کو اس کا ذہن یا عمر متحمل نہ ہو. یعنی جس اٹھانا متحمل, حملہ سے اٹھانا, یعنی ایسی بات کو, ایسا علم نہ سیکھیں کہ جس کو وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا, اس کی مینٹلٹی نہیں ہے اتنی, اس کا ٹرینڈ نہیں ہے, تو وہ آپ کہہ رہے نہیں یہ علم سیکھ لو. مثال دوں گی, جیسے اگر اسلامیکلی ہم دیکھیں تو آپ ہر ایک ہوگے نہیں تم وراثت ضرور سیکھو, اور دیکھو تمہیں اس کے باریکیاں بھی آنی چاہیے. حالانکہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ وراثت بہت ایزی سبجیکٹ ہے, لیکن نارملی آپ کو بتا رہی ہوں کہ لوگوں کو اکاؤنٹنگ ذرا مشکل لگتی ہے نا. آپ کے نہیں دیکھو اس کو تم نے نہیں سیکھا تو مشکل ہے, یا اس کو کہا جیسے باب البیو, تجارت کے اصول ہے, یہ سارے زبانیں یاد کرو, تو نہیں کریں. ہر بندے کو ہر چیز کی ضرورت نہیں ہوتی, جو چیز کبھی زندگی میں ایک دفعہ ضرورت پڑنی ہے وہ کسی علم والے سے پوچھی جا سکتی ہے. عموماً عام لوگوں کو علم دینے کے اندر آپ کا موٹیویٹ کیا ہونا چاہیے, ان کے دل بدلیں, ان کے عمل بدلیں, ان کو اپنی پچھلی زندگی میں کی ہوئی کوتاہیوں کا احساس ہو جائے, ندامت کی آنکھوں ان کی آنکھوں سے نکلیں, شرمندگی ہو, اور آئندہ کے لیے اپنا راستہ بدلیں. میری نظر میں فرسٹ آنے والا اسٹوڈینٹ وہی ہے جس کے پاس یہ سب کچھ ہے, کیونکہ عام لیول پہ تو مسلمان کو اپنے یہی بنانا ہے نا. اب دیکھیے کوئی 10 سال کسی مدرسے میں پڑھتا ہے, مثال دیتی ہوں آپ کو, نارملی شاید 10-5 سال کے بیچ میں کچھ 7-8 سال کا لوگ کورس کرتے ہیں نا علم کے نام پہ. آپ ایک لمحے کے لیے بیٹھ کے سوچیں کہ اس کا مقصد کیا, کیا سکھانا چاہتے ہیں. میرا حال ایک جملے میں اس کا جواب ہے کہ وہ ایک اچھا مسلمان بن جائے، حلال حرام کو پہچاننے والا، اور اللہ کا تقوی اس کے دل میں آ جائے، یہی مقصد ہے نا. اور اگر اس کے بس آپ دیکھیں کہ آپ نے پوری بخاری پڑھ لی، اب بخاری تو کہاں پڑھاتے ہیں، یعنی پوری فقہ پڑھ لی آپ نے، اور آپ نے پورے قرآن کے ترجمے سے گزر گئے، آپ کو ساری گرامر آ گئی، باب آ گئے، ساری تصریف آ گئی، سب کچھ آ گیا، اور ابھی بھی نمازوں میں کوتاہی ہے، ابھی بھی دل چاہتا ہے کہ ذرا ابا ادھر ہوں تو ذرا ایک فلم دیکھاؤں. آپ نے کیا کیا؟ یقین کریں یہ علمی ہے ہمارے آج کے دور کا. میں نے حافظ بچوں کی ماؤں کو دیکھا کہ کہتی ہیں ان کو کہ نماز پڑھیں. ارے بھائی یہ تو حافظ ہے. ہاں حافظ ہے، بس رمضان میں پیچھے لگ کے دور کرواتی ہوں، نماز نہیں پڑھتا، دیکھو ٹی وی بہت دیکھتا. یقین کریں لوگ اس طرح، یہ علم نہیں ہے، یہ اوپر کی کوٹنگ ہے، یہ وہ میک اپ ہے جو آپ کی سکن کے اوپر تہیں تو جما رہا ہے لیکن آپ نے اس کو ابزارب نہیں کیا، آپ نے رگڑا نہیں، ابھی آپ کی سکن کا حصہ نہیں بنا، اس لیے چمک نہیں ہے نا، اس لیے گلو نہیں کرتے دین والوں کے چہرے. ضرورت ہے اس بات کی کہ علم والے اب اس طرح کی کوششیں کریں کہ لوگوں کے دل بدلے. پھر لکھتے ہیں کہ نہ اس کو ایسی کتاب پڑھنے کا مشورہ دے جس کو سمجھنے سے اس کا ذہن کافر ہے. ٹھیک ہے، کافر میں نہیں کر سکتا، کافر کا سرا سے چھوٹا، ذہن چھوٹا ہے، بات بڑی ہے. اگر کوئی ایسا طالب علم جس کی فہم اور ذکاوت یعنی ذہانت، جس کے فہم اور ذہانت کا حال معلوم نہ ہو اور وہ شیخ سے کسی فن یا کتاب کے پڑھنے کا مشورہ طلب کرے تو جب تک اس کے حال سے واقفیت نہ ہو جائے اور اس کے ذہن کی جانچ نہ کر لے کسی بات کا مشورہ نہ دے. جی یہ بھی بہت اہم ہے. اگر اس کا حال تاہیر کا متحمل نہ ہو تو کسی فن کی آسان سی کتاب کا مشورہ دے دے. تاہیر میں ان کے نہیں، اگر دیر کرنے سے وہ موقع گزر جائے یا انسٹنٹلی کسی نے کہا کہ اچھا میں کہیں جا رہا ہوں، میں ٹریولنگ میں ایک بک پڑھنا چاہتا ہوں، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اچھا سوچ کے بتاتا ہوں. نہیں، وہ تو نکل جائے گا تھوڑی دیر میں. پھر کوئی لائٹ سی بک دے دیں، کوئی ایسی بک نہ پڑھنے کو دیں جس سے آپ کو لگے کہ ابھی یہ پڑھنے سے بیٹھ جائے گا. آپ یقین کریں اس بات کو، نوٹ کریں اپنے پاس کہ بعض دفعہ انسان کچھ ایسی کتابیں پڑھ لیتا ہے جو فائدے کی بجائے نقصان کی ہوتی ہیں. اس کو میں آپ کے سامنے مثال سے رکھوں گی. جیسے دیکھیے کہ کچھ لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور دوا لیتے ہیں، دوا ملتی ہے کھا لیتے ہیں. کچھ لوگ گھریلو ڈاکٹر ہوتے ہیں، انہوں نے دوائیاں جمع کی ہوتی ہیں، کوئی نزلے کی، سر درد کی، کھانے کی، پینے کی، پیٹ درد کی، ہر چیز کا علاج یہ ہوتا ہے کہ گولی دوں، دوائی دوں، یہ پی لو. یہ جو گھریلو ٹوٹکے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بعض دفعہ اتنی دوائیاں کھا لیتے ہیں کہ پھر ان کو اصل دوائی فائدہ ہی نہیں دیتی، نقصان ہوتا ہے، ری ایکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا کہ جب اس طرح کے ٹوٹکے ہوں گے نا، گھریلو کھا لیا، تو یہ جو لوگ خود ہی اٹھ کے بیٹھ کے تفسیریں پڑھتے ہیں یا کتابیں پڑھتے ہیں یا حدیثیں پڑھتے ہیں، بہک جاتے ہیں. یقین کریں بہت سارے لوگ جو دین سے دور ہوئے ہیں وہ بعض دفعہ نہ پڑھنے والے نہیں ہوتے، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں. استاد جتنی اچھی طرح آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں نا کہ اب یہ وقت ہے، اب یہ پڑھیں، اب اس کو چھوڑ دیں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کوئی آپ کو اچھی طرح نہیں بتا سکتا. اس کو بتائے، اور ایک اچھے استاد کو یہ بتانا بھی چاہیے کہ اب آپ کا لیول یہ ہے، آپ کو اس ٹائپ کی بکس پڑھنی چاہیے، ابھی آپ شروع کے پاروں میں آپ یہ پڑھیں، پھر آپ بیچ کے 5 پاروں میں آئیں گے تو یہ پڑھیں، 10 پاروں کے بعد اب آپ اس ٹائپ کی بکس پڑھیں، اور آپ جب پورا قرآن پڑھیں تو پھر آپ یہ پڑھیں. تو انشاءاللہ یہ بھی چیزیں پھر طالب علم کو بھی فائدہ دیتی ہیں اور دور تک سلسلہ جاتا ہے. دیکھیے کوئی دشمن تو نہیں نا، کبھی استاد یہ چاہے گا کہ میرا شاگرد آگے نہ بڑھے، وہ کتاب نہ پڑھے، وہ قرآن نہ پڑھے، وہ بات نہ کرے، وہ کسی کا آئے نہ، کوئی چاہے گا؟ کبھی بھی نہیں. لیکن کیوں کہا جائے گا ابھی نہ کرو، ابھی نہ پڑھو، ابھی نہ پڑھاؤ؟ کیونکہ ابھی تمہارا علم کچا ہے. چھوٹے درخت پہ پھل لگنے لگتا ہے تو وہ بعض دفعہ پھر تنے سے ہی ٹوٹ جاتا ہے. تو لہٰذا ہر چیز اس کے مناسب وقت پہ. ہاں موٹیویشنل بکس پڑھائی جا سکتی ہیں، آپ پڑھیں جنت کے اندر کیا ہوگا، اتھینٹک بک ہے آپ اس کو پڑھیے، چلے یہ بک ہے اس میں محفل کے آداب ہے یہ پڑھیں، ٹھیک ہے آداب زندگی آپ پڑھیں، یہ آپ کی زندگی کھانے پینے کی باتیں اس کو پڑھیں، لائٹ سی باتیں ان کو پڑھائی جائے. پھر آگے لکھتے ہیں کہ اور اگر دیکھے کہ وہ باصلاحیت ہے اور ذہین ہے تو اس کو ایسی کتاب کی رہنمائی کرے جس کے ذہن کے مناسب اور لائق ہو، اور اگر ذہین ہو تو پھر ذہین نہ ہو تو پھر رہنے دے، کیونکہ ذہین اور باصلاحیت طالب علم کا اس کی ذہنی صلاحیت کے مطابق کتاب کی رہنمائی سے اس کا مطلب جذب بڑھتی ہے. طالب علم اگر ایک اگر دو یا دو سے زیادہ فنون کو ضبط نہ کر سکے تو اس کو مجبور نہ کرے، بلکہ جو فن زیادہ اہم ہو وہ پہلے پڑھے. آگے اس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا. یہ بڑی اہم نقطہ بتایا، اور وہ کیا ہے کہ جس طرح کمزور طالب علم کے اوپر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا، اس کی پہنچ سے زیادہ، اسی طرح وہ اسٹوڈینٹس جو لائق ہیں، جو ایکسٹرا آرڈنری انٹیلیجنس رکھتے ہیں، جو اسمارٹ ہیں، جو ایکوریٹ ہیں، وقت کے ساتھ کام کرنے لے، ان کو کبھی پیچھے نہ ڈالے. دیکھیے ہماری ایک بہت کمزوری ہوتی ہے کہ ہم فرق نہیں کر پاتے کس میں صلاحیت ہے کس میں نہیں. ایک ہی رول دونوں کے لیے بنا دیں گے نا تو آپ کم از کم ذہین لوگوں کو کھو دیں گے، پھر وہ آپ کے یعنی معیار سے اگر اوپر ہے نا، یا اگر آپ سمجھتے کہ نہیں ان کو وہی کام آپ نے دینا ہے جو آپ نے کمزور ذہن والے کو دینا ہے، تو سونر اور لیٹر پھر آپ اس کو لوز کر دیں گے اور وہ آپ کا نقصان ہوگا. وہی اسٹوڈینٹ پھر کل آپ کے لیے چیلنج بن جاتے ہیں. عقل مند ساتھ کون ہوتا ہے؟ ایسے اسٹوڈینٹس جو اچھے ہیں سمجھ والے، ان کو ایکسٹرا کام دے. چلیں سب کر رہے ہیں، آپ بھی کریں، آپ نے یہ پہلے کر لیا، ادھر آئے آپ یہ کریں، آپ وہ کام کریں، آپ یہ کریں، ان کو انوالو کریں. ہر بندہ دنیا میں کچھ کرنا چاہتا ہے اور ہر بندہ فوراً کرنا چاہتا ہے. اگر کسی میں صلاحیت ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی اس نے قرآن پورا نہیں کیا، یا ابھی اس نے آپ کے ساتھ جو بک شروع کی تھی پوری نہیں کی، لیکن ماشاءاللہ وہ اچھا ہے، اس کا ذہن اسٹرانگ ہے، تو آپ اس کو اور کام دیجئے. آپ کیوں سوچتے ہیں کہ یہ ایک ہی ڈگر پہ چلے؟ پھر آپ دیکھیے کہ وہی ان کام کرنے والا آپ کے لیے کل سپورٹو بنے گا، وہ اس کام آپ کے لیے لوگ کر دیں گے کہ جو آپ خود نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے بھی پھر وہی بات ہے کہ استاد کو تھوڑا لیول اپنا نیچے لانا پڑتا ہے اور اسٹوڈینٹ کو اوپر لانا پڑتا ہے. پرابلم سارے کہاں اٹھتے ہیں؟ جو ہمیں دکھتے نہیں ہیں لیکن اندر ہوتے ہیں، ذہنی بڑائی کا شکار. انشاءاللہ جب ہم تذکرہ سیریز شروع کریں گے تو اس میں ہم ایک ٹاپک بڑی ڈیٹیل سے کریں گے کبر کا، پھر آپ دیکھیں گے کہ علم والوں کا کبر کیا ہوتا ہے، اور واللہ علم والوں کو خود بھی نہیں پتا ہوتا، اسی لیے وہ چیز پھر فائدے میں نہیں بلکہ نقصان میں جاتی ہے. تو اس لیے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اچھے اسٹوڈینٹ کو پہچانیں، آپ ان کو ایکسٹرا ٹرین کریں، ان کو ایکسٹرا کام دیں تاکہ پھر وہ آپ کی مدد کر سکیں. ہاں ایک سے زیادہ اگر کوئی کام نہیں کر سکتا تو اس کو نہ دیں، بلکہ جو فن زیادہ اہم ہو وہ پہلے پڑھیں. یہ بھی اہم ہے، بعض سبجیکٹس اتنے اہم ہوتے ہیں کہ وہ کرنے ہی کرنے ہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس پہ فوکس کریں. ٹو مینی تھنگس کا بوجھ ڈال دیتے ہیں تو پھر لوگ بعض دفعہ پریشان ہونے لگتے ہیں. مثلا جیسے ہم اسلامی اداروں میں اب دیکھیں کہ قرآن کی تفسیر ایک مین ٹاپک ہوتا ہے نا، پھر اس کے ساتھ فقہ ہوتی ہے، پھر تجوید ہوتی ہے، پھر گرامر ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں الحمدللہ اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں اور ایک اچھا طالب علم سبھی کچھ سیکھتا ہے، لیکن اس میں سے سب سے زیادہ فوکس کس پہ ہے؟ قرآن کی تفسیر پہ. دل تو اس سے بدلے گا نا، عمل تو اس سے بدلے گا نا، اس کو فوکس کریں. اگر کوئی اسٹوڈینٹ گرامر میں اچھا نہیں، آپ اس کا یہ ویک پوائنٹ پکڑ کے اگر اس کو ڈانٹتے رہیں یا اس کو کہیں کہ تم اس میں فیل ہو تو یہ نہیں لوگے تو وہ نہیں لے، یہ نہ کریں، کیلے پر ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ کلاسز میں الحمدللہ جہاں بھی کلاسز ہوتی ہیں ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں نا، آپ ریگولر اسٹوڈینٹ ہیں، آپ لسنر ہیں، آپ وزٹرز ہیں، آپ گیسٹ ہیں، اور آپ اگر آبزرور ہی ہیں تو بھی ٹھیک ہے، آ کے بیٹھیے تاکہ ہر بندہ اپنے حصے کا فائدہ لے کے جائے. چلیے الحمدللہ یہاں پہ پورا ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمد للہ. کیا سیکھا آج کے لیسن سے؟ آج تو ساری باتیں فی الحال جیسے آپ اسٹوڈینٹس ہیں اور پھر جب استاد بنیں گے تو اس حوالے سے، لیکن کیسی فیلنگس آ رہی ہوتی ہیں دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لیتے ہوئے؟ اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا.
ایک الحمدللہ ایسی فیلنگز ہوتی ہے کہ سیکھ بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ سکھانے والے بھی ہوں گے, تو شکر ادا کیا کریں اس بات پہ بھی, کیونکہ یہ فیلنگز اب جیسے ہے نا کہ جب طالب علم درست جواب دے تو اس کی حوصلہ افزائی کی جائے, تو اس سے کیا ذہن میں آتا ہے کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے جب ہم کسی کو بک اپ کرتے ہیں, تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے, موٹیویشن ملتی ہے, ہاں میں نے اس سے اچھا جواب دیا اب انشاءاللہ تعالی مجھے زیادہ سمجھ آنے لگا تو میں نیکسٹ ٹائم اور اچھا جواب دوں گی, اور اچھا کام کرنے کو دل کرتا ہے جی, اور شوق بڑھتا ہے جی, بالکل صحیح. پھر کیا ہمیں اسٹوڈینٹ کی مینٹل لیول کے مطابق بات کرنی چاہیے یا اس سے بڑھ کے بات کرنی چاہیے؟ اس کے لیول پہ بات کرنی چاہیے, کہیں یہ نہ ہو کہ وہ اس کی عمر اور اس کا لیول جو ہے وہ کم ہو اور ہم اس سے بڑی بات اس کو سمجھا رہے ہیں اور اس کو سمجھ نہ آئے اور وہ دل برداشتہ ہو کے پیچھے ہی نہ ہٹ جائے. اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ بعض دفعہ جیسے کہ استاذہ جی ذکر کر رہی تھی نا کہ ہر ایج کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بعض دفعہ کلاس میں, تو پھر اس چیز کا بھی بہت خیال رکھا جائے کہ ہر ایک کے حساب سے بات کی جائے, ایسی بات نہ ہو جو دوسروں کو بیزاری پیدا کر دے, یا پھر بیچ میں کوئی موٹیویشنل بات ضرور ہونی چاہیے جو ان کو دوبارہ ایکٹیو کر سکے. اور جیسے کہ ہم دینی تعلیم ہی کے حوالے سے اس چیز کو زیادہ پوائنٹ کریں, تو اس میں یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے کہ جب لگے کہ اسٹوڈینٹس تھوڑے سے ڈھیلے پڑ رہے ہیں یا ان سستی کی طرف جا رہے ہیں یا ایکٹیو نظر نہیں آ رہے, تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت بھی بہت موٹیویشن دیتی ہے, ہوتا ہے نا صحیح؟ کیا طالب علموں کو بہت زیادہ قواعد اور ضوابط بتانے چاہیے؟ ان شاء اللہ تعالیٰ بس ایک آدھ منٹ میں ہم, کیونکہ ہماری کلاس کا ٹائم تو ختم ہو چکا ہے. جی, اور جب ہم کسی اہم چیز پہ بحث کریں اور فقہ کے حوالے سے, تو کیا انہیں بہت سارے اختلافی مسائل بتانے چاہیے؟ نہیں, اس سے اعتراض کرنا چاہیے اور وہ چیزیں بتانی چاہیے جو خیر کا باعث ہوں اور آخرت میں اجر عظیم کا باعث بن سکیں. اور ہم نے ایک اہم پوائنٹ جو دیکھا وہ طلبہ کے درمیان بیلنس کرنا ہے, مساوات, ان میں تفریق نہیں ہونی چاہیے کہ ایک بہت ذہین ہے اور دوسرا کم ذہین ہے, تو دونوں کا بہت زیادہ کمپیریزن کرنا چاہیے یا ایک کو بہت زیادہ آگے آگے کرنا چاہیے اور جو تھوڑا کم علم میں کم ہے یا ذہن میں کم ہے تو اس کو پیچھے کر دیا جائے, بلکہ دونوں کو کیا کرنا چاہیے, موٹیویشن دینی چاہیے تاکہ سیکھنے والوں کو شوق آئے, اور جو کم شوق والے ہیں ان کے لیے ہمیں مختلف طریقے پھر اختیار کرنے چاہیے جو ان کے اندر شوق کو بڑھا دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ, جی بالکل, ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو نہ صرف ایک استاد کی حیثیت سے بلکہ ایک ماں کی حیثیت سے بھی اس چیز کا احساس کرنا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور ان کے اندر بھی موٹیویشن پیدا کرنی ہے. اور جیسا کہ استاذہ جی نے کہا کہ بہت سارے ہاتھ سے قرآن ہوتے ہیں اور نماز کی طرف نہیں آتے اور اس طرح کی چیزیں, تو ہمیں اپنے بچوں کو بڑے پیار اور محبت سے اس چیز کی طرف لانا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں جو نے اگر توفیق دی ہوئی ہے تو یا اللہ ان کو استقامت دے, اور اگر ان کو توفیق نہیں ہے ان چیزوں کی تو یا اللہ ان کے اندر اس چیز کا یہ حب لگا دے, اپنی محبت ان کے اندر ڈال دے. تو دعاؤں سے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہترین آسانی کرے. ہمارے پاس اتنا ہی ٹائم تھا, اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی سیکھا اس کو بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنائے, بشرطے زندگی ان شاء اللہ تعالیٰ کرتے کو پھر ملاقات ہوگی. آج کی کلاس کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.